मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم وقال تعالى فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت۔ قرآن مجید کی چند آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر ایک خبر دی ہے، وہ خبر یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے اللہ اسے اپنا آپ بھلا دیتے ہیں۔ اللہ کو بھولنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ جو نعمتیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، نعمت دینے والے آپ کو نظر آتے ہیں، لیکن جس نے جو اصل ہے نعمت دینے میں، نعمت دینے والا بھی آپ کو اپنی طرف سے نہیں دے رہا بلکہ اس کو بھی کسی نے دی ہے۔ جو سب سے بڑا منعم ہے، سب سے زیادہ احسان کرنے والا ہے، انسان اس کو اپنی زندگی سے نکال دیتا ہے۔ جب آپ اللہ کو اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں اور اللہ کی حیثیت اتنی رہتی ہے جتنی کلچر آپ کو اجازت دیتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں تمہارا نقصان اور نفع، وہ چیزیں تمہاری زندگی سے نکال دیتا ہوں، تم اپنے فائدے کی بھی نہیں سوچتے، پھر اپنے فائدے کی بھی نہیں سوچتے۔ آج انسانیت اس نے اللہ کو اجتماعی سطح پہ اپنی ڈکشنری سے نکالا، لغت سے نکالا، تو اجتماعی سطح پہ بھی تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ ہمیں اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جن قوموں کو ہم ترقی یافتہ سمجھتے ہیں ان کا اینڈنگ پوائنٹ کیا ہے، یہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ بھیانک ہے، اتنا خطرناک، اتنا ڈینجرس ہے کہ آپ کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے ان کی تباہی شروع ہوگی۔ اور انفرادی سطح پہ اگر کوئی شخص اللہ کو اپنی زندگی سے نکال دے تو انفرادی سطح پہ بھی تباہی بربادی شروع ہو جاتی ہے۔ جتنا جو اللہ کو اپنی حیات سے، زندگی سے نکالے گا، اتنا برباد ہونا شروع ہو جائے گا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کے کہنے سے مان لینی چاہیے، چاہے اس کی کوئی لاجک ہمارے پاس ہو یا نہ ہو، اللہ نے کہہ دیا تو ایسا ہی ہوگا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشاہدے سے نظر آتی ہیں، اللہ نے کچھ دعویٰ کیا، وہ ہم نے دیکھا سوسائٹی میں، تو ہمیں وہ پورا سچ نظر آیا، بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عقل آپ استعمال کریں گے تو اس کی لاجک بھی سمجھ میں آ جاتی ہے آپ کو, اس کی لاجک سمجھ میں آ جاتی ہے کہ واقعی جو اللہ کو بھولے گا وہ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو برباد کرے گا اور کر رہا ہے. پہلے تو میں اللہ کو بھولنے کا مطلب بتاؤں, اللہ کو بھولنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں ہم تو اللہ کو نہیں بھولتے بھائی, اللہ کو یاد رکھا ہے تبھی تو جمعہ پڑھنے آئے ہیں نا, کیا خیال ہے بھائی؟ یہاں کچھ جلیبیاں تو بٹیں گی نہیں. ڈاکٹر لوگ میٹھا کھانے کی اتنی مخالفت کر رہے ہیں, میں سوچ رہا ہوں پھر شادی بیاہ کے موقع پہ لوگ کیا بانٹیں گے اگر مٹھائی پہ پابندی لگ جائے. کبھی کبھی لگتا ہے کہ کچھ زیادہ غلوب تو نہیں ہو گیا, واللہ اعلم. شادی بیاہ کے موقع پہ لوگ کیا بانٹیں گے؟ پکوڑے بانٹیں گے؟ پکوڑے بھی تو, وہ بھی تو کارب ہے نا, اس میں وہ بھی تو اناج ہی ہے نا, اناج زمین سے نکلی ہوئی بیسن ہے نا, تو اس میں کون سا, وہ بھی تو کاربوہائیڈریٹ تو اس میں بھی ہوتا ہے. خیر یہ تو ڈاکٹر, جب ڈاکٹروں کو دیکھیں کیا بانٹتے ہیں. بات سے بات نکلتی ہے, دو منٹ کی چھوٹی سی بیچ میں بات کر کے ہم آگے چلتے ہیں. پھر ہمارے ایک دوست ابھی آئے ہانگ کانگ سے, وہ دودھ پینا انہوں نے بالکل چھوڑ دیا ہے ڈاکٹروں کے کہنے پر کہ دودھ نقصان دہ ہے. کوئی ڈاکٹر ہیں یوٹیوب پہ جو بار بار کہتے ہیں دودھ نہ پیو, دودھ نہ پیو وغیرہ وغیرہ, ان کے اب دلائل بھی ہیں. تو میں نے ان کو ویسے ہی سمجھائی ایک بات نا, میں نے کہا دیکھو یہ فطرت سے بغاوت مت کرو, کسی ڈاکٹر کے کہنے پر نیچر سے بغاوت مت کرو. ہو سکتا ہے آپ کو دودھ چھوڑنے سے, ان کو بڑا فائدہ ہوا دودھ چھوڑنے سے. میں نے کہا آپ کو ہو گیا ہوگا, سب کو نہیں ہوتا ایسے. بعض دفعہ آپ کے اندر کوئی ایسی بیماری ہوتی ہے, دودھ نقصان پہنچا, بلغم ہے کسی میں تو وہ ظاہر ہے دودھ پینے سے اور بڑھتا ہے, لیکن ہر ایک کو تھوڑی ہوتا ہے بلغم. تو پھر میں نے ان سے کہا, وہ ہماری گائے دیکھنے آئے نا, گائے جب میں نے ان کو دکھائی تو میں نے کہا اب ان کو دلیل دوں گا سمجھ میں آئے گی بات. میں نے کہا یہ گائے ہے, یہ گائے کا بچہ, یہ گائے ہے, یہ گائے کا, بول لیں آپ لوگ بھی منہ سے, یہ گائے ہے, یہ گائے کا بچہ. میں نے کہا اگر یہ رات کو کھلا چھوڑ دینا ہم, تو یہ صبح تک اتنا دودھ پیے گا کہ لیٹا ہوا ہوگا, مرا ہوا ہوگا. یہ گائے دودھ دیتی ہے 15 کلو 16 کلو, بہت زیادہ جب اچھا موڈ ہوتا ہے اس کا تو 20 کلو تک چلی جاتی ہے. اس میں 1 یا 2 کلو اس کے بچے کے لیے کافی ہے, تو 18 کلو وہ ڈاکٹر کے باپ کے لیے دے رہی ہے. میں نے اس طرح کہا معذرت کے ساتھ, یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا آپ کے باپ کے لیے دے رہی ہے کیونکہ وہ مہمان تھے. تو میں نے کہا جس ڈاکٹر نے کہا کہ کسی کو بھی دودھ نہیں پینا چاہیے, اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو نہیں پینا چاہیے, اس ڈاکٹر کی تحقیق یہ ہے کہ دودھ کسی کو بھی نہیں پینا چاہیے. دودھ ہے ہی نہیں, دودھ بچوں کے لیے, بس بڑوں کے لیے ہے ہی نہیں. تو میں نے کہا یہ جو گائے اور بھینس ان کے بچوں کے لیے تو 1-2 کلو دودھ کافی ہے, تو 18 کلو ان ڈاکٹر کے باپ کے لیے دے رہی ہے, یہ پھینکنے کے لیے دے رہی ہے, کیا کر رہی ہے یہ؟ یہ تو پیدا ہی اللہ نے انسان کے لیے کیے تاکہ انسان ان کا گوشت بھی کھائے اور ان کا دودھ بھی پیے. تو وہ کہہ رہے تھے وہ ڈاکٹر بڑا ماہر ڈاکٹر ہے اور اس کی عمر اتنی ہو گئی ہے, 80 سال ہو گئی ہے اور ابھی تک فٹ فاٹ ہے, تو وہ دودھ نہیں پیتا, اس نے منع کیا ہے دودھ نہ پیو اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو وہی بات آتی ہے کہ بھائی جتنی اللہ نے نالج دی ہے نا, اس سے 10 گنا عقل زیادہ ہوگی تو نالج صحیح استعمال ہوگی. عقل زیادہ نہیں ہے تو وہ نالج یوٹیوب پہ تو ویسے بھی آپ کو پتا ہے منجن, اگر آپ وہی بات کریں جو سب کر رہے ہیں تو منجن بکے گا یوٹیوب پہ آپ کا. آپ وہ بات کریں جو ذرا ڈفرینٹ قسم کی بات, تو یونیک قسم کی کوئی چیز مارکیٹ میں لاؤ. پھر بھی حقیقت ہے بعض لوگوں کو دودھ نقصان پہنچاتا ہے, ان کی اپنی باڈی نہیں قبول کر رہی اس کو. لیکن یہ کہتے ہیں نا کہ دودھ انسان کو پینا ہی نہیں چاہیے, یہ کہہ دو کہ بھائی بازار کا نہیں پینا چاہیے, ڈبے کا نہیں پینا چاہیے, گائے خرید کے باندھیں اس کا پئیں, پھر بھی سمجھ میں آتی ہے بات. دودھ ہی منع کر دینا سارے انسانوں کے لیے, تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ جانور پیدا, میں ان کو قرآن کی آیت بھی سنائی, نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین اللہ کہتے ہیں اس کو ہم سوکھا چارہ کھلا کے تمہیں دودھ پلاتے ہیں, تمہیں اللہ کہتے ہیں ہم پلاتے ہیں تمہیں, اس کے سوکھے چارے گوبر اور خون کے بیچ سے ہم ایک سفید دودھ نکالتے ہیں جو گوبر خون اور کی رنگت اور بدبو سے پاک ہوتا ہے, اور لبنن ایک لبن پلاتے ہیں, دودھ کو کہتے ہیں عربی میں, قدیم عربی میں لبن دودھ کو کہتے تھے, آج کل دہی کو میرا خیال ہے کہنے لگے ہیں. خالصاً سائغ للشاربین, ایسا دودھ ہم تمہیں پلاتے ہیں جو پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے. تو اللہ نے اپنی طرف نسبت کی ہے, نسقیکم, کون پلاتا ہے؟ ہم پلاتے ہیں. البتہ اس میں نے ان کو دو چیزیں ایڈ کر کے دے دیں, ایک تو یہ کہ بھائی دودھ جس طرح سے آج پیا جا رہا ہے, ایک تو بازار کا پیا جا رہا ہے اس میں پتہ نہیں کیا کیا ٹیکے شیکے لگ رہے ہیں واللہ عالم, یا ڈبے کا پی رہے ہیں اس کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے کیا ہے, بعض تو دودھ ہوتے ہی نہیں ہے. جلدی سے میں سمیٹ رہا ہوں تاکہ موضوع ہمارا خراب نہ ہو نا, یہ دودھ پہ کوئی رپورٹ پیش کرنا مقصد تھوڑی ہے ہمارا. تو میں نے کہا ہمیں جو حدیث میں دودھ کا تذکرہ ملتا ہے, دودھ ایک مکمل غذا ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے طور پہ دودھ کو استعمال کیا ہے. ہمارے ہاں ناشتے کے بعد ایک گلاس, رات کو سونے سے پہلے, پہلے کھانا کھایا ہوا ہے پھر سونے سے پہلے بھی پی رہے ہیں, تو یہ غلط ہے. ہمارے نبی نے جہاں بھی ہمیں حدیث میں ملتا ہے شدید بھوک کو مٹایا کس سے؟ دودھ سے. بہت ساری حدیث ہیں اس پر بھی بیان کروں گا, وقت لمبا زیادہ اسی میں خرچ ہو جائے گا. بھوک لگ رہی ہے اور دودھ سے اپنا پیٹ بھرا ہے, سیر ہو کے پیا ہے, تو آپ کبھی ٹرائی کریں, آپ کو شدید بھوک لگ رہی ہو کھانا نہ کھائیں, آپ خالی دودھ سے سیر ہو جائیں تو دیکھو ٹھا کر کے باڈی میں لگے گا وہ. نمبر دو, ہمارے نبی نے تازہ دودھ پیا ہے ہمیشہ, بوائل کر کے نہیں پیا دودھ. حلب الشاتا, بکری کا دودھ نکالا اور فوراً پی گئے. ہمارے یہاں دودھ فریج میں رکھا رہتا ہے, فریج میں بادی ہو جاتا ہے دودھ. آپ تجربہ کر کے دیکھیں تازہ دودھ اور فریج کے دودھ میں بڑا فرق ہے, ہضم نہیں ہوتا فریج کا دودھ. میں تو پیتا ہوں نا, مجھے اندازہ ہے. آپ دودھ نکالیں اور پی جائیں, تو اس میں دودھ کا قصور نہیں ہے کہ وہ نقصان پہنچا رہا ہے, قصور ہمارا ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے دودھ کے ساتھ. تو اب ایسا نہ ہو کہ تین چار پراٹھے کھا کے آپ کہیں کہ دودھ پینا چاہیے, تو وہ پھر جائے گا کہاں وہ بیچارہ, ورنہ دودھ ایک بہترین غذا ہے, تمام پیغمبروں نے پیا ہے بھائی. ہمارے نبی نے دو جانوروں کا دودھ زیادہ پیا, ایک اونٹنی کا اور ایک بکری کا, گائے کا بھی ٹھیک ہے. اچھا خیر, تو ہم اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں. فانساہم انفسہم, اچھا بعض لوگوں کو پھر بھی دودھ نقصان پہنچاتا ہے, وہ نہ پئیں, لیکن یہ فتویٰ نہ دیں کہ پینا ہی نہیں چاہیے, ٹھیک ہے نا, یہ فتویٰ نہ دیں. اور ایک اور بات میں کر لوں تاکہ بات مکمل ہو جائے, یہ جو چھوٹے بچے ہیں نا, چھوٹے بچے, دیکھو دودھ انسان کے لیے بہت اچھی چیز ہے, ضروری نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیں. بعض لوگ, غریب لوگ نہیں پی سکتے دودھ, وہ پھر ٹینشن میں جاتے ہیں, کیونکہ ایک دوسری انتہا بھی ہے. بعضوں نے اس کو اتنا ضروری قرار دیا ہے کہ دودھ لازمی پیو ورنہ ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی, ایسا بھی کچھ نہیں ہے بھائی, ایک فائدے کی چیز ہے, نہیں پیو تو کچھ نہیں, کوئی اتنا بڑا کچھ نقصان نہیں ہے. غریب آدمی کے لیے بڑی ٹینشن ہے دودھ پینا, تو کوئی بات نہیں, اناج کھاؤ. اور ایک اور آپ کی ٹینشن میں ہلکی کر دیتا ہوں, چھوٹے بچے کے لیے بھی دودھ فائدے مند ہے, ضروری نہیں ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ مائیں پریشان ہوتی ہیں, بچے نے, چھوٹا بچہ جو ہے نا, اب وہ دودھ نہیں آ رہا تو کیا کریں بھائی. چھ مہینے تک تو دودھ بہت ضروری ہے بچے کے لیے, ماں کا دودھ. یہ چائلڈ اسپیشلسٹ کی بات کر رہا ہوں, تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ مفتی صاحب ڈاکٹروں کی فیلڈ میں ٹانگ اڑا رہے ہیں. ہمارے ماشاءاللہ اتنے بچے ہیں, تو ہمارے چائلڈ اسپیشلسٹ سے بھی آپ سے زیادہ واسطہ پڑا ہوگا نا. چھ مہینے تک بچے کے لیے ماں کا دودھ بہت زیادہ ضروری ہے, اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے. چھ مہینے بعد ٹھوس غذاؤں کی ویلیو زیادہ بڑھ جاتی ہے. مائیں کیا کرتی ہیں جو ٹھوس غذاؤں میں, اچھا ٹھوس غذاؤں میں روٹی جو ہے نا, روٹی اسی کو نرم کر کے کھلائیں, ڈبل روٹی پہ نہ آئے, سری لیگ پہ نہ آئے, بیڑا غرق ہوگا بچے کا. مائیں کیا کرتی ہیں, نرم غذاؤں میں سری لیگ کھلانا شروع کر دیتی ہیں, یا ڈبل روٹی اس کو نرم کر کے کھلانا شروع کر دیتی ہیں, یہ صحیح نہیں ہے. ڈائریکٹ کس پہ آئے گا بچہ؟ روٹی پہ آئے گا, جو آپ کھاتے ہو. ڈائریکٹ اس کو کس پہ لے کر آؤ؟ روٹی پہ، ہضم نہیں کرے اس کو بولے تیرا باپ بھی کھائے گا یہ، اس کا معدہ مضبوط ہونا شروع ہو جائے گا. بچے کے معدے میں بڑی لچک ہوتی ہے، جس چیز کا عادی بناؤ اس وقت بن جائے گا وہ. تو ڈائریکٹ روٹی پہ لاؤ، لیکن ایسا نہیں کہ پراٹھے بنا بنا کے اس کو، اس کو آپ ڈائریکٹ روٹی پہ نرم کر کے، روٹی نرم کرنا شروع کر دیں، گوشت کھلائیں اس کو، یعنی یخنی میں روٹی کو ڈال دیا وہ نرم ہو جائے گی، تھوڑی دیر جب نرم ہو جائے تو اس کو پھر کھلائیں. تو ڈائریکٹ روٹی، بازار کی چیز پہ پابندی لگا دو، آپ کا بچہ ایسا فٹ فاٹ رہے گا کہ ہٹو بچوں ہو جائے گا وہ، سارے بچوں کو بولے گا ہٹو یہاں سے، ہٹو بچوں ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. تو بچے کو اب یہ موضوع جلدی کمپلیٹ کر لیتا ہوں یار، جب چل ہی گیا تو جلدی سے، پھر میں اصل ٹاپک، لوگ پھر بہت، میں خود بھی کنفیوز ہوتا ہوں، کبھی بیان لگا ہوا ہونا میرا کہیں کہ یار بات کیا چل رہی تھی، کدھر کو نکل لی ہو تم، مجھے خود بھی اس بات کا احساس ہے، لیکن اب پارسل کر دیتے ہیں جلدی سے. بچے کو کیا کھلاؤ، میں نے ایک بیان ریکارڈ کروایا تھا کہ 6 مہینے میں نے بچوں کی خوراک پہ خود نظر کی، خود اپنے ہاتھوں سے اپنے 2 بچوں کو پالا میں نے. میں نے کہا 6 مہینے میری مرضی کے بغیر کوئی نوالا ان کے منہ میں نہیں جائے گا. تو میں ان کو کھلاتا تھا صبح 1 روٹی، اس پہ دیسی گھی اور اس پہ چینی، اور شام کو بھی یہی عمل دوبارہ. سمجھ رہے، کسی نے 1 روٹی پوری کھا لی تو ٹھیک ہے، نہیں تو آدھی کھا لے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جتنی کھا سکتا ہے، اور 1 کپ دودھ بس. 6 مہینے تک ایک کھانسی ایک چھینک بھی نہیں آئی ان کو، اور فٹ فاٹ بالکل. پوری سردیاں آ کے گزر کے ختم ہو گئیں، ایک چھینک بھی ان کو نہیں ہے. حالانکہ سردیاں جب شروع ہوتی ہیں تو آپ ذرا ہماری مسجد میں آئیں، صفوں میں ہر مسجد میں ایک دم کھانسیاں شروع ہو جاتی ہیں، تو ان کو ایک چھینک بھی نہیں آئی. باہر سے میں نے کچھ نہیں آنے دیا. یہ میں نے کلپ ریکارڈ کروایا تھا، اس پہ لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا کہ لو چینی کھلائی جا رہی ہے بچوں کو. ہاں ہاں، اور یہ دیسی گھی اور چینی نا، چینی کھلائی جا رہی ہے اور ان کو کیا میڈیکل سائنس کا پتا. تو کسی سے بدگمان ہونے سے پہلے نا تھوڑا سا اچھا گمان رکھ لیا کرے. میں نے چینی کے فضائل نہیں بتائے تھے اس وقت، مجھے بھی پتا ہے چینی نہیں کھانی چاہیے، نہ بچوں کو نہ بڑوں کو. میرا تو مقصد یہ تھا کہ چینی کھلا کے بھی بیمار نہیں ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز باہر کی نہیں آ رہی. چینی تو اس لیے کہ وہ پھر کھائیں گے نہیں نا، عادت تو پڑی ہوئی ہے نا ان کو. ابے بھائی، دیسی گھی اور روٹی کو ویسے نہیں کھاتے نا، کچھ تو میٹھا لگانا پڑے گا اس پہ. اصل تو یہ کہ چینی بھی نہ کھلائیں، اصل تو یہ کہ چینی بھی نہ کھلائیں، خالی روٹی گھی کا عادی بنائیں، لیکن وہ ہوتے نہیں ہیں کیونکہ اتنا عرصہ انہوں نے چاکلیٹیں کھائی ہوتی ہیں. تو واقعی بات صحیح ہے کہ چینی بھی نہیں کھلانی چاہیے، لیکن اتنا تقوی ہونا چاہیے جو افورڈ کر سکیں آپ. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اتنا تقوی ہو جو میڈیکل سائنس کے اصولوں پر بھی اتنا عمل ہو جتنا افورڈ کر سکیں. اب میں ان کو چینی بھی نہ کھلاتا، شہد کی عادت نہیں ہوتی بچوں کو، ایک ٹائم چلو شہد کھلا دیا، پھر وہ شہد اس پہ لگاؤ تو نہیں کھا رہے تھے وہ. اصول تو یہ کہ شہد لگا دیں آپ، تو اس میں پھر یہ ہوتا بغاوت پہ آ کے پھر وہ باہر سے جا کے چاکلیٹیں کھاتے. وہ چھوٹے بچے تھے میرا خیال ہے، ایک کی 5 سال عمر ہوگی، ایک کی شاید 3 سال عمر ہوگی، 4 سال ہوگی. تو آپ نے کیا کرنا ہے بچوں کو، اچھا پھر 6 مہینے کے بعد ایک دن کیا ہوا کہ باہر سے کوئی چیز انہوں نے کھائی ہے، بسکٹ مسکٹ، وہ اسی وقت پیٹ خراب ہو گیا. پھر کوئی مہمان آئے ہوئے تھے، انہوں نے کولڈ ڈرنک پلا دی، بخار بھی ہو گیا. ہم نے کہا 6 مہینے سے تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا. تو اس لیے خود بھی اس سے اوائڈ کریں، اور بچوں کو بالکل، بچہ پالنا بہت آسان ہے، ہم نے اپنے لیے ایک عذاب بنایا ہوا ہے بچے پالنے کو. 2 چیزوں میں ٹینشن لی ہوئی ہے، ایک اچھی تعلیم، اس کے لیے مہنگے اسکول. حالانکہ بالکل بیکار بات ہے، بالکل بیکار بات ہے کہ مہنگے اسکول سے بچہ اچھا پڑھتا ہے، بالکل یہ ایسی چیز ہے جس کی کوئی تک بنتا ہی نہیں ہے. جو سلیبس ہے نا، ٹیچر نے وہاں بھی وہی پڑھانا ہے اور وہاں بھی وہی پڑھانا ہے، اور آپ کا بچہ پڑھے گا تو پڑھ لے گا، نہیں پڑھے گا تو کتنا ہی مہنگا اسکول ہو کچھ بھی نہیں ہوگا. اور ویسے بھی مہنگا اسکول ہو سستا اسکول ہو، پڑھائی دونوں میں ہی نہیں ہوتی ہے، ذہن میں رکھو. آپ سمجھ رہے ہو کہ دونوں میں ایک جیسی پڑھائی ہوتی ہے تو دونوں میں اچھی ہوتی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، دونوں میں نہیں ہوتی، ہو نہیں سکتی، ہو ہی نہیں سکتی نا. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. اچھا، ایک پڑھائی کی ٹینشن ہے، خوراک کی ٹینشن. تو خوراک، غریب آدمی کا بچہ زیادہ صحت مند ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس باہر کی چیزوں کے پیسے نہیں ہوتے. ہم نے تو دیکھا ہے گاؤں دیہاتوں میں غریبوں کے بچوں کو بھی، ان غریبوں کے بچے بیمار ہوتے ہیں جو گندگی، صفائی کا اہتمام نہیں کرتے، گھروں میں صفائی نہیں ہے اور اوٹ پٹانگ چیزیں کھلا رہے ہیں ان کو. تو آسان ہے روٹی, ایک روٹی بھی چار پانچ سال کے بچے کے پیٹ میں چلی جائے بس وہ کچھ نہیں ہوگا. ہاں میں پہلے وہ خوراک کی بات مکمل کر لوں. مائیں کیا کرتی ہیں, دودھ سے بچے کا پیٹ بھر دیتی ہیں, پھر وہ ٹھوس غذا کھانے کے قابل نہیں رہتا, یہ نقصان دہ ہوتا ہے. تو چھ مہینے کے بعد ڈاکٹر کہتے ہیں ٹھوس غذا کی ویلیو دودھ سے زیادہ. بچے کو جب بھوک لگے تو ٹھوس غذا, یعنی روٹی کو آپ نے دودھ میں نرم کر دیا یا کسی گوشت کے جو یخنی ہے اس میں, تاکہ اس کو تھوڑا پروٹین بھی ملے نا, اس میں نرم کر کے آپ نے اس کو کھلا کے پیٹ بھر دیا اس کا, اس کے بعد آپ دودھ کے کھانچے. وہ مائیں کیا کرتی ہیں, دودھ سے اس کا اتنے بڑا فیڈر لگا دیا اس کے منہ پہ چسنی کی طرح, وہ پیتا رہتا ہے سارا دن, اور اس میں چینی بھی ڈال دیتی ہیں, یہ اور نقصان دہ ہے. تو جب بچے کا پیٹ ہی بھر گیا تو وہ ٹھوس غذا نہیں کھاتا, تو پھر کمزور ہوتا ہے. آپ خود تجربہ کر کے دیکھ لیں, آپ ٹھوس غذا چھوڑ دیں اور خالی دودھ پینا شروع کر دیں سارا دن, تو آپ آہستہ آہستہ مارکیٹ سے شارٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. حقیقت ہے, ابھی ہمارے ایک دوست ملے, وہ لو کارب ڈائٹ کھا کے باریک ہو گئے نا. انہوں نے کہا بھائی اناج نہیں کھاؤں گا, غلہ نہیں کھاؤں گا, تاکہ وزن کیا ہو, بہت باریک ہو گئے. بڑے فخر سے ملے, بھائی ماشاءاللہ دیکھو کیسے ہینڈسم. میں نے کہا حضرت آپ ہینڈسم کچھ ضرورت سے زیادہ ہو گئے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی بیماری آئی نا, بیماری میں انسان کا جسم گھلتا ہے کہ نہیں گھلتا؟ تو میں نے کہا آپ کے پاس گھلنے کا آپشن رہا نہیں ہے. میں نے کہا ہم تو بیمار ہوئے تو تھوڑا بہت فیٹ پہلے وہ مقابلہ کرے گا, اس کے بعد ہمارے باڈی پہ آئے گا وہ نا. آپ کے پاس تو اسپیس ہی نہیں ہے مزید, آپ کا تو سارا بیلنس ختم ہو چکا ہے. جتنا بیلنس آپ کے پاس ہے وہ آپ کی باڈی کے لیے ہے, تو بیماری کا مقابلہ کیسے کرو گے آپ؟ تو اتنے پاگل ہوئے ہوئے یار لوگ فٹنس کے چکر میں کہ کچھ زیادہ ہی ضرورت سے جو ہے. ابھی ایک تو باڈی بلڈروں کا انتقال ہوا نا, ان کی باڈی میں فیٹ ختم ہو گیا تھا, انہوں نے اتنے ماس واس مقابلہ جیت کے آئے اور شام کو سوئے, صبح پولیس بھی ان کو نہیں اٹھا سکی, ایسا دنیا سے گئے ہیں وہ. کیونکہ بچا ہی کچھ نہیں اندر نا, تو ہر چیز اللہ تعالیٰ نے جو باڈی میں بنائی ہے, تو صرف دیکھنے میں اچھا لگوں اس چکر میں اتنا زیادہ آدمی فری نہ کرا لے صحت کو کہ بیماری سے مقابلے کے لیے جو فیٹ چاہیے وہ بھی ختم ہو جائے. خیر, تو تعلیم کی بات کر کے بس بات مکمل کرتا ہوں. ایک تو یہ مائیں بچوں کو نا دودھ سے پیٹ بھر دیتی ہیں, اس سے کیا نقصان ہوتا ہے, کھانا نہیں کھاتے. تو ٹھوس غذا سے بچے کی, دیکھو آپ پالتے ہو نا بکرے, دانا کھلاتے ہو, ایسے مسٹنڈے ہو جاتے ہیں. اگر سارا دن دودھ پلاتے رہو تو ہوں گے مسٹنڈے؟ نہیں ہوں گے نا. تو ہمیں بھی دودھ پینا چاہیے, لیکن اناج ہم بالکل چھوڑ دیں اور ختم ہی کر دیں اس کو اپنی زندگی سے, تو یہ بھی نقصان دے. اور دودھ ہی پہ سیٹ ہو جائے یہ بھی کیا ہے, یعنی دودھ پہ سیٹ ہو جائے یہ بھی نقصان دے, اور دودھ کو بالکل زندگی سے نکال دیں تو بھی دودھ کے جو فائدے ہیں اس میں وہ حاصل نہیں ہوں گے. تو ایجوکیشن میں کیا ہے کہ اچھے اسکول اور گندے اسکول دونوں کیا ہیں, سیم ہے. ہاں ماحول کا بڑا فرق ہوتا ہے کہ جو خراب اسکول ہوتے ہیں اس میں بچوں کا ماحول جو ملتا ہے نا وہ بڑا خراب ملتا ہے, وہ بگڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے. اچھے ہائی لیول اسکولوں میں اگر وہ اسلامی ٹچ ہے اس میں تو اتنا خراب نہیں ہوگا, لیکن اگر اسلامی ٹچ نہیں ہے تو پھر ایسا خراب ہوگا کہ آپ کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے نا وہاں سے بچے کی خرابی, پھر وہ تہذیب یافتہ بدماش بنے گا. دیکھو گورنمنٹ کے اسکولوں میں جو بچے پڑھتے ہیں وہاں پر دو نمبر بچے بھی بہت ہوتے ہیں, وہ دو نمبر ہی ان کی کیا ہوتی ہے, گالیاں والیاں دینا, آپ کا بچہ بہترین طریقے سے سیکھ لے گا اور بنٹے ونٹے کھیلنا سیکھ لے گا, اوٹ پٹانگ باتیں سیکھ لے گا, یہ ہوگا وہاں پہ. لیکن جو ہائی لیول کے اسکول ہیں نا, پچاس پچاس ہزار جہاں آپ کے بچے فیسیں دے رہے ہیں, وہاں گالیاں نہیں ہوں گی. گالی بھی دے گا تو انگلش میں دے گا, وہ آپ کو اچھا لگے گا, آپ کہو گے ایک دفعہ بیٹا دوبارہ ریپیٹ کرو یہ جملہ, وہ انگلش میں دے گا گالیاں, بڑا ایٹیٹیوڈ ورڈ, لیکن وہ انگلش میں بگڑے گا پھر, وہ سمجھ رہے ہو, اس کی گرل فرینڈ ہوگی, آپ جب اس کو بلائیں گے بیٹا پانی پلا دو, وہ کہے گا ڈیڈی پاپا, جو کام انسان خود کر سکتا ہے وہ دوسرے سے, یہ انگلش میں کہے گا وہ, میں تو دیسی آدمی ہوں اتنا اچھا نہیں کہہ سکتا میں, وہ انگلش میں کہے گا ڈیڈی جو کام انسان خود کر سکتا ہے ہمارے ٹیچر نے بتایا, وہ انسان کو خود کرنا چاہیے, وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے, کائنڈلی آپ خود اٹھ کے پی لیں, ڈیڈی آئی ایم ویری بیزی, کائنڈلی لگائے گا, کائنڈلی بھی لگائے گا, پلیز بھی لگائے گا, اور آخر میں کہہ کے تھینک یو, اپنا خیال رکھیے گا. غریب کا بچہ یہ جملے نہیں کہے گا, وہ زیادہ زیادہ یہ کرے گا کہ جی وہ ایک دفعہ منع کر دے گا, آپ ایک تھپڑ لگائیں گے جا کے لے آئے گا. اس کو تھپڑ بھی نہیں لگا سکتے آپ. یہ جو 50,000 فیس دے کے جس بچے کو پڑھا رہے ہیں, اس کو آپ نے تھپڑ لگایا, یہ سیلف ریسپیکٹ کے خلاف ہے بھائی, یہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے. ڈیڈی آپ کو اچھے اسکول میں پڑھنا چاہیے تھا بچپن میں, آپ کہاں سے پڑھ کر آئے ہیں؟ وہ آپ کا باپ بن کے آپ کو انگلش میں سمجھائے گا, بدتمیزی نہیں کرے گا, ایٹیٹیوڈ اس کا بہت ٹائٹ ہوگا. لیکن آپ مجھے بتاؤ, اور پھر پتہ ہے کیا ہوگا, زیادہ پڑھا لکھا ہو گیا نا, ابھی ایک دو نسلوں کے بعد, ابھی تو وہ نسلیں خراب ہونا شروع ہو رہی ہیں. جیسے ہی آپ ہوں گے 60 سال کے, ریٹائرمنٹ کی عمر ہوگی, وہ ایک ایمبولینس بلائے گا, ڈیڈی آپ کے لیے اولڈ ہاؤس بہترین, میں نے بہت اچھا اولڈ ہاؤس دیکھا ہے آپ کے لیے, کائنڈلی آپ وہاں تشریف لے جائیں, کائنڈلی یہاں بھی لگائے گا. غریب دھکے دے کے گھر سے باہر نکالتا ہے, یہ بڑی تمیز, نہیں نکلو گے تو پولیس کو بلائے گا, وہ اٹھا کے آپ کو لے جائے گی. یہ قانون کے دائرے میں رہ کے ہر کام کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ بدتمیز نہیں ہے. تو اپنے اوپر خود ہی آپ نے بولے ایک مصیبت مسلط کی ہوئی ہے بھائی, تو مت پڑھاؤ یار. میں تو اس کو کہہ رہا ہوں اسکولوں میں بھیجو ہی نہیں بچوں کو, ہوم اسکول. دیکھو بھاولپور یونیورسٹی کتنی اچھی یونیورسٹی ثابت ہوئی نا ہماری قوم کے فیوچر کے لیے, بچیوں کے لیے. تو یونیورسٹیوں میں ایجوکیشن کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے, تو کمپٹیشن اتنا زیادہ ہے لڑکیوں میں کہ نمبروں کے چکر میں بھی بیچاریاں بہت کچھ کر لیتی ہیں. اور ابھی زیادہ خراب نہیں ہوئی ہے, اگلی نسل تباہی ٹریک پہ چل پڑے خرابی کے, اگلی نسل تو بالکل آزاد ہو جائے گی. اور یہ بات یاد رکھو کہ غریب آدمی کے پاس جب پیسہ آتا ہے نا, تو وہ اوور, زیادہ اوور ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں جب بے حیائی آئے گی نا, تو ہم گوروں سے دو ہاتھ آگے نکلیں گے, سمجھتے ہو؟ آپ کو پتا ہے نا, یہاں سے جب لوگ یورپ میں جاتے ہیں تو ٹرکی قسم کے لڑکے ہوتے ہیں, تو 6 مہینے تو وہ گوریوں کو دیکھنے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہوتا ان کا. انگریز بھی کہتا ہے یار اتنے تو ٹرکی ہم بھی نہیں ہیں جتنے یہ ہیں, وہ کام ہی کوئی نہیں ہوتا گوریوں کو دیکھنے کے علاوہ, جو ٹرکی ہوتے ہیں, کیونکہ انہوں نے تو کبھی دیکھا نہیں ہوتا نا. تو ہماری جو نئی جنریشن ہے, اس نے وہ بہ آئی وہ نائٹ کلب اور وہ شراب کباب دیکھا نہیں ہے جو وہاں ہے. تو یہ جب تھوڑا سا ان کو آزادی ملتی ہے, تو یہ سارے ریکارڈ توڑ دیتے ہیں. تو یہ ان سے دو ہاتھ آگے نکلیں گے, یہ وہ چھچور پنے پر آئیں گے جو گورا جس کا تصور نہیں کر سکتا, سمجھتے ہو؟ تو اس لیے ان کو بچاؤ میرے بھائی, ہوم اسکولنگ کی طرف آؤ. اپنے ٹیوٹر, میں نے اپنے بچوں کے لیے ٹیوٹر لگوایا ہوا ہے, 2-3 سال سے تو اسکول نہیں جا رہے. کچھ بچے جا رہے ہیں جو قریب میں اس کے اسلامی اسکول ہے, باقی 2-3 اور, وہ زیادہ اچھا پڑھ لیے. اب تھوڑا اوپر کی کلاسوں میں آ رہے ہیں, تو جس اسکول میں بھی لے کے جاؤ وہ کہتے ہیں یار یہ تو بہترین ہے, یہ کہاں سے پڑھا انہوں نے. اس لیے کہ اپنا بھانجا ہی ہمارا, اس کو ہم نے گھر میں لگا دیا ٹیوشن میں, ہم نے کہا بھائی ہم آپ کو اچھی فیس دے دیں گے, آپ ذرا پڑھا لو. تو اچھا پڑھایا اس نے الحمدللہ, کم ٹائم میں زیادہ اچھا رزلٹ ہے. وہ اخلاق بھی نہیں تباہ ہوتے جو باہر, بعض دفعہ اسکول بہت اچھا ہوتا ہے لیکن جو اس کے کلاس فیلو ہیں وہ تھوڑی اچھے ہوتے ہیں, کیا تو اور زیادہ خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. بچیوں کو پتا ہے ابھی یونیورسٹیوں میں کالجز میں کیا باتیں ہوتی ہیں, شادی بیاہ کو ایک مذاق بنا کے پیش کیا جاتا ہے. بچیاں جو یونیورسٹی میں جاتی ہیں تو ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تم ایک اچھی سائنٹسٹ بنو, اچھی ڈاکٹر بنو, اس میں تمہارے لیے فخر ہے. اچھی بیوی یہ ایک مزاحیہ بات ہے, یہ کیا ایک مذاق کے طور پر کہ تم اچھی ہاؤس وائف بنو گی, تو وہ بیچاری شرمندہ ہو جاتی ہے کہ میرا مذاق اڑا رہی ہیں. جو اس کی نیچر ہے اس کو کیا بنا دیا, مذاق. تو وہ کیا حال ہوگا پھر, آپ خود دیکھیں نا, سوسائٹی تباہی کی طرف جائے گی کہ نہیں جائے گی. ایک آدمی کی جب شادی ہوگی اس کو اچھی بیوی نہیں ملے گی جو اس کی خدمت کرے, اس کو سکون دے, اس کو ایک اچھی سائنٹسٹ ملے گی, ایک اچھی ڈاکٹر ملے گی, تو گھر چل سکے گا؟ وہ تو ڈپریشن میں جائے گا نا, وہ کہے گا ڈاکٹر کے کلینک کیا کم ہے کیا مارکیٹ میں, مجھے تو گھر میں جو میں نے نکاح کیا ہے تو مجھے اچھی بیوی چاہیے تھی. تو تبھی طلاقوں کا ریشو بڑھے گا, اور بڑھ چکا ہے, دے دنا دن طلاقیں تو ایسی ٹھک 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 کر کے ہو رہی ہے. آدمی حیران ہے یار یہ شادی کرتے کیوں جب تم نے اگلے دن چھوڑ دینا ہوتا ہے اس کو. تو سارا سیٹ اپ کی واٹ لگ رہی ہے. اب گورنمنٹ لیول پہ ان چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے دو طریقوں سے, موضوع چل پڑا ہے تو میں اس کو کمپلیٹ کروں. دو طریقوں سے نظام تبدیل ہوگا تو یہ سب سیٹ ہوگا نا. ارے بھائی نظام تبدیل ہوگا تو یہ سب سیٹ ہوگا نا. اب بعض لوگ یوٹیوب پہ علماء کا بہت مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ تزکیہ نفس میں لگے ہوئے ہیں, نظام کی تبدیلی کی بات نہیں کرتے, یہ بس ذاتی اصلاح میں لگے ہوئے ہیں. جیسے تبلیغ والے بندے کو 40 دن لگا کے انسان کا بچہ بنا کے چرس پر چھڑوا دیں گے, داڑھی رکھوا دیں گے, نمازی بنا دیں گے, تھوڑا تمیز سکھا کے چل بھائی پتلی گلی سے نکل. تو تزکیہ نفس ہو گیا نا, تزکیہ کہتے ہیں اپنی اصلاح. تو نظام کی تبدیلی کی بات نہیں ہو رہی. دیکھیں جو لوگ نظام کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں نا, میجورٹی, ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے, کوئی پیکج نہیں ہے تبدیلی کا, وہ ایک بند گلی میں لا کے چھوڑ رہے ہیں آپ کو. ان میں میجورٹی ایسی ہے جو آپ کو علماء سے کٹا دے گی, اور خود ان کے پاس اپنا کوئی پیکج ہے نہیں. میں بھی ایک سیاسی لیڈر کی تقریر سن رہا تھا آج صبح کی بات ہے, جو بہت پرانی تقریر, 20-25 سال پرانی, اور گورنمنٹ کے خلاف بہت زیادہ تقریر کر رہے تھے. وہ اسٹیبلشمنٹ ایسی ہے, فوج ایسی ہے, حکومت ایسی ہے, پاکستان ایسا ہے, تو فلانا ایسا ہے, تو ڈمکانا ایسا ہے, لو زندہ باد نعرے لگا رہے ہیں کہ یار یہ بندہ حق بولتا ہے. تو مجھے خیال ہوا کہ میں نیچے کمنٹس کروں, اب کیے نہیں میں نے کیونکہ تو میری آئی ڈی شو ہو جائے گی, لوگ سمجھ جائیں گے مولوی صاحب بات کر رہے ہیں. میں نے کہا اس پہ میں بات ضرور کروں گا کیونکہ یہ منجن آج بھی بہت دکھتا ہے, فلانا بھی ایسا تو ڈمکانا بھی ایسا تو فلانا بھی ایسا تو یہ بھی ایسا. لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ کیا ہے یہ حق پرس آدمی ہے, ڈنکے کی چوٹ پہ حکمرانوں کے خلاف بولتا ہے. بھئی سوال پیدا ہوتا ہے, آپ نے یہ بول کے کر کیا لیا, آپ کیا ہیں, آپ کے پاس کون سا پیکج ہے قوم کی اصلاح کا؟ تو جس سیاسی لیڈر کا ماضی میں وہ تقریر چل رہی تھی نا, لوگ کہہ رہے تھے یہ دیکھو فوج کے خلاف بھی, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی, اور اس وقت کے وزیر اعظم کے خلاف بھی, اور فلاں کے خلاف بھی ڈمکانا ہے, زبردست سب سے بڑا کرپٹ وہی نکلا بعد میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ وہ تو ایسا کرپٹ نکلا کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. اب سارے لوگ اب آج اس کو گالیاں دے رہے ہیں کہ یار یہ دو نمبر آدمی, اور وہی 20-25 سال پہلے اس کو کیا کہہ رہے تھے بولو, ایک نمبر. تو کسی کی مخالفت بلائے مخالفت سے کچھ نہیں ہوتا. یہ ایسے ہیں, انہوں نے ملک پہ قبضہ کیا ہوا ہے, تو آپ کے پاس پیکج کیا ہے اس قبضے سے نکالنے کا؟ ایسا تو نہ ہو کہ آپ بھی وہی ہو جاؤ تھوڑے دنوں میں, آپ بھی پتا چلا کہ جو وہ تھے آپ اس سے بھی بڑے نکلے آگے جا کے. تو ہر وہ شخص جو منجن بیچ رہا ہے نا لوگوں کی مخالفت کا, اس کے گرد اکٹھے نہ ہو جایا کریں. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں, اس سے بات سمجھ میں آئے گی. دیکھو کہیں زلزلہ آیا, بڑی مسائل ہیں, ایک بندہ کھڑے ہو کے رو رہا ہے آپ کے سامنے, زلزلہ آیا اور کوئی ان کو پوچھ نہیں رہا. او ہو, زلزلہ آیا اور کوئی ان کو, قوم میں سیلاب آیا کوئی پوچھ نہیں رہا, رو رہا ہے پھوٹ پھوٹ کے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے بولا یہ ہے اصل مظلوموں کی آواز اٹھانے والا, آپ نے دباہ کے پیسے دینا اس کو شروع کر دیے. یہ تحقیق نہیں کی کہ اس کے پاس پیکج کیا ہے, اس کا کوئی ٹرسٹ ہے, کوئی فاؤنڈیشن ہے جو یہ زلزلہ والوں کی ان سے اچھی مدد کر سکتا ہے, سیلاب والوں کی ان لوگوں سے زیادہ اچھی مدد کر سکتا ہے, اور اس کا ماضی کیا ہے, کیا اس سے پہلے کبھی کی ہے اس نے؟ لیکن وہ رو رہا ہے, وہ مجھے ترس آ رہا ہے, ویڈیو دکھا دکھا کے نا زلزلہ زدگان اور سیلاب زدگان کی, آئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا. لوگ ہمارے بیوقوف کیا کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یہ ہے, لا کے کروڑوں روپے اس کو پکڑا دیتے ہیں, اس کے بعد وہ بورے میں پیسے رکھ کے مارکیٹ سے شارٹ. پھر جتنی پہلے والوں کو گالیاں مل رہی تھی اس سے ڈبل گالیاں کس کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں؟ اس کو. وہی کام ہمارے ان اسکالرز کے ساتھ اور ان اسپیکر کے ساتھ ہو رہا ہے جو کام, جو فراڈ اس نے کیا آپ کے ساتھ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بہت اہم بات ہے یہ, اس کو سمجھیں اچھی طرح, اس سے بہت سارے مسئلے حل ہوتے ہیں ہمارے. کسی کی مخالفت برائے مخالفت کر لینا یہ کوئی حق بیانی نہیں ہے. آپ کے پاس اس سے ہٹا کے آپ کے پاس کیا پیکج ہے جو آپ لوگوں کو دو گے؟ وہاں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں تو آپ بتاؤ نا اب کیا کریں ہم؟ میں اکثر مثال دیتا ہوں نا, باطل فرقے کے لوگ بار بار آ کے کہتے ہیں یہ سنی مذہب میں یہ اعتراض ہے, فلانے میں یہ اعتراض ہے, مان لیا یہ اعتراض ہے, یہ تو اس کو چھوڑ کے ہم کہاں جائیں, آپ کے مسلک میں آ جائیں, تو آپ پہ تو اس سے بڑے بڑے اعتراضات ہیں. کیا خیال ہے؟ دیکھو عیسائی کہتے ہیں اسلام پہ کچھ اعتراضات بتاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بیویاں رکھی, 9 بیویاں ایٹ اے ٹائم رکھی, 9 سال کی لڑکی سے نکاح کیا آپ نے, ہے بھائی, اور اسلام میں عورت کی وراثت آدھی ہے مرد کی دگنی ہے، یہ عورت پہ ظلم ہے. اسلام میں قرآن اجازت دیتا ہے ایک خاص ضرورت کے موقع پر بیوی کو جو ہے نا آپ اس پہ ہاتھ اٹھا، جائز نہیں ہے اٹھانا ہاتھ بلا وجہ، مثال دے رہا ہوں. وہ یہ چیزیں ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ شدید ضرورت کے موقع پہ مرد بیوی پہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے، وہ پورے پروسیس سے گزرنے کے بعد جو قرآن نے بیان کیا ہے. تو یہ دیکھو اسلام یہ کر رہا ہے، اسلام وہ کر رہا ہے، آپ ایک دم جذبات میں آ گئے، بے اسلام تو اتنا غلط، او ہو چار چار شادیوں کی مرد کو اجازت دے رہا ہے، عیاشیوں کی عورت کو ایک ہی میاں رکھے گی، مرد چار چار کرے گا، او ہو ہو ہو. تو بالکل آپ کو جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس عیسائی سے بولے مان لیا اسلام غلط ہے بھائی یہ ساری چیزیں، تو میں کیا کروں اب بتا، اسلام چھوڑ دوں؟ یہ سیدھا سیدھا یہ جواب دیا کرو، چھوڑ دوں اسلام؟ تو تیرے پاس کوئی سسٹم ہے تو بتا دے بھائی، میں اس میں آ جاتا ہوں. لا کی کوئی کتاب بتاؤ جو آسمانی مذہب ہو، جس اسلام نے ہر چیز میں ہمیں گائیڈ کیا ہے، ہمیں ہر چیز کی گائیڈنس مل جاتی ہے. ہمیں یہاں یہ مل جاتا ہے بیٹے کو دگنا دینا ہے، بیٹی کو آدھا دینا ہے. تمہارے یہاں کیا ہے، بیٹی کو کتنا دینا ہے تم بتاؤ نا. تمہارے یہاں تو یہ بھی نہیں پتا کہ بیٹی کو دینا بھی ہے کہ نہیں دینا. نہیں یہ بات میرا خیال ہے سمجھ میں، تم بتاؤ نا بیٹے کو کتنا دینا ہے وراثت میں، بیٹی کو کتنا دینا ہے. تو وہ لا بیان کرے گا امریکہ کا، آسٹریلیا کا، جاپان کا، سویڈن کا. وہ بھائی ہم مذہب کی بات کر رہے ہیں تو ایک مذہب کو چھوڑ کے میں دوسرے مذہب کی طرف آؤں گا. لا کی جہاں تک بات ہے تو میں پاکستان میں پیدا ہوا ہے نا، پاکستانی لا کو فالو کروں گا میں. مذہب اگر عیسائیت اور اسلام کو آپ کمپیئر کرتے ہو، آپ بولو میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، تو آپ بتاؤ کہ عیسائیت میں کیا ہے پھر؟ تو آپ کوئی مرتب قانون دے دو نا مجھے اے ٹو زیڈ جس میں تمام احکام ہوں، وہ عیسائیوں کے پاس نہیں ہے. تو آپ کو مجھے بند گلی میں لا کے چھوڑ دو گے بھائی، تم یہاں سے ہٹا کے میں بند گلی میں آ جاؤں گا، تمہارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. ہمارے پاس یہ تو ہے نا کہ بیٹی کو آدھی جائیداد ملے گی، تمہارے پاس تو آدھی بھی نہیں ہے. تم تو امریکہ لا کو فالو کرتے ہو، عیسائیت میں کیا ہے؟ ان کے تھوڑی کسی کو پتا ہے کیا ہے، جائیداد کس کو ملے گی کوئی بتا سکتا ہے، وراثت کس کو ملے گی کوئی بتا سکتا ہے، نکاح طلاق کے حکام کوئی بتا سکتا ہے؟ تو اعتراضات برائے اعتراضات تو کرتے رہو بیٹھ کے. کوئی یہودی ہم پہ اعتراض کرے اسلام میں یہ دہشت گردی، تلوار اور وغیرہ وغیرہ، بھائی مان لیا اسلام غلط ہے تو اب آپ بتاؤ کیا کریں، اسلام کو چھوڑ کے کہاں جائیں؟ آپ کے پاس بھی کوئی پیکج نہیں ہے اور اسلام بھی چھوڑ چکے تو سوائے الحاد کے اب کوئی آپشن بچے؟ پھر تو ایتھیس ہو جائیں گے ہم، اور ایتھیس وہ تو بہت ہی خطرناک وادی ہے، کیونکہ پھر تو صحیح اور غلط کا کوئی کرائٹیریا آپ کے پاس بچتا ہی نہیں ہے. ایتھیس تو کہتا ہے وراثت ایک ٹکے بھی نہیں ہونی چاہیے، یہ جو رشتے بنے ہیں ماں باپ کے تو نیچرل ہیں، یہ تو جیسے گدھے گھوڑے کے ہوتے ہیں انسانوں کو بھی ہو گئے، اس کے ہاں تو حقوق کا کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اسی سے خوب ایک اور بات سمجھ لو، آج جو اعتراضات کرتے ہیں نا ابو حنیفہ، شافی، مالک، احمد بن حنبل، چاروں فقہ پہ، ان میں یہ مسئلہ، فلان کتاب میں یہ غلط مسئلہ، آپ کہو میں چھوڑ دیتا ہوں چاروں کو، چلو بھائی چھوڑ دیتا ہوں، آپ کے پاس کوئی قانون مرتب ہے تو بتا دو اس کو فالو کر لوں گا. تو ان کے پاس بھی کوئی مرتب قانون کوئی ہے ہی نہیں. وہ فوراً جواب میں کہیں گے قانون کیا، ہمارا قانون تو 1400 سال پہلے وجود میں آ گیا تھا قرآن حدیث. تو ابے اس قرآن و حدیث سے کسی نے مسائل ریٹن فارم میں لکھے تو ہوں گے نا، یہ اب تک امت ایسی بانچ چلی آ رہی ہے، جو اسلامی حکومتیں خلافتیں چلی ہیں 1200 سال 1300 سال اسلامی خلافتیں چلی ہیں، وہ کیا ریٹن لا کے بغیر چلی ہیں؟ یا جج کو اختیار تھا کہ بخاری مسلم میں دیکھ کے جب بھی کوئی کسی کے پاس کیس آتا ہے بخاری مسلم کی اسٹڈی کر کے اس کا فیصلہ حل کرتا ہے؟ کیا دنیا میں کوئی عدالت اس طرح چل سکتی ہے؟ ہمیشہ ریٹن میں ایک چیز ہوتی ہے بھائی، قرآن و حدیث میں غور و فکر کر کے ایک لا ریٹن فارم میں آ گیا. آپ جج کو دیکھو نا، جیسے ہی وکلا اور ججز آپس میں بحث کرتے ہیں تو جج فوراً، وکیل کیا کہتا ہے، فلاں کتاب قانون کی فلاں کتاب میں فلاں شے کہیے، تو وہ متن پڑھتا ہے. جج کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا نہ سپریم کورٹ کے پاس کہ وہ ہر مسئلے میں نئے سرے سے تحقیقات کر رہے ہوں. تو جب قرآن و سنت دنیا میں آیا، اس کے بعد جب اسلامی حکومتیں پھیلنا شروع ہوئی ہیں، تو اس دور کے فقہا نے، محدثین نے مل جل کے قرآن اور سنت سے جو مسائل تھے نا لا، اس کو ریٹن فارم میں لکھ لیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ عوام کے لیے ایک چیز ریٹن فارم میں آ گئی. اب آپ نے وضو کے مسائل دیکھنے ہیں اس پہ آپ کو کتابیں ملیں گی, نماز کے مسائل دیکھنے اس پہ آپ کو کتابیں ملیں گی, وراثت کے مسائل دیکھنے اس پہ آپ کو کتابیں ملیں گی. تو یہ چاروں ائمہ نے یہ کام کیا, ان کا قانون مرتب ہو کے ہمارے سامنے آ گیا. ان میں بہت سی چیزوں میں اتفاق ہو گیا, کچھ چیزوں میں اختلاف ہو گیا, لیکن ریٹن میں ایک چیز آ گئی اور ایسی ریٹن میں آئی ہے کہ صدیوں لوگ اس کو فالو کرتے رہے ہیں صدیوں تک. اب کیا مسئلہ ہے؟ اب آپ کہہ رہے ہو یہ غلط ہے تو آپ صحیح لے آؤ مارکیٹ. آپ کہہ رہے ہو میں صحیح ہوں, میں قرآن حدیث کی بات کرتا ہوں, تو بھائی آپ جو بات کر رہے ہو وہ الگ ہے. وہ والا کیا کر رہا ہے؟ وہ قرآن حدیث کی بات کر رہا ہے, وہ کیا ہے؟ وہ الگ ہے. وہ والا کر رہا ہے الگ ہے. تو آپ مل جل کے قرآن حدیث کی روشنی میں اتفاق رائے سے ایک لا مرتب کیوں نہیں کر لیتے؟ اس کا جواب یہ ہوگا اب یہ پاسبل نہیں ہے, اتفاق ہوگا ہی نہیں. میں اہل حدیثوں کے خلاف نہیں ہوں, ان میں جو معتدل اہل حدیث ہیں وہ معتدل ہیں, وہ ان کے میں خلاف نہیں ہوں. لیکن ایک میرا بڑا اہم سوال ہے اہل حدیث حضرات, آپ نے ٹیلی ویژن میں دیکھا ہوگا دو دو تین تین مختلف مکاتب فکر کے لوگ بیٹھتے ہیں. اہل حدیث ہمیشہ ایک ہی بیٹھتے ہیں, دو نہیں بیٹھیں گے کبھی. کیوں؟ دو چار مسائل کے علاوہ ان کا ہر مسئلے میں دوسرے سے کیا ہوگا؟ اختلاف ہوگا. کوئی ایک اہل حدیث عالم ایسا نہیں ہے جو اہل حدیث مکتبہ فکر کو کا نمائندہ ہو. آپ دیکھ لیں کوئی ایک بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ جو رائے پیش کریں گے نا دوسرے اہل حدیث کی رائے قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے خلاف, تیسرے کی اس کے خلاف, چوتھے کی اس کے خلاف. ابھی کچھ دن پہلے کے اہل حدیث عالم آئے تھے, مجھے بھی بڑی عزت دیتے ہیں, میں بھی ان کو بڑی عزت دیتا ہوں. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھیں چار مکاتب فکر ہے نا قرآن و سنت کی روشنی میں, چار قانون کے متن ہیں جو مرتب ہو گئے اور صدیوں سے اس پہ لوگ چلتے آ رہے ہیں. ہمیں اس پہ اصرار نہیں ہے کہ لوگ ان چاروں کو فالو کریں. ہم کہتے ہیں پانچواں بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, وہ بھی قرآن و حدیث سے ہی ہوگا نا. تو آپ ایک پانچواں فقہ مرتب کریں, آپ سمجھنے کہ نہیں سمجھ, تاکہ ہمیں پتا ہو کہ یہ اہل حدیث مکتب فکر ہے اور یہ ان کی مخصوص کتابیں ہیں اور یہ ان کا لا ہے, تاکہ ہم کہیں بھائی جو ان چاروں پہ نہیں چلنا چاہتا چلو وہ اہل حدیث بن جائے, لیکن وہ پھر اس پہ چلے نا. جب وہ اہل حدیث بنتا ہے تو ادھر اہل حدیث کچھ اور, وہ والے اہل حدیث کچھ اور, وہ والے اہل حدیث کچھ اور, نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ ایک شخص کی تقلید پہ آ جاتا ہے, اس سے امت تباہ ہو جائے گی. ہر شخص جب اپنے فلاں وہ فلاں کو کا مقلد ہے, وہ فلاں کا مقلد ہے, وہ فلاں کا مقلد ہے, وہ فلاں کا مقلد ہے, تو یہ امت سمٹنے کے بجائے سمٹے گی یا مزید بکھرے گی؟ یہ تو سمٹنے کے بجائے مزید بکھرتی چلی جائے گی. صرف طلاق کے مسائل میں ہی اہل حدیثوں کے اتنے سارے اقوال ہیں. بعض اہل حدیث کے نزدیک اکٹھی تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں. ہمارے ہاں جس نے طلاق دی ہو وہ ان اہل حدیثوں سے جا کے فتویٰ لے کر آتا ہے جو اکٹھی تین کو کیا کہتے ہیں؟ ایک کہتے ہیں. حالانکہ سارے اہل حدیث ایک نہیں کہتے. بعض اہل حدیث کہتے ہیں اکٹھی تین کتنی ہوتی ہیں؟ تین ہوتی ہیں. اب جو اہل حدیث تین طلاقیں دے گا وہ اس اہل حدیث کو فالو نہیں کرے گا جو تین کو تین کہہ رہا ہے. حنفیوں میں پوری روئے زمین میں جہاں بھی جائیں گے تین کتنی ہوں گی؟ حنفی کے پاس بھاگنے کا راستہ نہیں ہے, شافعی کے پاس بھاگنے کا راستہ نہیں ہے, مالکی کے پاس بھاگنے کا راستہ نہیں ہے, حنبلی کے پاس بھاگنے کا راستہ نہیں ہے, اہل حدیثوں کے پاس بھاگنے کا بہت راستہ ہے. وہ تین کو تین کہہ رہا ہے, چلو وہاں سے چلے جاؤ. وہ تین کو کتنی کہے گا بولو؟ ایک کہے گا. اور اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کی تین ایک بھی نہ ہو, آپ کو اس پہ افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے اکٹھی تین دی ایک کیوں ہوئی, وہ ایک بھی نہ ہو, تو اہل حدیثوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہیں گے کہ آپ نے چونکہ بیوی سے ہمبستری کرنے کے بعد طلاق دی ہے لہذا ایک بھی نہیں ہوئی ہے کیونکہ یہ ناجائز طلاق ہے. ایسے لوگ بھی ہیں. یقین نہ آئے تو میں آپ کو حوالہ دکھا دوں گا, میرے پاس کتاب پڑی ہوئی ہے, بہت بڑے اہل حدیث کے عالم ہیں. انہوں نے کہا اگر کسی نے بیوی سے اچھا دوسری طلاق میں وہ کہتے ہیں کہ اگر پہلی آپ نے دی اور رجوع نہیں کیا اور اگلے مہینے میں دوسری دے دی تو دوسری نہیں ہوگی, پہلے اسے رجوع کرنا پڑے گا پھر دوسری ہوگی. یہ بھی اہل حدیث کا مذہب ہے. اور بعض کہتے ہیں نہیں, اگر پہلی سے رجوع نہیں کیا اگلے طہر میں دوسری دیے تو دوسری ہو جائے گی. آپ نے حالت حیض میں طلاق دی, چاروں امام اتفاق کرتے ہیں ہو گئی طلاق. لیکن اہل حدیث میں کچھ کہتے ہیں حالت حیض میں تین دے دی تو ایک بھی نہیں ہوگی, بعض کہتے ہیں تین دے دی تو ایک ہوگی. تو بیسیوں اور سب کے قرآن و حدیث کی روشنی میں فتویٰ دے رہے ہیں سب. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ لا کیسے چلے گا بھائی, یہ ملک کا قانون کیسے بنے گا؟ تو میں پھر بتا دوں, مجھے اہل حدیثوں سے کوئی نفرت نہیں ہے, دوسروں سے ہزار گنا بہتر ہیں. وہ بدعتوں کا ارتکاب نہیں کرتے, عقائد میں صحیح ہوتے ہیں, لیکن آپ اگر ایک چیز کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں تو آپ کے بڑے بڑے علماء مل کے ایک متن مرتب کریں اور بولیں یہ پانچواں فقہ ہے. اگر آپ کہیں ہمارا کوئی فقہ شکہ نہیں, ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں, تو اس کا مطلب بزبان حال آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ابو حنیفہ شافعی وہ تورات انجیل کو مانتے تھے, وہ قرآن حدیث کو نہیں مانتے تھے. تو انہوں نے جیسے ایک فقہ مرتب کیا ہے اس پہ لوگ چل رہے ہیں, صدیوں سے چل رہے ہیں. حکومتیں فقہ حنبلی تو سعودی عرب کا آفیشیل قانون ہے. سعودی عرب نے کیوں ججوں کو اجازت نہیں دیتی کہ قرآن حدیث کی روشنی میں فیصلہ کرو؟ سعودی عرب کو پتا تھا دو دن بھی کنٹری چل نہیں سکے گا, اس لیے کہ ایک کیس اس عدالت میں جائے گا, جج قرآن حدیث سے غور کرے گا, اجتہاد کرے گا, وہ رزلٹ کچھ اور آئے گا. ادھر عدالت میں جائے گا اس کا اجتہاد, اور جج اگر دیانتدار نہیں ہے تو وہ جان کر خیانت کرے گا قرآن حدیث میں. وہ والی حدیثیں پیش کرے گا جو اس کے مطلب کی ہیں, جو اس کے اگینسٹ جا رہی ہیں وہ والی نہیں پیش کرے گا. جیسے کہ آج کل کسی مناظروں میں ہوتا ہے, مناظروں میں آپ دیکھو دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اپنے مطلب کی دلیل تو پیش کی جاتی ہے, سامنے والے کی دلیل کو لوگ پی جاتے ہیں. یہ کام ججز کرنا شروع کر دیں گے. تو دنیا میں کوئی قانون جو لا مرتب نہ ہو, جو باقاعدہ ریٹن فارم میں نہ ہو, جج اس کے پابند نہ ہو, تو وہ لا ریاست میں نہیں چل سکتا, انسانی زندگی میں بھی نہیں چل سکتا. وہ آپ کہہ سکتے ہو صحابہ کے دور میں کیسے چلا, اس وقت اسلام دنیا میں پھیلا نہیں تھا اور تقویٰ بہت زیادہ غالب تھا, ہر صحابی کی کوشش ہوتی تھی حق تک پہنچوں میں, پھر بھی بڑے اختلافات ہوئے ہیں. لیکن ائمہ مجتہدین نے آہستہ آہستہ ان اختلافات کو کیا کر دیا, بحث مباحثہ کر کے سمیٹ کے کم کر دیا. اب اس کم کو مزید نہ پھیلایا جائے, اب اس کو مزید نہ پھیلایا جائے. تو اگر اہل حدیث حضرات یہ کام کرتے ہیں کہ بھئی ایک مرتب فقہ لے آتے ہیں, تو ہم کہیں گے چلو 15ویں صدی میں ایک قانون مرتب ہو رہا ہے, لیکن ہم پھر بھی اس کو ایکسپٹ, ہمارا ظرف اتنا بڑا ہے ہم پھر بھی کیا کر لیں گے, ہم اس پہ اصرار نہیں کریں گے کہ آپ حنفی یا شافی بنو. ہم کہیں گے چلو یار کوئی اگر اہل حدیث فقہ کو فالو کرنا چاہتا ہے تو اس کو فالو کر لے, لیکن کوئی مرتب ہے ہی نہیں, ہے ہی نہیں. میں نے ایک اہل حدیث عالم ہے, بڑے میری دوستی ہے ان سے, میں نے ان سے پوچھا آپ اپنے مدارس میں کیا پڑھاتے ہو جب اسلامی قانون پڑھاتے ہو؟ دیکھو قرآن بھی پڑھا دیا, حدیث بھی پڑھا دی, لیکن جب ایک مرتب قانون آپ پڑھاتے ہو بچوں کو, مسائل سیکھیں وہ, تو کون سی کتاب پڑھاتے ہو آپ؟ انہوں نے کہا قدوری, جو فقہ حنفی کی کتاب ہے, اور ہدایہ پڑھاتے ہیں جو فقہ حنفی کی کتاب ہے. میں نے کہا وہ کیوں پڑھا رہے ہو آپ بھائی؟ تو انہوں نے کہا ہم تنقیدی نظر سے پڑھاتے ہیں. ہم کس طرح پڑھاتے ہیں؟ تنقیدی, یعنی قدوری کی ایک عبارت پڑھی, اس میں جو عیب تھا جو ان کی رائے میں کہ بھائی یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو بتا دیا یہ خلاف ہے. میں نے کہا جب آپ طلبہ کو ایک متن پڑھا رہے ہو, قانون پڑھا رہے ہو, وہ قانون ہی تنقیدی سے ہی شروع ہو رہا ہے, تو ساری زندگی اس کا کام کیڑے نکالنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا. دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کا اپنا کوئی سلیبس نہ ہو اور آپ اپنے مخالف کا سلیبس نصاب میں تنقیدی نظر سے پڑھانا شروع کر دو. یہ دنیا میں کہیں دیکھا آپ نے؟ میڈیکل سائنس کی وہ کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں, فرض کریں ایک میڈیکل یونیورسٹی میں میڈیکل سائنس کی کتاب پڑھائی جا رہی ہے, کون سی کتاب پڑھائی جا رہی ہے؟ وہ کتاب جس سے آپ متفق نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ ڈاکٹروں سے پوچھ رہے ہیں کہ پروفیسر سے پوچھ رہے ہیں سر یہ کتاب کو تو آپ مانتے ہی نہیں ہو, آپ یہ کیوں پڑھا رہے ہو ہمیں؟ تو وہ جواب میں کہیں تنقیدی نظر سے پڑھا رہا ہوں. تو آپ کہیں گے سر آپ پہلے وہ کتاب پڑھائیں جس پہ آپ کو تنقید نہ ہو, جس کو آپ صحیح سمجھتے ہوں, پھر اس میں درمیان درمیان میں آپ تنقید کرتے رہیں کہ بھائی یہ اصل تو یہ ہے لیکن فلاں کتاب میں غلط لکھا ہوا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو ہمارے اہل حدیث حضرات کو بھی چاہیے, اور میں دل سے کہہ رہا ہوں, میں اوپر اوپر سے نہیں کہہ رہا, کہ آپ ایک فقہ مرتب کریں. ہم نے جہاں چار کے قائل ہوئے ہیں ہم پانچویں کے بھی کیا ہو جائیں گے؟ قائل ہو جائیں گے کہ چلو یار یہ بھی جو اس کو فالو کرتا ہے ہمیں اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن آپ یہ ٹھیکیدار بنو کہ ہم ہی ٹھیک ہیں باقی سارے کیا ہیں؟ غلط ہیں. ابو حنیفہ کو قرآن حدیث نہیں کو فالو کیا تھا انہوں نے, پتہ نہیں کیا فالو کیا تھا. یہ ایک بات دنیا مانے گی نہیں, اس لیے کہ 1400 سال سے تو اسی پہ عمل کرتے آ رہے ہیں لوگ. دنیا میں کہیں بھی جاؤ آپ کو یا حنفی ملیں گے یا شافی ملیں گے یا مالکی ملیں گے یا حنبلی ملیں گے, پانچویں کوئی چیز مارکیٹ میں نہیں ملے گی آپ کو. اور امت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. تو آپ قرآن حدیث کی روشنی میں ایک فقہ مرتب کریں. ہاں میں نے ان کو یہ بتایا کہ آپ قدوری ہدایہ نہ پڑھائیں, آپ اپنی ایک متن کی کتاب لکھیں اور اناؤنسمنٹ کریں کہ آج سے تمام دنیا بھر کے اہل حدیث جتنے بھی ہیں پوری دنیا میں ان کا متن یہ ہے جس پہ تمام اہل حدیث کیا ہو گئے ہیں؟ متفق ہو گئے ہیں. ان کے دستخطوں ہوتا پتہ ہے کیا ہے, مثال کے طور پر آپ نے کتاب لکھ لی, دوسرے اہل حدیث اس کو مان نہیں رہے ہیں, لیکن آپ نے اناؤنس کر دیا تو یہ بھی غلط ہے نا, یہ بھی غلط ہے. آپ نے کتاب لکھی, تمام جو بڑے بڑے اہل حدیث ہیں ان کا اتفاق ہو گیا کہ اب یہ کتاب کیا ہے, ہمارے متن کا حصہ ہے, اور یہ اسلامی لا ہے جو ہم نے قرآن حدیث کی رو, ہمیں ان چاروں فقہ پہ اعتماد نہیں تھا, یا جن جو ان کی صحیح باتیں ہمیں لگی ہم نے وہ لے کے ایک نیا نصاب مرتب کر دیا اور یہ ایک فقہ ہے, اب اس پہ آ جاؤ آپ لوگ. تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے بھائی, یہ بھی قرآن حدیث کی روشنی میں مرتب ہوا, یہ بھی قرآن حدیث کی روشنی میں, اب آپ کی مرضی, جس آپ مجتہدین کو فالو کرتے ہو یا وہ نصاب جو 15ویں صدی میں مرتب ہو رہا ہے اس پہ آپ کو زیادہ اعتماد ہے, یا آپ جانو اور کون جانے, اللہ جانے. ہمیں اس پہ اعتراض, کیونکہ بیسک چیزیں تو سب کی ایک جیسی ہیں. اہل حدیث بھی تمام صحابہ کو مانتے ہیں, ہم بھی تمام صحابہ کو مانتے ہیں. اہل حدیث بھی تقدیر کے عقیدے کے قائل ہیں, ہم بھی کس کے قائل ہیں؟ منہ سے پھوٹنے میں کوئی گورنمنٹ نے پابندی میں رکھا, سوری غلط لفظ, منہ سے بولنے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی, اہل حدیثوں کے بھی نہیں لگائی, ہمارے بھی نہیں لگائی. تو اب آپ لوگ بھی بول لو نا. تو ہم بھائی یہ خدا کو وہ بھی مانتے ہیں. میں انڈیا کا ایک واقعہ بتاتا ہوں نا. ایک انڈیا میں ایک مولانا صاحب جیل میں تھے, تو وہ حنفی تھے, تو ان سے کسی ہندو نے آ کے نا تنزیہ پوچھا کہ یہ آپ کا اور اہل حدیثوں کا کیا فرق ہے. اب وہ بے وقوف ہوتے تو وہ کہتے اہل حدیث یوں کرتے ہیں, ہم یوں کرتے ہیں, تو کہتا تم لوگ تو خدا آپس میں اتنا لڑ رہے ہو. تو انہوں نے بڑا زبردست جواب دیا. وہ ہندو یہی چاہتا تھا کہ ان پھٹا سامنے لایا جائے نا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو وہ تھوڑا بہت اختلاف ہے, وہ رفع الیدین کرتے ہیں ہم نہیں کرتے, لیکن ایک وہ بھی ایک خدا کو مانتے ہیں ہزاروں کے, ہم بھی قائل نہیں ہیں. یعنی اس بیسک چیز میں ہمارا ان سے کیا ہے؟ اتفاق. اصل تو مسئلہ یہ رفع الیدین نہیں ہے, اصل تو یہ کہ تم جو ہزاروں خداؤں کو تم نے بھگوان بنایا ہوا ہے, خدا بنایا ہوا ہے, اتنے بے وقوف وہ بھی نہیں ہے کہ ایک خدا کو چھوڑ کر ہزاروں کو, اور ہم بھی اتنے بے وقوف نہیں ہیں. تو اصل آؤ اس ٹاپک پہ آؤ. تو ہندو چلا گیا. تو بیسک چیزیں تو سب کی متفق ہیں نا. ایک خدا کو ہم بھی مانتے ہیں وہ بھی, ایک خدا کو ختم نبوت کے ہم بھی قائل ہیں وہ بھی قائل ہیں, اور ختم نبوت پہ سب نے مل کے محنت کی ہے. ابھی جو بل پاس ہوا ہے الحمدللہ, یہ صحابہ کرام کی جو کی توہین نہیں کر سکے گا کوئی بھی پاکستان میں, تو اس میں اہل حدیث خاص طور پہ مولانا احتشام صاحب کا تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں, احتشام الہی ظہیر صاحب کا, ان کی بھی بڑی اس میں ایفرٹس ہیں جو اہل حدیث کے بڑے عالم ہیں, اور بھی دوسرے ہر طرح کے تمام مکاتب فکر کی اس میں کوشش ہے. تو صحابہ کو ہم بھی مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں, پانچ نمازوں کے ہم بھی قائل ہیں وہ بھی قائل ہیں, اور اللہ بھلا کرے تقدیر کا عقیدہ ہم بھی مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں, جنت جہنم کو ہم بھی مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں, قبر کا عذاب ہم بھی مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں, حیات عیسیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں نازل ہوں گے وہ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں, حضرت مہدی کا ظہور یاجوج ماجوج جو قیامت کی علامت ہے وہ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں, اور اللہ آپ کا بھلا کرے حج کو وہ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں. حج دونوں کا ایک ہی تاریخ پہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ان کا حج بھی میرے بھائی 9 ذوالحجہ کو ہوتا ہے, ہمارا والا بھی 9 ذوالحجہ, قربانی 10 دن, وہ بھی 10 دن 10ویں دن قربانی کرتے ہیں, کچھ ان میں قائل ہیں جو چوتھے دن بھی کرتے ہیں, لیکن میجورٹی میرا خیال ہے اس کی قائل نہیں ہے. تو 3 دن تک تو سب ہی قائل ہیں نا قربانی کے, وہ بھی قائل ہیں ہم بھی قائل ہیں, اور اللہ بھلا کرے وراثت سب کی ایک جیسی ہے نا, ایسا تو نہیں ہے کہ اہل حدیث کہیں بیوہ کا اتنا حصہ ہم کہیں نہیں اتنا تھوڑا بڑھا دو, ایسا بھی نہیں ہے. تو ساری چیزیں مل ملا کے ٹانگے تھوڑی وہ زیادہ چوڑی کرتے ہیں, ہم تھوڑی سی پتلی کر لیتے ہیں. کیا کیا ہے؟ تو اس لیے میں ان کو اہل سنت والجماعت سے خارج نہیں سمجھتا. بعض لوگ جو کہتے ہیں اہل حدیث اہل سنت سے, یہ بالکل غلط ہے, یہ غلو ہے, مبالغہ ہے. ایک صاحب نے تو بہت حد کر دی کہ ایک ہاتھ سے مسافت جائز نہیں ہے. میں نے کہا کیوں جائز نہیں ہے؟ کہتے ہیں اہل حدیث کا شعار ہے یہ ایک ہاتھ سے, ہم تو کہتے ہیں بہتر ہے دو ہاتھ سے کرو. تو میں نے کہا اہل حدیث کے شعار کی وجہ سے ایک ہاتھ سے مسافے کو حرام کہہ دینا, وہ کافر تو ہندو تھوڑی ہے جس سے مجھے حرام ہو بھائی. تو کچھ غلو ادھر سے بھی ہوتا ہے, لیکن ادھر سے بھی توا کے غلوب ہوتا ہے. کچھ اہل حدیث ہیں میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, بولتے ہیں یہ رفع الیدین نہیں کرتا لہذا اس کی نماز نہیں ہوتی. بعض نے تو کہا یہ کافر ہے کیونکہ حدیث چھوڑ کر ابو حنیفہ کو فالو کر رہا ہے, اس کی رائے ہے تو نماز ہی نہیں پڑھتا. تو وہ غالیوں کی میں بات نہیں کر رہا, وہ تو ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں. میں معتدل لوگوں کی بات کر رہا ہوں. تو میں معتدل علماء سے ہی مخاطب ہوں اہل حدیث کے, کہ آپ ایک فقہ باقاعدہ مرتب کر لیں, کیونکہ اختلاف بہت زیادہ ہے. یہ جب تک ختم نہیں ہوگا جب تک ریٹن فارم میں مرتب نہیں ہوگا, اور پھر آپ کا مفتی اس متن کا پابند ہوگا کہ اس پہ فتویٰ دے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو ہم جب فتویٰ دیتے ہیں نا, قرآن حدیث میں ہر آدمی کی اپنی تحقیق ہوتی ہے, لیکن ہم پابند ہوتے ہیں کہ جو 1400 سال سے ریسرچ چلی آ رہی ہے آپ نے کوئی نئی ریسرچ مارکیٹ میں نہیں لانی ہے, آپ اس کے پابند ہیں اسی پہ فتویٰ دیں آپ. اگر آپ نے اس سے ہٹنا ہے تو پھر علماء کا پورا پینل بیٹھے گا, غور و فکر ہوگا, اس کے بعد اس کے خلاف فتویٰ دیا جائے گا. جیسے کہ ایسا بھی ہوا ہے, اگر ہم اندھے مقلد ہوتے تو بہت سے مسائل میں ہم فقہ حنفی کو چھوڑتے نہیں, چھوڑا ہے بہت سے مسائل میں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ وہاں سے اٹھا اس نے چھوڑ دیا وہاں سے اٹھا, بلکہ باقاعدہ علماء کا پینل بیٹھا ہے, بحث مباحثہ ہوا ہے کہ بھائی یہ فتویٰ چلنے کے قابل نہیں ہے, مارکیٹ میں زمانہ تبدیل ہو چکا ہے, اس کے لحاظ سے بعض مسائل چینج ہو جاتے ہیں, تو اس میں پھر دوسرے فقہ پہ فتویٰ دیا گیا. لیکن اہل حدیث حضرات میں مسئلہ یہ ہے کہ ادھر کوئی فتویٰ دے رہا ہے, ادھر کوئی فتویٰ دے رہا ہے, ادھر کوئی فتویٰ دے رہا ہے, عوام دیکھتی ہے کہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں سے فتویٰ آپ کو آپ کی مرضی کا ملے گا, وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں. تو اس لیے ایک مرتب فقہ ہونا چاہیے, اور اس میں ایک چیز کا خیال ہونا چاہیے کہ اجماع امت کے خلاف کوئی فتویٰ نہ دیا جائے. جیسے تین طلاق میں اجماع امت کے خلاف ہے, یہ تین طلاق کو ایک کہنا بہت زیادہ اس میں یہ کر لیا جائے. کبھی متن میں کوئی ایسی چیز نہیں آئے گی جو اجماع امت کے خلاف ہوگی. اگر کسی نے فتویٰ دینا تو اپنی ذاتی رائے ہوگی اس کی, وہ اپنے بند کمرے میں اپنے دارالافتاء میں دے. جو اہل حدیث متن تیار کریں گے اس میں اجماع امت کے خلاف کوئی مسئلہ نہیں آئے گا, یہ اس کو پہلے پابند کر دیا جائے تو پھر ہم اس کو بھی قبول کر لیں گے. لیکن کچھ ہو تو نا, ابھی مسئلہ کچھ سفر میں اتنا زیادہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں 78 کلومیٹر پہ قصر شروع ہوتی ہے, دوسرا کہہ رہے ہیں. ہمارے ایک جاننے والے اہل حدیث, ان کو پشاور میں ایک گھر سے دوسرے گھر جانا تھا, وہاں انہوں نے قصر کرنا شروع کر دی. ابے بھائی آپ سفر کہاں کریں, میں یہاں سے وہاں جا رہا ہوں نا, سفر ہے یہ بھی, یہ میں مذاق نہیں کر رہا. اور دو نمازیں اکٹھی بھی پڑھنا شروع کر دی وہیں پہ, تو کہاں, یعنی یہ تو امت کیا ہو جائے گی, بے لگام اونٹ کی طرح ہو جائے گی, شتر بے مہار کی طرح. وہ کچھ کہہ رہا ہے, 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 تو اتنے, تو اس سے کیا ہوگا, آہستہ آہستہ لوگ دین سے بیزار ہونا شروع, لوگ کہیں گے کوئی ایک چیز ہے ہی نہیں, ادھر جاؤ کچھ, ادھر جاؤ کچھ, ادھر جاؤ. اور اگر بہت زیادہ براڈ مائنڈڈ بن کے غامدی صاحب کی طرف چلا گیا, دعویٰ تو غامدی صاحب کا بھی یہی ہے, میں جو بیان کرتا ہوں قرآن حدیث کی روشنی میں, جب ان سے کہا جائے یہ پوری امت گمراہ تھی جو اس کے خلاف چل رہی تھی, وہ کہیں گے میں امت کو فالو نہیں کرنا, میں نے کس کو فالو کرنا ہے, قرآن. تو لیبل تو ان کا بھی بڑا اچھا ہے. تو زیادہ جب براڈ مائنڈڈ بنو گے آپ, تو پھر آپ کا کل پیپر ہوگا اور آپ آج رمضان کا روزہ چھوڑ رہے ہوگے, اور اجتہاد یہ ہوگا کہ قرآن حدیث کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں چونکہ روزہ توڑا ہے, جہاد کا سفر تھا تو وہ بھی ضرورت تھی, تو یہ بھی ایک دنیا مسافر خانہ ہے, اور یہاں بھی یہ بھی بڑا جہاد ہے. آپ سی اے کے آخری پیپر چل رہا ہے آپ کا, اگر آپ فیل ہو گئے تو اگلے سیمسٹر میں بھاری بھرکم فیسیں ادا کرنی پڑیں گی اور ملک ترقی میں پیچھے چلا جائے گا. تو لہذا آپ کا کل پیپر ہے تو آپ روزہ توڑ لیں. تو اجتہاد تو یہ بھی ہے میرے بھائی, لیبل تو یہاں بھی ہے, اور کوئی نہ کوئی نص کا حدیث کا حوالہ تو محترم بھی دیتے ہیں. موسیقی بھی سب جائز ہو گئی اور سب کچھ, تو ریفرنسز سب کے پاس ہوتے ہیں. تو ایک امت ایسے بے لگام اونٹ کی طرح امت کا برباد ہوگی نا کہ آپ کی سوچ ہے. اور یہاں زیادہ نہیں مسائل ہو رہے, غیر مسلموں کے لیے مسائل زیادہ ہو رہے ہیں. دیکھو پہلے جب کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا تھا, واریت کی بھینٹ نہیں چڑھتا تھا وہ, جس ملک میں جو فقہ رائج ہوتا نا غیر مسلم اسی فقہ میں داخل ہوتا. جیسے بر صغیر میں جب اسلام آیا تو فقہ حنفی کی شکل میں آیا, یہاں جتنے ہندو مسلمان ہوئے, جتنے عیسائی مسلمان ہوئے, ڈائریکٹ فقہ حنفی کو انہوں نے فالو کرنا شروع کر دیا. کلمہ نبی کا پڑھا انہوں نے, لیکن اسلامی قانون جو مرتب تھا وہ فقہ حنفی تھا, تو اس کو فالو کرنا شروع کر دیا انہوں نے, کہ سب یہاں پر علماء بھی حنفی ہیں, سب لوگ ہیں, تو چلو اس کو کوئی فرقہ واریت ہوئی, اس کو علماء نے بتا دیا کہ اگر تم ملیشیا جاتے ہو وہاں شافعی ہیں, وہ بھی برحق ہیں, تو ان پہ اعتراض نہ کرنا. اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی, چاروں مکاتب میں فکر ہے, سب کی اپنی اپنی ریسرچ ہے, اور یہ اختلاف صحابہ کرام میں بھی تھے, نبی نے اس کو باقی رکھا, ختم نہیں کیا, تو ٹھیک ہے, مسئلہ آسانی سے حل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. اب جب کوئی غیر مسلم مسلمان ہو رہا ہے نا, اچھا ملیشیا میں کوئی مسلمان ہوا تو وہاں فقہ شافعی ہے, تو ڈائریکٹ کیا ہوا, وہ شافی فقہ کو فالو, اسی طرح نماز پڑھنا شروع کر دی اس نے, وہ علماء سے مسئلہ پوچھتا علماء اسی کے مطابق بتا دیتے, یہاں والوں سے پوچھتا تو کہتے وہ بھی ٹھیک ہے بھائی. اب مسئلہ کیا ہے کہ اب کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے نا, وہ ایسا بوکھلا جاتا ہے, اس کی کھوپڑی گھوم جاتی ہے طبیعت سے. وہ جس کنٹری میں مسلمان ہوا, اب وہاں اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کسی مخصوص فقہ کو فالو نہیں کرنا, آپ نے صرف قرآن و حدیث کو فالو کرنا ہے. وہ غامدی کو سنتا ہے, غامدی صاحب کی قرآن حدیث کی تشریح الگ ہے, وہ سنتا ہے جناب, اور ہمارے جو یہاں کے لوکل ہیں محققین ان کو سنتا ہے, ان کی تحقیق بولو الگ ہے, وہ تیسرے اسکالر کو سنتا ہے, اس کی تحقیق الگ, چوتھے اسکالر کو سنتا ہے, اس کی تحقیق الگ. تو پھر جب وہ اسلامی لا کی طرف آتا ہے, اسلامی لا کی طرف آتا ہے نا کہ ماضی میں کس لا کو فالو کرتے رہے ہیں, تو اس کو چار ہی لا ملتے ہیں, حنفی, شافی, مالکی, حنبلی, جو یونیورسٹی میں پڑھائے جاتے رہے ہیں. اس کے خلاف وہ بیسیوں تقریریں یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہیں, تو پاگل ہوگا کہ نہیں ہوگا وہ. ایک مولانا سے کسی نے پوچھا ساؤتھ افریقہ میں کہ یہاں جب غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے, انٹرنیٹ پہ یہ فتویٰ پڑا ہوا ہے, افریقہ میں, ساؤتھ افریقہ نہیں افریقہ میں, تو اس نے کہا یہاں سارے مالکی فقہ کو فالو کرتے ہیں, تو جب ایک غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے تو کیا وہ فقہ مالکی کو ڈائریکٹ فالو کر سکتا ہے؟ اب وہ چونکہ وہی اس ٹائپ کے مولانا تھے جو متجدد ٹائپ کے, انہوں نے کہا نہیں, اس پر لازم ہے کہ وہ قرآن حدیث سے تحقیق کرے کہ کس کا مسئلہ ٹھیک ہے کس کا مسئلہ غلط ہے. میں نے کہا انہوں نے نا اس کی الجھن ختم کرنے کے بجائے کیا کر دی ہے, پہلے وہ یہ مہینوں تحقیق کرتا رہا کہ اسلام برحق ہے یا نہیں, اب رفع الدین کے بھی مسئلے وہ پوری تحقیق پڑے گا پہلے, پھر جن علماء نے رفع الدین کے مسائل کا جواب دیا وہ بھی پڑے گا, پھر امام کے پیچھے فاتحہ والا, پھر امام کے پیچھے آمین والا, زور سے آمین, آہستہ آمین, پھر رکوع میں رفع الدین ہے یا نہیں ہے, ایک نماز, پھر آگے روزے ہیں, یہ تو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں, اور بڑے بڑے مسائل میں تقدیر کا عقیدہ ہے, ایسے اسکالرز ہیں جو تقدیر کے منکر ہیں, تو وہ تو آپ سیدھا سیدھا کہہ دیتے بھائی امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی, جو چاروں فقہ صدیوں سے چلے آ رہے ہیں اہل سنت والجماعت انہی کو فالو کرتی آ رہی ہے, آپ جس ملک میں پیدا ہوئے یا جس ملک میں آپ اسلام لا رہے ہیں وہاں چونکہ سارے علماء فقہ مالکیہ کو فالو کر رہے ہیں, تو ان علماء میں جو برحق ہیں آپ ان کو فالو کریں. یہ آسان جواب تھا, آپ نے اس کو الجھن ختم کرنے کے بجائے کس میں ڈال دیا, مزید الجھن میں ڈال دیا. بعض دفعہ جب مفتی کو جواب نہیں آتا نا تو سوال پوچھنے والے کے کوئی سوال میں الجھا دیتا ہے وہ, تو دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ مسئلہ حل کر رہا ہے, حالانکہ مسئلہ حل نہیں کر رہا ہوتا, وہ مسئلہ اس کے لیے بڑھا رہا ہوتا ہے. ایک مثال دیتا ہوں میں, ایک گاؤں میں ایک مفتی صاحب گئے, ان کو آتا واتا کچھ نہیں تھا, وہ مفتی وفتی تھے نہیں, پڑا بڑا تھا نہیں انہوں نے, اب لوگ مسائل پوچھنے کے لیے آتے ہیں, ان کو جواب نہیں آتا, تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے استاد سے مشورہ کیا کہ حضور میں نے تو مدرسے میں بنٹے کھیلتا رہا ہوں, مجھے آتا واتا تو کچھ ہے نہیں, اب لوگ مسائل پوچھنے کے لیے آتے ہیں تو میں کیا کروں, تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو سائل کو الجھا دو. اب دیکھو جو افریقہ سے جس سائل نے سوال پوچھا تھا نا کہ غیر مسلم مسلمان ہو رہا ہے تو وہ کنفیوز ہے, تو اس نے تو یہی کنفیوژن تو پیش کی تھی کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے, اس کی تو اس کو قرآن حدیث ہی سے لگ رہا تھا کبھی یہ وہ صحیح لگ رہا ہے کبھی, اس کی تو کنفیوژن یہی تھی, اور آپ نے اسی کنفیوژن پہ اور اسٹیمپ لگا دی کہ یہی کرنا ہے تم نے, تو کنفیوژن ختم ہوئی یا بڑھ گئی اس کی؟ اس کا حل یہ تھا بھائی امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی, یہ چاروں اہل سنت وال جماعت کے مکاتب فکر ہیں, اور یہ چاروں مجتہدین ایسے ہیں, ابو حنیفہ, مالک, شافعی, احمد حنبل, ان کو پوری امت مانتی ہے, مخالف بھی ان کو مانتا ہے, اور ان کا فقہ حکومتوں میں چلا ہے, ہزار ہزار سال حکومتوں کا لا رہا ہی ہے, تو امت اتنی بڑی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. تو آپ نے کیا کیا, بجائے اس کا مسئلہ حل کرنے کے اس کو اور زیادہ کنفیوژن میں ڈال دیا. تو اس کی میں گاؤں کی مثال دے رہا تھا, ایک مولانا صاحب علم نہیں تھا ان کے پاس, وہ گاؤں دیہات میں گئے, تو اب کوئی بندہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آ رہا ہے نماز میں ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا, وہ ہر چیز میں شک. ایک بندہ آیا کہ چوہا گر گیا کنویں میں, کتنے ڈول پانی کے نکال لیں, تو انہوں نے کہا جی اس کی پہلے تحقیق کرو کہ گر کے مرا ہے یا مر کے گرا ہے, ہر ایک کا حکم کیا ہے جدا جدا, جب تک یہ تحقیق نہیں ہوگی تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. اب وہ بےچارا کہاں سے تحقیق کرے گا, مر کے گرے گے گر کے پر, تو اس کی کنفیوژن ختم ہونے کے بجائے بڑھ گئی کہ نہیں بڑھ گئی؟ آپ اس کو بتا دیتے مر کے گراؤ یا گر کے مراؤ, میرے بھائی گر کے مراؤ تو اول تو کوئی حکم میں فرق نہیں, لیکن فرق ہوتا بھی, احتیاطاً اتنے ڈول نکال دو. ہمارے پاس جب مسائل آتے ہیں نا, لوگ سوال پوچھتے ہیں, بہت ساری شقیں ایسی ہوتی ہیں جو قابل تنقید ہوتی ہیں, تنقید کا مطلب اس کو سمجھنا ہوتا ہے. تو میں نے جو میرے ماتحتی میں کام کر رہے ہیں ان کو میں نے کہا ہوا ہے کہ کبھی بھی ایسا نہ کرو کہ سوال پہ سوال لکھ کے بھیج دو مستفتی کو. سوال پہ کیا لکھ کے بھیج دو کہ آپ نے یہ سوال پوچھا ہے لیکن اس پہ چند سوالات اٹھتے ہیں, یہ سوال کا وہ, اور مصیبت میں پھنس جاتا ہے. میں نے کہا سیدھا سیدھا, تبھی میں جو بھی سوال جمع کرتا ہوں فون نمبر ڈلواتا ہوں اس. میں نے کہا سیدھا سیدھا آپ نے فون کر کے اس سے جو چیزیں آسانی سے جواب دے سکتا ہے لکھ لو, جو جن کا جواب آسانی سے نہیں دے سکتا وہ اس کے بس میں ہی نہیں ہے, بعض چیزیں نہیں اس پتہ ہوتی, تو ان کے بارے میں لکھ دو اس کا مستفتی کو جواب معلوم نہیں ہے, اور اس کو ٹو دا پوائنٹ بات کرو اس کے سامنے, شکوں میں نہ ڈالو اس کو. کچھ چیزیں تجربوں سے سیکھتا ہے نا انسان, وہ پڑھ کے اور بوکھلا جاتا ہے یار یہ تو. اب مثال کے طور پر جبری طلاق کا ایک مسئلہ کچھ دن پہلے آیا, تو ہمارے جو شاگرد ہیں نا اس نے جواب لکھا کہ اگر بہت زیادہ دباؤ تھا, جبری طلاق زبان سے دی جائے تو باہر صورت ہو جاتی ہے, ریٹن دی جائے تو جبری طلاق نہیں ہوتی لیکن جبر کی کچھ کنڈیشن ہوتی ہیں, اگر بہت زیادہ دباؤ تھا تو طلاق ہو گئی ہے, بہت زیادہ دباؤ نہیں تھا تو طلاق نہیں ہوئی. میں نے کہا اس کے پاس کوئی ترازو رکھا ہوا ہے جس میں وہ دباؤ کو ناپے گا بیٹھ کے, اتنے کلو دباؤ تھا تو ہو گئی ہے, اتنے کلو دباؤ نہیں تھا تو نہیں ہوئی ہے. بعض دفعہ یہ جواب لکھ دیا جاتا ہے کہ اگر یہ ڈر تھا تو ہو گئی ہے, اگر مگر کر کے نا. میں نے کہا بھائی آپ اس کو فون کرو, کراس کوئسچن کرو اس سے کہ آپ کو کیا خطرات لاحق ہے اگر آپ ریٹرن طلاق پہ سائن نہیں کرتے. آپ اس کو یہ نہ بتاؤ کہ ہم جواب لکھنے کے لیے پوچھ رہے ہیں, آپ اس کو بلا لو یہاں پہ, اس سے پوچھو. اگر آپ کو لگے یہ جھوٹ بول رہا ہے اس کی بیوی کو بھی بلواؤ تاکہ اگر جھوٹ بول رہا ہے وہیں پکڑ لے اس کو. بسا اوقات ہم یہاں فیملی کو بلاتے ہیں طلاق کے مسائل میں, اس سے پوری تحقیق کرتے ہیں, اس سے اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کو دباؤ تھا یا نہیں تھا, تھا تو کتنا تھا. تو پھر جواب یہ لکھا جاتا ہے کہ چونکہ سائل کو اتنا دباؤ تھا اور اس کو جان کا خوف تھا, اور واقعی ہم نے جو تحقیق کی اس سے لگتا ہے کہ واقعی اس کو خوف تھا, لہذا طلاق واقع نہیں ہوئی. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ سائل پھینک رہا ہے, اس کو کوئی دباؤ نہیں تھا, بس بہو کیا کسی نے اور اس نے سائن کر دی, اس کو کہہ رہا دباؤ تھا. صحیح یہ بھی اس کو بھی لوگ دباؤ سمجھتے ہیں. تو یہ جو ہے نا, تو اب آپ کیا کر رہے ہیں کہ یہ جو مبہم بات کر رہے ہیں, بھائی قرآن حدیث پہ آ جاؤ. قرآن حدیث پہ تو ابو حنیفہ بھی آئے ہوئے ہیں, شافی بھی آئے ہوئے ہیں, سب کے دعوے ہیں قرآن حدیث پہ آنے کا. تو آپ کوئی نئی چیز لے کر آ رہے ہو کہ کوئی نیا قرآن کوئی نئی حدیث لے کر آ رہے ہو, تو سب کو قرآن حدیث ہی پہ آنا ہے. لیکن ایک مرتب فقہ ہونا چاہیے, جب تک وہ ریٹن میں نہیں ہوگا اور اس پہ آپ لوگوں کا اتفاق نہیں ہوگا اس وقت تک اس کو لا نہیں مانا جا سکتا, قانون نہیں مانا, لوگوں کو حکم نہیں دیا جا سکتا کہ اس کو فالو کرو آپ. ورنہ اکائیاں آنا شروع ہوں گی, ایک اکائی وہاں سے, ایک وہاں سے, ایک وہاں سے, ایک وہاں سے, تو ان اکائیوں کی بھینٹ عوام کو نہیں چڑھایا جا سکتا. عوام ایک پراپر لا کو فالو کرے گی تبھی. آپ حنفیہ یا شافعیہ میں دیکھ لیں, پوری دنیا میں جہاں بھی جائیں گے آپ کو ایک فتویٰ ملے گا, پوری دنیا میں جہاں سے بھی آپ شام کے حنفی علماء سے فتویٰ لیں ایک ملے گا, یہاں سے فتویٰ لیں انڈیا سے لیں وہی ملے گا, آپ بنوری ٹاؤن سے لیں وہی ملے گا, جامع ترشید سے لیں وہی ملے گا, پنجاب سے لیں وہی ملے گا, ترکی میں دارالفتا میں لیں وہی ملے گا. الا یہ کہ جدید مسائل, وہ جدید مسائل ہیں ان میں اختلاف ہوتا ہے, قدیم تو پہلے طے ہو چکے ہیں سارے. اب اس میں نئے سرے سے عوام کو ڈالنا, اس سے امت میں بجائے اتفاق کے کیا ہوگا, مزید امت ٹوٹے گی. وہ جو میرا بیان جا میں لے کے چلا تھا, وہ میں نماز کے بعد 10 منٹ میں اس کو کنٹینیو کر کے ختم کروں گا, کیونکہ وہ موضوع جو ہم چلے تھے نا خانے وال پہ چھوڑ کر آئے تھے وہ وہیں رہ گیا. تو یہ مجھے بھی پتا ہے بہت کنفیوژن ہوتی ہے, کبھی میں خود اپنا بیان کبھی سن لیتا ہوں نا تو مجھے بھی غصہ آ رہا ہوتا ہے, یار جو ٹاپک لے کے چلے تھے کیا بکری کے دودھ پہ آئے, پھر گائے کے دودھ پہ ٹن مارا, مرغیوں کے انڈوں پہ چوزے نکال کے ہو کے گھما کے پھر اہل حدیثوں پہ آ گئے, پھر جناب وہ ادھر آ گئے, تو یہ کیا کھچڑی پکا دی ہے. تو جو میں بیان لے کے چلا تھا وہ نماز کے بعد, کیونکہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے, تو وہ نماز کے بعد میں 10-15 منٹ میں اس ٹاپک کو کمپلیٹ کروں گا. جو بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں, جانا چاہیں جا سکتے ہیں, اور اس کے بعد تھوڑی دیر سوال جواب کا سیشن ہوگا, اس میں بھی جو بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں, جانا چاہیں جا سکتے ہیں. اتنی زبردست فیسلٹی آپ کو الفلاحیہ مسجد میں مل رہی ہے, بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں, جانا چاہیں جا سکتے. ورنہ عام طور پہ امام حضرات تو یہ کہتے ہیں آپ لوگ بیٹھیں. ایک جگہ میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا, امام صاحب درس قرآن دے رہے تھے, پرانا بچپن کا واقعہ, تو لوگ اٹھ کے جانے لگے, وہ ڈانٹنے لگے لوگوں کو, تمہارے سامنے قرآن سنایا جا رہا ہے تم اٹھ کے جا رہے ہو, تم ایسے لگ رہا تھا کہ بس ابھی جہنم میں پھینکیں گے لوگوں, قرآن سنا رہا ہوں میں, قرآن سنا رہا ہوں تم اٹھ کے جا رہے ہو, کوئی بیٹھ ہی نہیں رہا تھا نا. اور مجھے, میں بھی آخر میں رہ گیا, مجھے شرم آ رہی تھی اٹھتے ہوئے, میں تو ان کا ایٹیٹیوڈ دیکھنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا, دل میرا بھی نہیں کر رہا تھا بیٹھنے کا. میں نے کہا ایک اکیلا میں رہ گیا ہوں یار, میں بھی اٹھ گیا تو یہ بولیں گے وہ تو پکا جہنم میں جائے گا. تو بعض دفعہ اتنی سختی ہوتی ہے کہ آپ کو بیٹھنا ہے, ہم تو اتنی فیسلٹی دے رہے ہیں آپ کو کہ آپ نے بیٹھنا ہے تو دفاؤنا ہے, دفاؤ ہمارے باپ سے کیا کہ تھوڑی سی ابیوزو لینگویج ہے. کراچی میں اس اسٹائل کا مزہ ہے یار, جب تک باپ پہ نہ جاؤ مزہ نہیں ہے. وہ جو صاحب آئے تھے نا, جو کہہ رہے تھے ڈاکٹر کہتے ہیں دودھ نہ پیو, تو جب میں نے اپنی گائے دکھائی نا ان کو, میں نے کہا یہ 20 کلو یا 18 کلو دودھ دیتی, اب تو نہیں دے رہی, خیر نظر لگا رہی, بول کے اس کو دودھ ہی کم ہو گیا ہے. تو میں نے کہا اس میں 1 یا 2 کلو اس کا بچہ پیتا ہے, 18 کلو اس ڈاکٹر کے باپ کے لیے یہ پیسہ کر رہی ہے. جب آپ نہیں پیو گے, ہم نہیں پیئیں گے, قوم نہیں پیے گی, تو یہ گائے اور بھینس اتنا دودھ تمہارے باپ کے لیے دے رہی ہے کیا؟ یہ اللہ نے اس میں اتنا دودھ رکھا انسانوں کے لیے, اس کے اپنے بچے کے لیے تھوڑا سا دودھ کیا ہے, کافی ہو جاتا ہے. تو یہ باقی سارا پھینکنے کے لیے, کلفیاں ملائیاں بنانے کے لیے نہیں ہے, یہ سارا انسانوں کے پینے کے لیے. اس لیے ڈاکٹر اگر کہنا دودھ پینا بالکل چھوڑ دو, یہ غلط. ہاں اسپیسیفک کسی کی خاص کوئی مسئلہ ہو کسی کے ساتھ, جیسے حکیم لوگ بعض لوگوں کو منع کر دیتے ہیں آپ دودھ نہ پیئیں, تو بعض لوگوں کو تو بہت ساری چیزیں منع ہو سکتی ہیں. اللہ تعالی ہم کو سمجھنے کی اور دودھ پینے کی توفیق عطا فرمائے. کسی نے پوچھا کہتے ہیں کہ حضرت علی کو اللہ نے جنت کا مالک بنا دیا, اس میں صرف علی کا اختیار ہے, پوری جنت کا جسے چاہے جنت دے جسے چاہے جہنم دے, حضرت علی کی مرضی ہے. یہ جو چند اسکالرز آتے ہیں نا یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ, کسی بھی ایک مسلک کے ایک اسکالر کی مسلک پہ تھوپنا ٹھیک نہیں. اب شیعہ لوگوں کی اسپیچز آ رہی ہوتی ہیں, کوئی کہہ رہا ہے حضرت علی خدا ہیں, کوئی کہہ رہا ہے کیا ہیں. تو شیعوں میں بیسیوں قسم کے مسلک ہیں, ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک اسکالر کو سنا اور اس کا مسلک اٹھا کے آپ نے سب سے تھوپ دیا. شیعوں کا یہ نہیں ہے کہ حضرت علی خدا ہیں اور حضرت علی جنت کے مالک ہیں. تو اس میں یہ احتیاط کرنی چاہیے, یوں کہنا چاہیے جو یہ بات کر رہا ہے کہ حضرت علی جنت کے مالک ہیں, حضرت علی خدا ہیں, یا جو بھی بعض لوگ ایسی بات, تو وہ اسلام سے خارج ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ابھی میں نے پورا بیان کیا نا کہ اہل حدیث میں اور علماء دیوبند کی بیسک ساری چیزیں ایک ہی ہیں. تو اس پہ بھی لوگ اشکال کر سکتے ہیں کہ فلاں اہل حدیث تو یہ بول رہا تھا اور فلاں دیوبندی عالم تو یہ بول رہا تھا. تو فلاں جو بول رہا تھا وہ اس کی اپنی رائے تھی, فلاں جو بول رہا تھا وہ کیا تھی, اس کی اپنی رائے تھی. آ گئی چائے. دنیا میں ہر سگریٹ کے ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے خبردار سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے, لکھا ہوتا ہے کہ نہیں لکھا ہوتا؟ اور یہ اچھا لکھا ہوتا ہے تاکہ بھائی چلو اب ہم پورا روک نہیں سکتے تو کم از کم متنبہ تو کر دوں. تو میں جب بھی چائے پیتا ہوں نا میں بتاتا ہوں یہ پینے کی چیز ہے نہیں, یہ پینے کی چیز ہے نہیں, تاکہ جرم کیا ہو جائے, ہلکا ہو جائے, میرے عمل سے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ پینے کی چیز ہے. عادت پڑی ہوئی ہے, مجبوری ہے, چھوڑوں گا انشاءاللہ آہستہ آہستہ. صحیح ہے نا؟ تو اب وہ کیا ہے کہ کیا بات کر رہا تھا یار؟ ہاں تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ اہل حدیث حضرات کے بھی کچھ پھینکوں, ان میں بھی ہیں کچھ پھینکوں, دیوبندیوں میں بھی ہیں, ہر طرح کے ہر طرح مارکیٹ میں ہر چیز ملے گی آپ کو. لیکن یہ وہ خوب بات ایک سمجھ لو, دیکھو جو 73 فرقے ہوں گے نا, حدیث میں آتا ہے 73 فرقے میں ایک جنت میں جائے گا, تو وہ ایک کون جائے گا؟ اصل تو یہ چیز ہے نا, اصل کیا ہے کہ ان 73 میں جنت میں کون جائے گا. تو حدیث میں اس فرقے کا نام نہیں بتایا گیا کہ وہ اہل حدیث ہوگا, دیوبندی ہوگا, بریلوی ہوگا, فلانا ہوگا, ڈمکانا ہوگا, شیعہ ہوگا, یہ نہیں بتایا. کیونکہ یہ نام بتاتے نا تو کنفیوژن ابھی جیسے میں نے بیان کیا کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی, ہر فرقہ اپنا وہ نام رکھ لیتا. تو نبی نے علامت بتا دی تاکہ کنفیوژن ہی ختم ہو جائے, ٹھیک ہے, تاکہ کیا ہو جائے, علامت بتا دی, ماں انا علیہ و اصحابی, جو قرآن کی وہ تشریح کرے گا جس پر میرا عمل ہے اور صحابہ کا عمل ہے. تو اسی وجہ سے جو جنتی فرقہ ہے اس کا اسلاف نے جو نام دیا ہے وہ اہل سنت والجماعت نام دیا ہے اس کو. وہ کیا ہوگا؟ اہل سنت والجماعت, منہ سے بول لینا, جن کی شارٹ فارم ہے سنی. کیا مطلب؟ جو سنت کو بھی فالو کرتا ہو اور صحابہ کی جماعت کو بھی, یعنی صحابہ کے خلاف نہ جائے, وہ صحابہ کے اجماع کے مخالفت نہ کرے, وہ جس چیز پہ صحابہ جمع ہو گئے اس کے اگینسٹ نہ جائے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ عقائد کے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کیا ہیں اور قرآن و حدیث سے مستنبط شدہ عقائد کیا ہیں. دیکھو چار اصول ہیں, جو ان اصولوں کو فالو کرے گا وہ اہل سنت والجماعت میں ہوگا. نمبر ایک, قرآن کو حجت مانتا ہو. نمبر ایک کیا ہے؟ اس کی مسئلے جو بھی مسائل قانون سازی ہوگی اس کی بیس کیا ہوگی؟ قرآن مجید. اگر کوئی قرآن کے اگینسٹ چلتا ہے, قرآن نے حضرت عائشہ کی پاک دامنی بیان کی کہ نہیں کی؟ کی ہے نا. قرآن نے کیا کہا نبی کی ازواج کو اہل بیت کہا کہ نہیں کہا؟ بول لو نا کیا ہو گیا. اس لیے ہم بھی نبی کی بیویوں کو اہل بیت مانتے ہیں, اہل حدیث بھی نبی کی بیویوں کو اہل بیت میں مانتے ہیں, ہم بھی امی عائشہ کو پاک دامن مانتے ہیں, اہل حدیث بھی امی عائشہ کو پاک دامن, کیونکہ سب کی بیس کیا ہے؟ قرآن. اہل سنت والجماعت میں شامل ہونے کی یہ شرط ہے. دوسرے نمبر پر حدیث کو حجت مانتا ہو. حدیث کو کیا مانتا ہو؟ بولو نا. حجت مانتا ہو. جو حدیث کا انکار کرے گا وہ بھی اہل سنت والجماعت سے خارج. یہ چاروں امام ہیں یا جو معتدل اہل حدیث ہیں, میں معتدل کی بات کر رہا ہوں, ہر فرقے میں معتدل ہی کی بات کر رہا ہوں, ورنہ متشدد تو ہر جگہ ہی ہیں, تو ان کی میں بات ہی نہیں کر رہا. وہ حدیث کو بھی حجت مانتے ہیں. بعض اہل حدیث ہم پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ تم حدیث کو حجت نہیں مانتے, اگر حجت مانتے ہو تو رفع الیدین نہ کرتے تم. تو یہ پرانا سڑا ہوا اشکال ہے, اب اس کو کوئی بھی ویلیو نہیں دیتا. حدیثوں میں کرنے کا بھی ہے اور نہ کرنے کا بھی ہے, سمجھتے ہو؟ اور اس پہ کئی دفعہ جو لوگ چیلنج کرتے ہیں نا, بڑے بڑے ہو ہا ہا ہو, جب وہ جب چیلنج قبول کرو تو مارکیٹ سے, ہم نے تو رفع الیدین کے چیلنج بھی قبول کیے. تو حدیث میں کرنے کا بھی ہے نہ کرنے کا بھی ہے. اور میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ جو کرنے کی حدیثیں زیادہ کیوں ہیں, وہ اس لیے زیادہ ہیں کہ جو چیز کی جاتی ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے, جو نہیں کی جاتی اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ دیکھیں گے کہ آپ نے زیادہ نمازیں یا خاص طور پر آخری نمازیں رفع الیدین کے ساتھ پڑھی ہیں یا رفع الیدین کے بغیر پڑھی ہیں, تو واضح قرائن ہیں اس پر, واضح قرائن ہیں کہ نبی کی آخری نماز وداؤٹ رفع الیدین تھی. رکوع اور سجدے والا اور رکوع سے اٹھنے والا رفع الیدین اس میں نہیں تھا. اور جو بہت ساری حدیثیں جن میں رفع الیدین آتا ہے, اس کے میں نے ایک جواب تو یہ دیا کہ جب کیا تو اس کو بیان کر دیا, جب نہیں کیا تو اس کو بیان نہیں کیا. آپ کے گھر جب کوئی مہمان آتا ہے, جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ بتائے جاتے ہیں, جو نہیں کر رہا ہوتا وہ تھوڑی بتائے جاتے ہیں. تو جب نبی نے رفع الیدین کیا ہی نہیں تو اس کو صحابی نے بیان ہی نہیں کیا. تو عبداللہ بن مسعود نے بیان کر دیا کہ میں تمہیں ایسے نماز پڑھ کے بتاتا ہوں جیسے نبی پڑھتے تھے. تو صرف تکبیر تحریمہ والا رفع الیدین کیا. انہوں نے ترمذی کی صحیح حدیث ہے, اس کو جو خامخواہ میں ضعیف قرار دیتے ہیں وہ بالکل جہالت کی بات ہے. امام ترمذی نے جس حدیث کو ضعیف قرار دیا وہ یہ والی نہیں ہے, وہ اس سے پہلے والی ہے. تو ان بیچاروں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ادھر والی کو کر رہے ہیں کہ ادھر والی کو کر رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے اردو ترجمے پڑھے ہوتے ہیں, عربی کا تو ان کو ویسے ہی نہیں پتا ہوتا. امام ترمذی نے عبداللہ بن مبارک کے حوالے سے نقل کیا کہ عبداللہ بن مبارک یہ حدیث کو ضعیف قرار دیتے تھے. تو یہ والی کو نہیں قرار دیتے تھے, اس سے پہلے والی کو قرار دیتے تھے. اس کا میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں. تبھی امام ترمذی نے رفع الیدین نہ کرنے والی حدیث جب بیان کی ہے تو اس کے بعد بتایا کہ وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. جب رفع الیدین کرنے کی حدیث ذکر کی تو فرمایا وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ, یہی اہل بعض صحابہ کا مذہب ہے اور جو اہل علم تھے. اور جب رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث ذکر کی ہے تو امام ترمذی کہتے ہیں یہ بہت سارے صحابہ کا مذہب ہے اہل علم میں. اور امام ترمذی کی پوزیشن بتا دوں, یہ امام بخاری کے شاگرد ہیں, تو یہ بخاری ہم سے زیادہ سمجھتے ہوں گے. تو امام ترمذی تو رفع الیدین کے معاملے میں, جو امام بخاری کے شاگرد ہیں جن کے براہ راست روحانی باپ تھے امام بخاری, تو وہ تو اتنے اعتدال سے کام لے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی بہت سارے صحابہ کا مذہب ہے. تو ان صحابہ نے نبی کو دیکھ کے یہ مذہب اختیار کیا ہوگا نا, کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس لیے یہ جو اہل حدیثوں کا الزام ہے نا کہ یہ رفع الیدین یہ جو کرتے ہیں نہیں کرتے تو یہ حدیثوں کے منکر ہیں, یہ آپ کی اپنی مینٹل لیول ہے, اس کے حساب سے آپ فتویٰ لگا رہے ہو. جب آپ تحقیق کی دنیا میں جاؤ گے نیوٹرل ہو کے, تو آپ کو پتا چلے گا کہ احناف کا موقف اس بارے میں کمزور نہیں ہے. خیر, تو یہ تو میں صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہر ایک کی دلیل کیا ہے, حجت کس کو ہم مانتے ہیں, قرآن کو, اس کے بعد حدیث کو. لیکن بہت سے فرقے ایسے ہیں جو بہت ساری حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں, وہ حدیث کو حجت, وہ ان کا ایک مخصوص نظریہ ہے. تیسرے نمبر پہ اجماع ہے. دلیل کیا ہے؟ اجماع امت. اہل سنت والجماعت کا یہ موقف ہے کہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. جس کا یہ موقف نہیں ہے وہ بھی ان 73 میں سے ان 72 میں داخل ہے جو جہنمی ہے, سمجھتے ہو؟ اجماع امت کے خلاف کوئی قول ہم نہیں لیں گے. چوتھی چیز قیاس ہے کہ بہت سارے ہزاروں مسائل ایسے ہیں جو قرآن و حدیث میں صراحتاً نہیں ہیں, واضح نہیں ہیں, تو ان میں مجتہدین نے کیا کیا ہے؟ قیاس کیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر مسئلے پر جو آپ سے حدیث مانگتا ہے نا, وہ خود اہل سنت والجماعت سے خارج ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ہر مسئلے پہ جو کہے حدیث پیش کرو. حالانکہ ہر مسئلہ حدیث میں تھوڑی ہے, حدیثیں تو ہزاروں ہیں اور مسائل کیا ہیں؟ لاکھوں ہیں. تو ہر مسئلہ حدیث میں صراحتن کہاں سے ہوگا میرے بھائی؟ ابے دیکھو, رفع الیدین کرنے کا بھی ہے نہ کرنے کا بھی ہے, لیکن رفع الیدین کی پوزیشن کیا ہے؟ واجب ہے. جو کرنے کو سنت کہتے ہیں وہ واجب ہے, سنت ہے, فرض ہے. یہ حدیث کیا ہے؟ اس سے خاموش ہے. سدہ صاحب کی حدیثیں ہمیں ملتی ہیں کہ یہ غلطی ہوئی تو سدہ صاحب کیا، لیکن باقی غلطیوں پہ کیا کرنا ہے نماز میں؟ ان میں تو اجتہاد کرنا پڑے گا نا میرے ماموں. اصل میں میں تھک گیا ہوں سمجھا سمجھا کے، مجھے ہو گئے 30 سال ایک ہی بات سمجھاتے سمجھاتے، کھوپڑی شریف میں آ نہیں رہی ہے. لاکھوں مسائل ایسے ہیں جن کا قرآن و حدیث میں صراحتاً تذکرہ نہیں ملتا، اس میں قیاس کرنا پڑتا ہے، قیاس کرنا پڑتا ہے. تو مجتہدین نے کیا کیا ہے اس میں؟ بولو، قیاس کیا ہے. پھر قیاس کی شرطیں ہیں، ایویں نہیں اٹھ کے جو مرضی جو بھی قیاس کرنا شروع کر دے. تو 4 اصول ہیں اہل سنت والجماعت کے، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس. تو ان 4 اصولوں سے مسائل کا استنباط ہوتا ہے. تو امام طحاوی جو تقریباً 1200-1300 سال پہلے حنفی ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے اہل سنت والجماعت کے عقائد کتاب میں جمع کیے ہیں، جس کو کہا جاتا ہے العقیدۃ الطحاویہ. وہ عقائد پوری دنیا کے علماء جو اہل سنت والجماعت ہیں وہ مانتے ہیں، شیعہ حضرات نہیں مانتے اس کو. تو وہ عقائد جو بھی فالو کرے گا وہ کیا کہلاتا ہے؟ اہل سنت والجماعت. اور کمال کی بات یہ ہے کہ وہ حنفیوں کے مدارس میں نہیں اتنا پڑھایا جاتا ہے جتنا اہل حدیثوں کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ انہوں نے اس کو زیادہ پروٹوکول دیا ہے. سعودی عرب کی یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے، اس کی بڑی شروحات ہیں. یہ میں آپ کے لیے نا دین کو آسان کر کے پیش کر رہا ہوں، ہلکا کر کے. تو جو بھی ان عقیدوں کو فالو کرے گا جو عقیدہ طحاویہ میں قرآن و سنت سے مستنبط کر کے لکھے ہوئے ہیں، تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ اہل سنت والجماعت. اور ہمارا یہ رائے ہے، ہماری یہ تحقیق ہے کہ وہ ان جنتی فرقے میں شامل ہے جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ 72 جہنمی اور ایک، منہ سے پھوٹنے پہ گورنمنٹ نے پابندی تو نہیں لگائی، وہ ایک کیا ہوگا؟ جنتی ہوگا. اس کے عقائد کیا ہیں؟ تمام صحابہ، کسی صحابی کے خلاف زبان درازی نہیں کرنی. تقدیر کا عقیدہ اور آخرت کا عقیدہ اور ختم نبوت کا عقیدہ، یہ ساری چیزیں ملا کے اس میں، ٹھیک ہے نا. اب بات سمجھو، اہل حدیث میں جو معتدل ہیں وہ بھی اسی کو مانتے ہیں، جو احناف میں معتدل ہیں وہ بھی اسی کو مانتے ہیں. باقی بعد میں جو اختلافات ہوئے نا، جیسے المحند المفند ہے عقیدوں کی کتاب، اہل حدیث کہتے ہیں ہم اس کو نہیں، بہت سے اہل حدیث کہتے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے، بہت سے کہتے ہیں ہم اس کو مانتے ہیں، بڑا اختلاف چل رہا ہے کہ یہ متنازع عقیدے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس کی پوزیشن سمجھ رہے ہو المحند المفند کی، کیونکہ ہمارے ہاں بھی بعض لوگوں نے اس کو بہت غلو کیا ہے. دیکھو، قرآن و سنت میں کچھ عقیدے ایسے ہوتے ہیں جن میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہوتی. اگر آپ اس میں اختلاف کرو گے تو آپ ان 72 میں داخل ہو جاؤ گے. جو کون سے ہیں؟ جہنمی. لیکن کچھ عقیدے ایسے ہیں جو قرآن و سنت نے واضح طور پہ بیان نہیں کیے. ہر عقیدہ بھی بنیادی نہیں ہوتا، کچھ عقیدے بنیادی ہوتے ہیں، کچھ کیا ہوتے ہیں، اس میں آپ کی رائے ہے، آپ یہ رکھ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی رکھ سکتے. تو المحنت علی المفنت کے کچھ عقیدے ایسے ہیں جو اتفاقی ہیں، ان سے کوئی اختلاف کرے گا تو گمراہ ہوگا. کچھ عقیدے ایسے ہیں جو علماء دیوبند نے دوسری جگہ وضاحت کی، ہماری رائے ہے، اس سے کوئی اختلاف بھی کر سکتا ہے. اور وہ بھی جو علماء دیوبند کی رائے ہے تو اس میں وہ اکیلے نہیں ہیں، وہ بھی 1200 سال پہلے بھی علماء کی رائے تھی، اس کے صدیوں سے چلی آ رہی ہے. ان کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ علماء دیوبند نے گھڑ لیا ہے، یہ جھوٹ ہے بہت بڑا. گھڑے ہوئے نہیں ہے وہ، وہ صدیوں سے چلے آ رہے ہیں. ہم جو گئے تھے نا سمجھانے کے لیے المحنت المفنت کے بارے میں، وہ یہی سمجھانے کے لیے گئے تھے کہ جو آپ الزام لگا رہے ہو نا کہ علماء دیوبند نے گھڑے ہیں، یہ الزام جھوٹا ہے. یہ تو بڑے بڑے محدثین کے عقیدے جو المحنت المفنت میں لکھے ہوئے ہیں. لیکن پھر بھی ان میں ہر عقیدہ ایسا نہیں ہے جس سے آپ کو اختلاف نہیں کر سکے. علماء نے لکھا ہے، مثال کے طور پر نبی کی جسد سے جو مٹی چھوتی ہے وہ عرش سے افضل ہے. علماء دیوبند خود ہی اسی کے قائل ہے کہ اگر کوئی عقیدہ نہیں رکھتا تو نہ رکھے. کوئی کہتا ہے عرش افضل ہے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے مٹی افضل ہے تو بھی ٹھیک ہے. عرش بھی اللہ کی مخلوق ہے، مٹی بھی کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے. ایک مخلوق کو دوسری مخلوق پہ فضیلت دو، کوئی اس کو دے رہا ہے. ہاں، نبی کو اللہ پہ فضیلت دو گے پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ پھر یہ غلط ہو جائے گا. تو اللہ پہ تو کون فضیلت دے رہے بھائی؟ عرش بھی ایک مخلوق ہے جو بعد میں اللہ نے بنائی ہے، قبر کی مٹی بھی ہے. تو مٹی اور عرش کا ٹکراؤ ہو رہا ہے، اس میں آپ کسی کو بھی افضل قرار دے سکتے ہیں. علماء دیوبند کا عقیدہ یہ کہ مٹی افضل ہے، اور یہ عقیدہ اس لیے کہ قاضی ایاز نے جو 1200-1300 سال پہلے گزرے ہیں، مجھے اسپیسیفک ان کی ڈیٹ میں ہو سکتا ہے غلطی ہو جائے، یعنی 1000 سال سے تو زیادہ ہو گیا، انہوں نے اجماع نقل کیا ہے. بھائی اس پر تو پوری امت کا اجماع ہے کہ قبر کی مٹی عرصے کیا ہے؟ افضل ہے. تو علماء دیوبند نے وہ عقیدہ لے لیا جو جمہور کا عقیدہ ہے. اجماع نہ بھی مانو تو جمہور کا تو بنی گیا نا. تو وہ تو صدیوں سے علماء اسی کا، عرب بھی اسی کے قائل ہیں. کویت کا جو مجمع الفقہ الاسلامی ہے، مجمع الکویت الاسلامی،
الاسلامیہ, تو وہ جو ہے کویت کا جو ایک فقہ کی اکیڈمی ہے ان کے علماء, ان کا بھی یہی عقیدہ ہے. تو یہ علماء دیوبند کا گھڑا ہوا نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ علماء دیوبند نے گھڑ لیا ہے. علماء آپ پوری دنیا میں سروے کرو گے تو سب کا یہی ملے گا آپ کو, سوائے چند ایک کے. لیکن جو چند ایک اس عقیدے کو غلط مانتے ہیں وہ بھی ان علماء کو غلط نہیں مانتے جو اس عقیدے کو صحیح مانتے ہیں. یہ صرف پاکستان میں دو چار اسکالر ایسے پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے ان عقیدوں کی بیس پہ علماء دیوبند کو گمراہ قرار دینا شروع کر دیا, حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ اگر آپ علماء دیوبند کو گمراہ قرار دیتے ہو تو پھر آپ کو بڑے بڑے محدثین پہ بھی یہ فتویٰ لگانا پڑے گا. لیکن وہ اتنے ڈھیٹ ہیں خاندانی کہ ان کو جب یہ بتایا بھی جاتا ہے کہ یہ تو فلاں کا بھی عقیدہ ہے, فلاں محدث کا بھی عقیدہ ہے, تو وہ ایسے ٹیپ لگا کے بیٹھتے ہیں, پھر اگلا کلپ ریکارڈ کروا رہے ہوتے ہیں کہ علماء دیوبند گمراہ ہیں, دیکھو ان کا یہ عقیدہ ہے. صحیح ہے نا؟ تو ڈھیٹ بنیں گے پھر کوئی انتہا نہیں ہے. اسی طرح علماء دیوبند کا جو عقیدہ ہے قبروں سے فیض حاصل کرنا, اس پہ فوراً شور مچایا جاتا ہے یہ تو شرک ہے. علماء دیوبند نے اس کے بعد لکھا ہے کہ وہ طریقے سے فیض جو عوام میں رائج ہے وہ حرام ہے. آپ وہ طریقے کا فیض علماء کی طرف منسوب کر رہے ہو جو پبلک میں رائج ہے, وہ والا فیض منسوب کر رہے ہو نا, قبروں سے جا کے مدد مانگنا, اس کو تو لکھ رہے ہیں کہ وہ اس کو ہم جائز نہیں سمجھتے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ پھر آپ علماء دیوبند سے ہی پوچھیں گے جناب کون سا والا فیض پھر جائز ہے, تو ہم بیٹھے ہیں بتانے کے لیے. مطلق فیض کا انکار کسی نے بھی نہیں کیا. دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی کہ مجھے کہاں دفنایا جائے, قبر کے پاس. کیوں؟ تاکہ اللہ کی جو رحمت پیغمبر کی قبر پہ آتی ہے وہ رحمت اس کا کچھ حصہ مجھے بھی ملے. تو یہ بھی تو فیض ہے نا قبر سے. لوگ کہتے ہیں نا بھائی بزرگوں کا فیض ہے کہ آج میں یہاں پہنچا ہوا ہوں, اس کے ایک غلط مطلب ہے ایک صحیح مطلب ہے. غلط مطلب یہ کہ ان بزرگ نے پتہ نہیں کچھ کیا ٹیکنیکل کام کیا جس کی وجہ سے میری بگڑی پار ہو گئی, یہ 100% حرام عقیدہ ہے. اور ایک ہے میں حضرت کے پاس بیٹھتا تھا تو اللہ کی خصوصی برکتیں ہوئی, اللہ نے اس کی برکت سے کیا کیا, کام کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا. بزرگوں کی صحبت کے فائدے ہوتے ہیں, اسی فائدوں کو فیض سے تعبیر کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں نا یہ تو بھائی آپ کا فیض ہے کہ جب آپ لوگ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں آپ کا فیض ہے کہ میں نے داڑھی رکھ لی, اب آپ کو یہ شرک ہے جی مفتی صاحب کا فیض کہاں سے ہو گیا. بھائی بیان سن کے داڑھی رکھی ہے. تو قبر بھی, قبر جو ہے نا نیک لوگوں کی قبر کے حدیث میں آتا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلا نا میری موت کا وقت آ گیا تو آپ نے کہا کہ مجھے بیت المقدس کے قریب لے جاؤ, میں وہاں دفن ہونا چاہتا ہوں. تو مسجد کا فیض حاصل کرنا چاہتے کہ نہیں چاہتے تھے؟ تو جگہوں کے بھی فیض ہوتے ہیں, وقتوں کے بھی. رمضان کا الگ فیض ہے, وقت کا فیض ہوتا ہے, جگہوں کے فیض ہیں. لوگ کیوں مدینہ میں دفن ہونا چاہتے ہیں؟ تاکہ مدینہ کا ان کو فیض ملے. اسی طرح کسی نیک آدمی کی قبر کے قریب دفن ہونا, یہ بھی کیا اس قبر کا کیا ہے؟ اس کا فیض حاصل کرنا چاہتا ہے کہ بھائی شاید اللہ تعالیٰ میرے اوپر رحم کرے کہ بھائی اس کے پڑوس میں دفن ہو. تبھی تو حضرت عمر نے کہا کہ مجھے نبی کے قریب دفن کیا جائے. لوگ جنت البقیع میں دفن ہونے کی کوشش کرتے ہیں. تو اسی طرح اہل اللہ کی قبر کی زیارت کرنا یا قبرستان کا بھی فیض ہوتا ہے. جب آپ قبرستان جاتے ہو نبی نے فرمایا زوروہا فإنہا تذکر الآخرہ, جب قبرستان جاؤ گے تو یہ قبر تمہیں آخرت کی یاد دلائے گی. یہ قبرستان کا فیض ہے یا نہیں ہے؟ تو علماء دیوبند نے لکھا ہوا ہے کہ ہم وہ والے فیض کے قائل نہیں ہیں جس کی عوام قائل ہے. پھر بھی یقین نہ آئے تو پریکٹیکلی دیکھ لو. میں تو المحند المفند کے عقیدوں کو صحیح سمجھتا ہوں. کیا مجھے کبھی دیکھا قبر پہ جا کے مانگتے ہوئے؟ یا مفتی تقی صاحب کو کبھی دیکھا؟ مفتی رفیع صاحب کو کبھی دیکھا؟ مفتی رشید احمد صاحب کو دیکھا؟ مفتی نظام الدین صاحب کو دیکھا؟ بنوری ٹاؤن کے کسی مفتی کو دیکھا آپ نے؟ دارالعلوم کرنگی کے کسی مدرس کو دیکھا؟ جامع الرشید کے کسی مدرس کو دیکھا؟ جامعہ اشرفیہ کے کسی عالم کو دیکھا آپ نے؟ جو ہمارے بڑے بڑے علماء دیوبند کے مدارس ہیں جامعہ امدادیہ فیصل آباد میں, وہاں کسی کو دیکھا آپ نے قبر پہ جا کے کوئی شرک کر رہا ہو وہاں جا کے؟ جب کوئی بھی نہیں کر رہا تو چند مستنڈوں کا نام لے کے جو کر رہے ہیں آپ پورے علماء دیوبند پہ تھوپ دو, یہ آپ کے جاہل ہونے کی دلیل ہے. نہیں یہ بات سمجھ میں؟ تو یہ جو علماء دیوبند نے لکھا ہے نا قبروں سے فیض کو جائز سمجھتے ہیں, آگے اس میں انہوں نے بیچاروں نے وضاحت کی ہے کہ وہ والا فیض نہیں جو جس کے یہ جو عوام جا رہی ہے قبروں پہ اور قوالیاں کر رہی ہے اور وہاں قبروں سے مانگ رہی ہے. اور اگر پھر بھی کسی عالم دیوبند نے یہ کام کیا ہے, آپ کتاب سے دکھا دیں کہ وہ گیا قبر پہ مانگا اس نے, تو ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں, اس کو ناجائز سمجھتے ہیں, ہم اس کی کوئی تاویل نہیں کرتے. انہوں نے غلط کیا 100%. اگر انہوں نے یہ سمجھ کے مردے سے مانگا کہ مردے کو اللہ نے اختیار دیا تو کافر ہو گئے وہ, اور اگر کچھ اور سمجھ کے مانگا تو ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی نیت کیا تھی. اگر وہ ایکسپلین کر دیتے ہیں کہ میری نیت تھی کہ اللہ سے مانگ رہا ہوں میں, تو گمراہ بہرحال گمراہی کام آپ نے یعنی وہ کام کر لیا جس سے شرک کو شرک کو پروموٹ کر رہے ہیں آپ, تو ہم اس کی کوئی تعویل نہیں کرتے. تبھی علماء دیوبند آج بھی آپ کے سامنے ہیں. علماء دیوبند نے قبر پرستی کو بند کیا ہے ہندوستان اور پاکستان میں. جہاں قبر پرستی نہیں ہے وہ علماء دیوبند کا آپ کو وہاں پہ اثر نظر آئے گا. جہاں علماء دیوبند کی گرفت ڈھیلی ہے وہاں آپ کو ٹھیک ٹھاک مزار نظر آئیں گے. تو جو بےچارے قبر پرستی کے خلاف تھے, جن کی اپنی قبریں اقبال سے اونچی نہیں ہوتی, آؤ ہندوستان میں آپ مولانا شریف تھانوی کی قبر دیکھو جا کے, اور جتنے ہمارے بزرگ ہیں, کسی کی قبر ایک بالغ سے اونچی نظر نہیں آئے گی. کسی کی قبر پہ دھمال نہیں ہو رہا, قوالیاں نہیں ہو رہی, لوگ مسٹنڈے بنے ہوئے بیٹھے نہیں ہیں وہاں پہ. سب کی قبریں سنت کے مطابق ہیں اور شریعت کے مطابق ہیں. لیکن آپ علماء دیوبند کے علاوہ کی قبروں پہ جا کے دیکھو تو آپ کو پتا چلے گا. تو المحنت اور المفنت کا کوئی عقیدہ شرکیہ نہیں ہے. کچھ عقیدے تو ایسے ہیں جن کو ایکسپلین ہی غلط طریقے سے کیا جا رہا ہے, وہ اس طرح ہے نہیں جس طرح لکھے ہوئے اس میں. دوسری بات, اس میں جو المحنت المفنت میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر والی حیات ہے اس کو دنیاوی حیات سمجھتے ہیں. برزخی ہے لیکن کیا ہے؟ دنیاوی ہے. تو آپ اس, یہ مبہم عبارت ہے. آپ علماء دیوبند سے اس کا مطلب پوچھیں, حضرت یہ مبہم, دنیاوی بھی ہے اور برزخی بھی مان رہے ہو, تو برزخی ہے تو دنیاوی نہیں ہوتی, دنیاوی ہے تو برزخی نہیں ہوتی. اب جو شر پسند لوگ ہیں انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا دیکھو یہ دنیاوی حیات کے ساتھ قبر میں زندگی کے قائل ہیں, تو یہ تو گمراہانہ عقیدہ ہے. جب آپ علماء دیوبند سے پوچھتے ہیں تو جتنے بھی بڑے بڑے علماء دیوبند ہیں, مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور جتنے ہمارے اکابر گزرے ہیں, وہ سب اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ اصل میں برزخی ہے, دنیاوی سے تشبیہ دی گئی ہے, دنیاوی کی طرح ہے. جب طرح مان لیا, جب آپ کہتے ہو زید شیر کی طرح ہے, اس کا مطلب وہ شیر نہیں ہے. تشبیہ جبھی دی جاتی ہے جب آپ یہ مان لیتے ہو کہ وہ ہے نہیں. تو علماء دیوبند اس کے قائل ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم برزخی حیات کے ساتھ زندہ ہیں, دنیاوی کی سے تشبیہ دی گئی ہے. اب تشبیہ جب بھی کسی کو کسی چیز سے دی جاتی ہے تو پوچھا جاتا ہے کہ آپ کس چیز میں تشبیہ دے رہے ہیں. جب تک اس کی ایکسپلینیشن سامنے نہ آئے آپ اس پہ فتویٰ نہیں لگاتے. مثال کے طور پر میں نے کہا زید شیر کی طرح ہے, آپ نے فوراً ایک یوٹیوب پہ کلپ بنایا, ابے انہوں نے کہہ دیا زید کی دم ہے. میں کہہ رہا ہوں میں نے تو نہیں کہا زید کی دم ہے, آپ کہہ رہے, آپ نے فوراً فتنہ کر دیا کہ آپ نے خود نہیں کہا زید شیر کی طرح ہے اور شیر کی دم ہوتی ہے, اس کا مطلب آپ زید کی بھی دم کے قائل ہو. پھر آپ نے کہا ابے اس نے زید کی گستاخی کی ہے, اس نے زید کو کہا یہ درندہ ہے. یہ کیا ہے؟ درندہ ہے. یوٹیوب پہ آپ نے کلپ بنا بنا کے نا, اور آپ کے بے وقوف اور جاہل قسم کے فالوورز تھے وہ بھی زندہ باد زندہ باد, اور وہ بھی آ گئے نا سارے, چونکہ ایک ہی جیسے لوگ, جب آپ گندگی کہیں ہوتی ہے تو سارا گند وہاں پر اکٹھا ہو جاتا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں بھائی زید شیر کی طرح ہے, میرا عقیدہ ہے یہ, زید شیر کی طرح. ابے زید کو بھیڑیا کی طرح درندہ مان لیا اس نے, جیسے شیر چیر پھاڑ کرتا ہے زید بھی درندہ ہے. کوئی عقل مند اٹھا, اس نے کہا یار مفتی صاحب سے پوچھو کہ مفتی صاحب کا مطلب کیا ہے زید شیر کی طرح ہے. تو میں کہوں گا بھائی بہادری میں کس سے تشبیہ دی جا رہی ہے؟ شیر. آپ کہیں گے آپ نے تو کمال کر دیا, آپ نے تو زید کی عظمت کو اور زیادہ بڑھا دیا. تو تشبیہ وجہ شبہ دیکھی جاتی ہے کہ کس چیز میں تشبیہ دی جا رہی ہے. تو علماء دیوبند نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برزخی حیات کو دنیاوی حیات سے تشبیہ دی ہے, تو وہ تشبیہ ہے اس معنی میں کہ وہ بہت طاقتور ہے. اس طاقت اور پاور کو ایکسپلین کرنے کے لیے کس سے تشبیہ دی جا رہی ہے؟ کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ شہداء زندہ ہوتے ہیں. دیکھو ہر شخص کو قبر میں ایک خاص نوعیت کی زندگی ملتی ہے, یہ ہمیں قرآن و سنت سے پتا چلتا ہے. حتیٰ کہ کافر کو بھی خاص نوعیت کی زندگی ملتی ہے جس کی وجہ سے اس کو قبر کا عذاب اور ثواب محسوس ہوتا ہے. لیکن قرآن کہتا ہے شہداء زندہ ہیں, کافر کے لیے قرآن نے یہ لفظ استعمال بولو نا نہیں کیا. اس سے پتا چلتا ہے کہ بھائی شہداء کو کچھ زیادہ پاورفل حیات ملتی ہے. کیا خیال ہے؟ نیک لوگوں کو یا عام مسلمانوں کو کافروں سے زیادہ پاورفل حیات, اور شہداء کو عام مسلمانوں سے زیادہ پاورفل حیات, اور پیغمبر کا درجہ شہداء سے کم ہے یا زیادہ ہے؟ تو اس سے پتا چلتا ہے پیغمبروں کو اور بھی زیادہ پاورفل حیات ملتی ہے. تو وہ اس کی طاقت اور قوت کو بیان کرنے کے لیے کہا کہ وہ کیا ہے, دنیاوی کی طرح ہے, تبھی ترجمے میں طرح لکھا ہوا ہے. یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ عین دنیاوی ہے, کیونکہ علماء دیوبند کا عقیدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پر موت واقع ہوئی ہے, آپ کی جنا آپ کا جو ہے وہ آپ کی جو ازواج تھی انہوں نے عدت گزاری ہے, اس عدت کے دوران انہوں نے زینت اختیار نہیں کی ہے, آپ کی ازواج پر آپ کے بعد نکاح کو حرام قرار دیا گیا, اس لیے کہ آپ کی موت کو مانا گیا نا, انکا میتو وانہم میتون, اے نبی آپ نے بھی مرنا ہے انہوں نے بھی مرنا ہے. اتنی ساری نصوص کا تو میں سمجھتا ہوں ٹماٹر والا انکار نہیں کر سکتا, علماء دیوبند کہاں سے انکار کریں گے؟ اور اگر اتنے بڑے بیوقوف ہیں نا علماء دیوبند کہ اتنی قرآن و سنت کی واضح نصوص جس میں آ رہا ہے نبی آپ نے بھی مرنا ہے انہوں نے بھی مرنا ہے, نبی کی بیویاں عدت بھی گزار رہی ہیں, اور اتنی واضح نصوص کہ حضرت عمر حضرت ابوبکر خطبہ دے رہے ہیں بخاری میں کہ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات, کہ لوگو تم میں جو سمجھتا ہے کہ جو اللہ کے نبی کی عبادت کرتا تھا تو نبی پر موت واقع ہو گئی ہے, اگر ان تمام نصوص کا علماء دیوبند انکار کر لیں تو پھر یہ منافقت ہے ان کو مسلمان کہنا, یہ کیا ہے یہ منافقت, پھر آپ بولو یہ کافر ہیں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا انکار کرے گا وہ اسلام سے خارج ہے, کیونکہ وہ قرآن کا بھی انکار کر رہا ہے, بخاری مسلم کی واضح حدیثوں کا بھی انکار کر رہا ہے, پھر آپ یہ ڈرامے بازی نہ کرو کہ ہم کسی کو کافر نہیں کہتے, کیوں نہیں کہتے بھائی, قادیانیوں کو آپ ختم نبوت کی وجہ سے کافر کہتے ہو, انہوں نے ایک آیت کا انکار کیا نا خاتم النبیین کا, تو علماء دیوبند تو پھر اتنی ساری آیتوں کے منکر ہے. اسی طرح جو لوگ یہ کہتے ہیں, یہ بہت ہمارے خلاف کلپ بنے کہ مولوی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے, میں کہتا ہوں اگر پڑھایا ہے تو پھر دو نمبر ہی چھوڑ دو بھائی آپ, پھر وہ کافر ہیں. اگر مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے تو پھر وہ کیا ہیں بھائی, مرزا غلام احمد نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا تو وہ بھی اس کے فالوورز بھی کیا ہو گئے, کافر ہو گئے نا. تو مولانا اشرف علی تھانوی نے اگر اشرف علی رسول اللہ پڑھوایا, ہم تو کہہ رہے ہیں نہیں پڑھوایا, جھوٹا الزام ہے, ہم نے تو اس کا ایکسپلین بھی کیا, جھوٹ بول رہے ہیں یہ لوگ. اگر پڑھوایا ہے تو پھر مولوی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مسلمان نہیں تھے, اور اس کلمہ پڑھوانے کے باوجود بھی اگر میں مولوی تھانوی کو مسلمان مان رہا ہوں, اللہ کا ولی مان رہا ہوں, صرف مسلمان بھی نہیں میں تو ولی اللہ مانتا ہوں, تو میں بھی کیا ہوں؟ پھر آپ یہ تکلف نہ کرو کہ یہ مسلم ہے, ان کے پیچھے نماز, ہم سب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, کافر قادیانی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, قادیانی ختم نبوت کا منکر ہے, پھر اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ختم نبوت کے منکر ہیں, پھر جو علماء ان کو مانتے ہیں وہ بھی ختم نبوت کے منکر ہیں, پھر یہ دو نمبری اور یہ ڈرامے بازی نہیں کرو آپ لوگ, جو بھی اسکالر ہے, میں کسی خاص اسکالر کی بات نہیں کر رہا, آئندہ جو بھی یہ کہے نا کہ اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا ہے, آپ بولو یار پڑھوایا تو پھر کافر ہو گئے نا وہ, آپ کافر کیوں نہیں بولتے, پھر وہ جواب میں کہ ہم کسی کو کافر نہیں بولتے, تو آپ کہ پھر قادیانی کو کیوں بولتے ہو, تو وہ جواب میں کہیں کہ اگر ہم اس لیے بولتے ہیں کہ ان کو پاکستانی آئین نے کافر قرار دیا ہے, اس کا مطلب جب تک پاکستانی عدالت نے ان کو کافر قرار نہیں دیا تھا تو پھر قادیانی مسلمان تھے آپ کی نظر میں, تو ٹوپی ڈرامے ہے, باطل کہیں بھی ایک جگہ ٹکتا نہیں ہے, خوب سمجھ لو, کلابازیاں کھاتا ہے وہ. اب ایک کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے, تو علماء دیوبند کے وہی عقائد ہیں جو اہل سنت والجماعت کے ہیں, اور بیسک عقائد ہمارے القیدہ تحاویہ میں, تبھی المحنت علی المفند ہمارے دینی مدرسوں میں نہیں پڑھائی جاتی, کیونکہ اس میں سارے عقیدے بیسک عقیدے نہیں ہیں, بیسک عقیدے وہ ہیں جو القیدہ تحاویہ میں, ایمان مفصل, ایمان مجمل میں, آمنت باللہ و ملائکتی و کتبہ و رسلہ, یہ اصل یہ ہیں, اور بہشتی زیور کے شروع میں جو عقیدے لکھے ہوئے ہیں ان کو اہل حدیث بھی مانتے ہیں, تو ہمارا اہل حدیث کا عقیدوں میں کوئی اختلاف بولتے کیوں نہیں ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دونوں طرف کے جو مناظر ٹائپ کے لوگ ہیں نا وہ غلو کرتے ہیں, اہل حدیثوں میں بھی بعض غالی ہیں جو علماء دیوبند کو اہل سنت سے خارج کرتے ہیں, ادھر بھی بعض غالی ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہ علماء دیوبند کے عقیدے اہل سنت والجماعت کے خلاف ہیں, وہی عقیدے جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں, جو قرآن و حدیث سے مزین ہیں, اور اہل حدیث کے بھی بیسک عقیدے کیا ہیں, وہی عقیدے ہیں, تو ان کا بنیادی عقیدوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے, ہمارا اہل حدیث سے صرف یہ اختلاف ہے کہ آپ اپنے فقہ کو کیا کر لو بھائی, مدون کر لو. اب وہ کہتے ہیں ہم نہیں کرتے, تو پھر ہماری کتابیں مدرسوں میں پڑھانا چھوڑ دو آپ, آپ کو اگر فقہ کے متن کی ضرورت نہیں ہے تو پھر قدوری کیوں پڑھا رہے ہو, اس کا مطلب آپ کو بھی ایک متن چاہیے نا پڑھانے کے لیے. دیکھو ہمارے پاس متن ہے, امام ابو حنیفہ کے جو شاگرد تھے امام محمد, انہوں نے 6 کتابیں لکھی تھی, یہ بات ہو رہی ہے آج سے 1100 سال پہلے, تو ہمارا جو اسلامی لا تھا وہ ریٹن فارم میں کب آیا, 1100 سال پہلے. بعض لوگ کہتے ہیں اس سے پہلے کیا ہوتا تھا, جب اس سے پہلے ریٹن کی ضرورت نہیں تھی تو اب کیا ضرورت پڑ گئی تھی, یہ پھر حدیث پہ بھی اشکال ہوگا کہ امام بخاری کے دور میں حدیثیں جو ہے پراپر مرتب ہوئی ہیں, تو 150-200-300 سال کے بعد جا کے اس سے پہلے کیا ضرورت, جب اس سے پہلے ضرورت نہیں تھی بعد میں ضرورت پڑی, تو فقہ کی بھی پہلے ضرورت نہیں تھی بعد میں ضرورت پڑی, کیونکہ لا ریٹن میں ہوتا ہے نا. دیکھو شروع میں محدثین کوئی حدیث کی کتاب نہیں لکھتے تھے, حدیثیں سینہ بسینہ چلتی تھیں, بعد میں بادشاہوں کو خلفاء کو خیال آیا کہ یار یہ تو سارا علم ضائع ہو جائے گا, کب تک سینہ بسینہ چلے گا معاملہ, ایک چیز ریٹن میں ہونی چاہیے, تو الحمدللہ محدثین نے کتابوں کو مدون کیا. امام احمد نے کیا کیا, ایک صحابی سے جتنی حدیثیں وہ ساری, پھر دوسرے صحابی سے, پھر تیسرے صحابی سے, اس طرح کتاب لکھی, کسی نے وضو کی حدیثیں پہلے, غسل کی, پھر مختلف اس طرح سے ترتیب دے کے کتابوں کو مدون کیا, ہم پر احسان کر دیا, اب ہمارے پاس حدیث کا ایک ایسا مجموعہ آ گیا, پوری امت کا اس پہ اجماع ہو گیا. اب اگر کوئی شخص اٹھتے آتا ہے, مجھے ایک بات بتاؤ, وہ کہتا ہے کہ مجھ سے فلاں نے بیان کیا, مجھ سے فلاں نے بیان کیا, مجھ سے فلاں نے بیان کیا, ہوتے ہوتے سند کہاں تک پہنچاتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک. ہم اسی حدیث کو مانیں گے؟ ہم کہیں گے کتاب میں دکھاؤ. یہ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ وہ کہ یہ کتابیں تو بہت بعد میں لکھی گئی ہیں, یہ تو کوئی تیسری صدی ہجری میں, کوئی چوتھی صدی ہجری میں, اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے تو سند چلتی تھی, تو میں بھی کیا چلا رہا ہوں؟ سند چلا رہا ہوں. مجھ سے فلاں ہے, مجھ سے فلاں ہے. ہم کہیں گے ابھی ہمارے پاس کوئی معیار ہی نہیں ہے پرکھنے کا کہ تو نے فلاں سے سنا بھی ہے کہ نہیں سنا, اس نے فلاں سے سنا بھی ہے کہ نہیں سنا. اس دو نمبری کا دروازہ بند کرنے کے لیے محدثین نے کتابوں کو مرتب کر دیا کہ اب جو حدیث اس کتاب میں ہوگی وہ تو مانی جائے گی, اس سے ہٹ کے ہے وہ چاہے کتنی مضبوط سند لے آؤ کوئی نہیں مانے گا, چاہے وہ علامہ اقبال کے واسطے سے ہوتے ہوئے, قائد اعظم کے واسطے سے ہوتے ہوئے بھی نبی تک پہنچ رہی ہوگی, ہم کہیں گے بھائی وہ اپنے پاس رکھو. تو اسی طرح اسلامی قانون وہ حدیثوں سے پہلے مدون کر لیا گیا تھا, کیونکہ حدیثیں تھیں, کتابیں نہیں تھیں, لیکن حدیثیں تو تھیں نا. تو اسلامی قانون جب مدون کر لیا گیا, اب کوئی مارکیٹ میں نیا مسئلہ لے کر آئے گا, ہم کہیں گے کتاب میں دکھا بھائی, وہ کہے گا میں نے قرآن و حدیث سے استدلال کیا ہے. تو اس کو یہی جواب دیا جائے گا کہ جیسے اب کوئی سند قیامت تک پیش کر دے نا نبی تک, اس کی کوئی اعتبار نہیں ہے, تو ایسا ہی کوئی مسئلہ مارکیٹ میں نیا لائے گا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے, کیونکہ قرآن و سنت کی روشنی میں مسائل لکھ لیے گئے ہیں, انہی میں سے کسی ایک کو فالو کرنا پڑے گا. تو صرف قرآن و حدیث کا حوالہ کافی نہیں ہے, آپ کو کسی مجتہد فقی کا بھی حوالہ دینا پڑے گا کہ یہ قول کسی نے پہلے کیا بھی ہے کہ نہیں کیا, یا تو مارکیٹ میں نیا مسئلہ لے کر آ رہا ہے. جیسے غامدی صاحب جب کہیں گے کہ بھائی وہ نہیں ہے, رجم نہیں ہے شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے, کیونکہ قرآن میں رجم کا تذکرہ نہیں ہے, تو ہم غامدی سے پوچھیں گے کہ یہ تو کسی فقی نے نہیں لکھا, بتاؤ کسی مجتہد نے لکھا ہو کہ رجم نہیں ہے؟ تو وہ کہے گا لکھا ہوا نہیں دکھا سکتا وہ. تو ہم کہیں گے بھائی نیا لایا ہے مارکیٹ میں, کیا لایا ہے, نئی چیز آئی ہے, ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو اسی طرح فقہ بھی مدون کر لیا گیا. امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے امام محمد, انہوں نے چھ کتابیں لکھیں جو فقہ حنفی کا متن ہے. انہی چھ کتابوں کی آگے شروحات ہوتے ہوتے ہمارے پاس ایک متن بھی ملے گا, ہمیں شروحات بھی ملیں گی, فتاوی بھی ملیں گے. اسی طرح فقہ شافی میں بھی, مالکی میں بھی, حنبلی میں بھی. تو ہم اہل حدیث سے وہی سوال ہے کہ آپ بھی ایک لا کو مرتب کر لیں. اور اگر آپ کہتے ہیں ہمارا ہر مسئلہ ہم ڈائریکٹ قرآن حدیث سے نکالتے ہیں, تو پھر مدرسوں میں بھی نہ فقہ حنبلی پڑھائیں نہ فقہ حنفی پڑھائیں آپ, نہ تنقیدی نظر سے, آپ پھر ڈائریکٹ بخاری پڑھایا کریں اور اسی سے مسائل بتاتے رہا کریں. پھر متن کیوں پڑھا رہے ہو فقہ کا؟ اس کا مطلب آپ کو بھی ضرورت ہے, کوئی ریٹرن چیز ہونی چاہیے جس میں سب مسائل ملیں. تو ان کے ریٹرن مسائل ہیں, میں مانتا ہوں اہل حدیثوں کی کتابیں ہیں اس پہ, وضو پہ بھی مسائل, نماز پہ بھی, لیکن کوئی ایسا جامع نصاب نہیں ہے جس کو سب مانتے ہوں. حنفیوں میں ملے گا, شافیوں میں ملے گا, حنابلہ میں ملے گا, مالکیہ میں ملے گا, اہل حدیث میں اب تک 1400 سال گزر گئے نہیں ہے. تو اب لکھ لیں بھائی, ہم مان لیں گے. میں سچی مچی میں کہہ رہا ہوں مان لوں گا, میں اوپر اوپر سے نہیں کہہ رہا, کیونکہ جب ایک چیز ہے نسبت تو اس کی بھی قرآن و حدیث کی طرف ہے نا, تو چلو یار ہم مان لیں گے اس کو, بشرطے کہ اس میں اجماع امت کے خلاف کوئی مسئلہ نہ ہو. تو آپ اس کو ریٹرن فارم میں لے آئیں, اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ پھر یہ بعض اہل حدیث جو دو نمبریاں کرتے ہیں اس سے رک جائیں گے. وہ دو نمبریاں کیا کرتے ہیں, بس وہ بتا کے میں آتا ہوں مسائل کی طرف. وہ دو نمبریاں یہ کرتے ہیں کہ جب تین طلاقیں دیتے ہیں تو اہل حدیث سے فتویٰ لے کے ایک کر لیتے ہیں, لیکن جب کسی لڑکی سے شادی کرنی ہوتی اس کا ابا راضی نہیں ہوتا, تو پھر ولی کی اجازت کے بغیر اہل حدیث نکاح کو نہیں مانتے, اس میں وہ کس سے فتویٰ لیتے ہیں؟ حنفی سے فتویٰ لیتے ہیں. یہ دو نمبریاں ہم نے اہل حدیثوں میں بھی دیکھی ہیں. اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ جب آپ ایک فقہ کو فالو کرو گے تو پراپر اسی کو فالو کرو گے آپ. اگر آپ حنفی ہو تو پراپر حنفی رہو گے آپ, شافی ہو تو پراپر شافی رہو گے آپ, پھر اگر اہل حدیث ہو تو پراپر اہل حدیث. تو وہ جب ہی ممکن ہے جب آپ کا ریٹرن میں کوئی مسائل کا مجموعہ ہوگا جس کو سب مانتے ہوں گے, حنفیوں میں ہے, شافیوں میں, آپ میں نہیں ہے. تو آپ میں یہ ہے کہ وہ اس اہل حدیث عالم کو مانتا ہے, یوٹیوب پہ اس کو سنتا ہے, بس اسی کو سنتا ہے, دوسرا اس کو سنتا ہے دوسرے کو نہیں سنتا, اس کو سنتا ہے تیسرے کو نہیں سنتا. یہ تو امت اکائیاں میں بڑھ جائے گی نا, یہ غلط ہے. سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے؟ آگے چلتے ہیں میرے بھائی. اچھا ایک میں نے حدیث بیان کی ہے کہ انار کا ایک دانہ ایسا ہے جو جنت کا دانہ ہے. میں نے حدیث بیان کی تھی کہ ہر انار میں ایک دانہ ایسا ہوتا ہے, حدیث میں آتا ہے, جو کہاں سے آیا ہے؟ جنت سے آیا ہے. تو ایک اہل حدیث مولانا, وہ اہل حدیث بھی نہیں ہے, پتہ نہیں کیا ہے وہ, واللہ عالم, میں نے سمجھا کہ شاید علی دیس ہوں گے, وہ کچھ اور ہی چیزیں تو آ رہی ہیں مارکیٹ میں, تو پتہ ہی نہیں چلتا یہ سعودی عرب کے مفتیوں کے مقلد ہیں یا حدیث کے فالوور ہیں, کچھ کھوپڑی میں سمجھ میں نہیں آتی بات. خیر وہ جو بھی ہیں ہم سے اچھے ہی ہوں گے, میرا مقصد ان کی برائی نہیں ہے. انہوں نے پورا 20 منٹ کا کلپ بنایا یا 15 منٹ کا میرے خلاف کہ اس نے یہ حدیث بیان کی ہے, یہ صحیح حدیث نہیں ہے, یہ موضوع حدیث ہے, اس میں تو سعودیوں کے مفتیوں کا بھی یہی فتویٰ ہے اور اللہ بھلا کرے علماء دیوبند کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ یہ انار کے اندر جو ایک دانہ ہے وہ جنت کا دانہ, یہ حدیث موضوع ہے, من گڑا تھا پورا 10-15 منٹ کا. تو میں نے سنا وہ کل بیٹھ کے, اسٹائل ان کا صحیح ہی تھا لیکن 10-15 منٹ ایک بات کو طول دیا. میں نے کہا یار اتنا کرنے کی کیا ضرورت تھی, مجھے کہیں سے میسج بھجوا دیتے مفتی صاحب یہ حدیث ضعیف ہے, میں تحقیق کر کے رجوع کا اعلان کر دیتا, یہ کیا ہے بھائی مجھ سے غلطی ہوئی ہے, اس پہ اتنا لمبا کلپ بنانے کی کیا ضرورت تھی. تو واقعی میں نے جب تحقیق کی تو وہ حدیث صحیح نہیں ہے, تو میں رجوع کر رہا ہوں بھائی وہ حدیث کیا ہے. میں نے دورہ حدیث میں وہ حدیث پڑھی تھی, اس وقت مجھے تحقیق کا موقع نہیں ملا تھا. اب چونکہ وہ کوئی شرعی مسائل سے تعلق بھی نہیں ہے نا اس کا, شرعی مسئلہ جب بیان کیا جاتا ہے اس میں تو بہت تحقیق کر کے حدیثیں دیکھی جاتی ہیں. ایک انار سے متعلق ایک فضیلت کی حدیث مجھے یاد تھی اور میں اس کا اہتمام کرتا ہوں کوئی ضعیف حدیث فضائل میں بھی میں لوگوں کو نہ سناؤں. آپ نے میرے بیانات میں بہت کم ہے کہ کوئی ایسی حدیث میں نے سنائی ہو جو ضعیف ہے, اور اگر پھر بھی انسان غلطی سے سنا دے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی ذریعے سے مجھے پیغام بھیجوا دیں کہ بھئی یہ حدیث کیا ہے ضعیف ہے, یا آپ 2 منٹ کا کلپ ریکارڈ کروا دیں بھائی مفتی صاحب نے یہ حدیث بیان کی لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے. جیسے کہ عرب علماء بھی ایسے ہی کرتے ہیں اور ایسا ہوتا ہے, ہم تو اختلافی مسائل جب پڑھتے ہیں تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی فلاں جو حدیث بیان کر رہے ہیں وہ ضعیف ہے. تو انہوں نے بےچاروں نے 10-15 منٹ اتنی لمبی بات کر لی, میں نے تو دیکھا نا, میرا عنوان تھا میرا نام تھا, میں نے کہا دیکھوں کیا, تو مجھے اتنا غصہ ہے بھائی ٹو دا پوائنٹ بات تو کرے نا, آگے ہے کیا وہ میں نے غلطی کیا کی. وہ آخر میں جا کے بتایا کہ جی یہ حدیث ضعیف ہے. تو اس لیے آئندہ کوئی بھی اہل حدیث ہو یا کوئی بھی دیوبندی ہو یا کوئی بھی بریلوی ہو یا کوئی بھی ہو, اگر میرے بیان میں کوئی غلطی آپ کو نظر آتی ہے تو اتنے لمبے چوڑے کلپ کے بجائے آپ 30 سیکنڈ کا کلپ بنا دیں, اس میں آپ بول دیں بھائی مفتی صاحب نے حدیث بیان کی یہ ٹھیک نہیں ہے, تو میں اعلان کر دوں گا شکریہ کے ساتھ کہ بھائی واقعی حدیث صحیح نہیں ہے, مجھ سے بیان کرنے میں کیا ہو گیا, مسٹیک ہو. ہم نے کب دعویٰ کیا کہ ہم ایسے دودھ کے دلہے ہیں کہ ہم سے مسٹیک ہی نہیں ہو سکتی. تو ان کا بھی میں شکریہ کے ساتھ جنہوں نے یہ کلپ ریکارڈ کروایا ان کا شکریہ کہ انہوں نے میری غلطی پہ مجھے تنبیہ کی. تو واقعی یہ حدیث صحیح نہیں ہے تو آئندہ میں نہیں بیان کروں گا, بات ختم ہو گئی, ٹھیک ہے نا. تو بات کو طول نہیں دینا چاہیے, میرا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ذرا سی بات کو آپ رائی کا پہاڑ بنا دے, وہ اتنا لمبا چوڑا. پھر انہوں نے کہا کہ سارے علماء دیوبند ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں, بھائی سارے ایسے نہیں کر رہے ہوتے, جو کر رہے ہوتے ہیں ان کا بتا دو بھائی یہ صحیح حدیث نہیں ہے, یہ ضعیف حدیث ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے بات کو شارٹ کر کے کیا کریں مختصر تاکہ سننے میں بھی مزہ آئے. مجھے لوگ بھیج رہے ہوتے ہیں اتنے لمبے لمبے کلپ ہوتے ہیں, میں کہتا ہوں بھائی وہ ایک مزاحیہ آتا ہے پرینکر, مزاحیہ پرینکر آتا ہے, میں نہیں دیکھتا پرینک وغیرہ, پیٹ پہ ٹائم ہی نہیں ہے, کبھی کبھار گزر جاتا ہے تو بعض بڑے مزے مزے کے ہوتے ہیں. تو میں گھر گیا تو گھر والوں نے مجھے بتایا کہ یہ بڑے ایک یوٹیوب پہ نا بڑا زبردست اس کا ایک پرینک ہے. وہ پرینک میں اس نے یہ دکھایا کہ اعلان ہو گیا مسجد میں فلاں کا انتقال ہو گیا ہے نا, حالانکہ ہوا نہیں تھا, وہ پرینک کیا اس نے. اب لوگ آ رہے ہیں, لوگ پوچھ رہے ہیں جی وہ مرحوم کیسے مرے. اب میں آج کے کلپ کے حساب سے بتا رہا ہوں کہ جو کلپ بازیا کرتے ہیں نا ٹو دا پوائنٹ بات کم ہوتی ہے اس میں, طول بہت دے دیتے ہیں. تو اس نے بتایا کہ جی وہ ایسے ہوا تھا کہ وہ مرحوم جو ایسے مرے کہ وہ ہوا یہ تھا کہ صبح صبح نکلے بائک پہ بیٹھے, اب وہ کان لگا کے سن رہے ہیں نا, وہ بائک پہ بیٹھے تھے تو سامنے سے ایک بہت بڑا ٹرک آیا. اب مجھے پورے پورے الفاظ یاد نہیں ہے, میں تو اپنے الفاظ میں, تو یہ کہ اسے ٹرک سے ٹکر ہوگی. کہہ رہے نہیں نہیں, ہوا یہ کہ وہ ٹرک اتنی سپیڈ کے ساتھ آیا اور زوں کرتا ہوا گزر گیا. تو کیا مطلب نہیں مرے وہ؟ نہیں ابھی نہیں مرے, آگے بتا رہا ہوں. اچھا پھر کیا ہوا؟ جو مرے کیسے؟ کہہ رہے پھر وہ گزر گیا, وہ اس سے کچھ نہیں ہوا ان کو نا. اب کیا ہوا جی؟ پھر یہ گئے, تو یہ گھر گئے, کسی نے لسی بنا کے ان کو دی, تو لسی میں میٹھا زیادہ تھا یا کیا تھا, وہ پی کے یہ سو گئے. اب اس کا خیال تھا شاید شوگر لیول بڑھ گیا, وہ مر گئے. کہہ رہے وہ لمبا سوئے ہیں تو بارات میں نا کسی کی بارات تھی تو اس میں فائرنگ ہو رہی تھی تو ان کی آنکھ کھل گئی. وہ کہہ رہا ہے مرے کب. کہہ رہا بھی صبر کرو صبر کرو. کہہ رہے پھر ہوا یہ کہ بارات میں آپ کو پتا ہے جب فائرنگ ہوتی ہے تو گورنمنٹ نے منع کیا ہے کہ فائرنگ مت کرو, کیونکہ گولی صرف اوپر نہیں جاتی, اس نے نیچے بھی آنا ہوتا ہے. تو اب وہ سمجھا کہ شاید گولی اوپر جا کے اس کی کھوپڑی میں آگے لگی ہوگی مرحوم کے. تو کہہ رہے ہوا یہ کہ وہ جب بارات میں وہ نیند آئی ہوئی تھی لسی پی کے, اٹھے شادی میں تیار ہو کے گئے, فائرنگ ہوئی, گولیاں اوپر بھی جاتی ہیں نیچے بھی آتی ہیں. وہ کہہ رہے ہاں ایسا تو ہوتا ہے, تو گولیاں اوپر بھی آئیں نیچے بھی آئیں, وہ یہ غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے ایسے, فائرنگ نہیں ہونی چاہیے, اس سے لوگوں کے مرنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو کہہ رہے وہ مر گئے, کہہ رہے نہیں وہ مرے نہیں, وہ کھانا کھا کے واپس آ گئے. سمجھ رہے, اگلے کو اتنا زچ کرو نا کہ وہ اٹھا کے اس کو مار دے سامنے والے کو. اچھا پھر دکھایا کہ اگلا بندہ آیا نا, اگلا بندہ آیا مرحوم کے یہاں تعزیت کے لیے جب آیا نا, تو اس اگلے بندے نے ان سے لواحقین سے پوچھا بھائی کیسے مرے؟ تو اس نے کہا وہ صبح نکلے تھے موٹر سائیکل پہ. دوسرے نے کہا میں بتا دیتا ہوں, صبح نکلے ٹرک آیا گزر گیا نہیں مرے, اس کے بعد لسی پی اٹھے نہیں مرے, بارات میں گئے نہیں مرے, یہاں تک تو پتا ہے, آگے بتا کیا ہوا, یہاں تک میں نے اس کو بتا دیا. تو بعض اسکالر کیا کرتے ہیں کہ ٹو دا پوائنٹ جو بات ہے, بھائی ہم نے کوئی حدیث ضعیف سنائی ہے, آپ بتا دو یہ حدیث کیا ہے ضعیف ہے, اللہ کی قسم میں مان لوں گا, میں فوراً اعلان کر دوں گا مجھے کوئی رجوع میں, مجھے تو شکریہ یار آپ نے مجھے زیادہ گمراہی سے بچا لیا, بڑی گمراہی سے آپ نے مجھے بچا لیا نا, کہ یار میرا تو مذاق اڑتا نا, آپ نے تو میری بےعزتی سے مجھے بچا لیا, میرا تو شکریہ بنتا ہے. آگے وہ بیان اتنے لوگوں تک جاتا, لوگ کہتے یار مولوی صاحب اتنے بڑے پھیکو, اتنی من گھڑت حدیث سنا رہے ہیں اور اتنے ڈٹائی کے ساتھ سنا رہے ہیں. میں نے ایک غلط بیان کر دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیجی نہیں کھائی, وہ بالکل غلط تھا, حالانکہ نبی سے کلیجی کھانا ثابت ہے. میں نے ہر جگہ سے بیان ہٹوایا, مجھے کسی نے بتایا بھائی آپ نے کیا کہہ دیا, کلیجی کھانا تو ثابت ہے. میں نے ہر جگہ سے بیان ہٹوایا, پھر بھی وہ ملینز میں چلا گیا. اب اس میں کس کی بے عزتی ہو رہی ہے؟ ابھی اتوار کے بیان میں فلا صدق ولا صلا, اب بیان میں انسان ترجمے کو کم فوکس کرتا ہے نا عوام پہ, تو صدقے میں میرا دماغ صدقے کی طرف چلا گیا. میں نے کہا کافر نے نہ صدقہ دیا نہ نماز پڑھی. بعد میں جب میرا بیان یوٹیوب پہ گیا ہے تو میں نے کہا فلا صدقہ کا معنی تو تصدیق کرنا ہوتا ہے, صدقہ تو ہوتا ہی نہیں ہے. کتنی بڑا بلینڈر ہوا مجھ سے, صدقہ یصدقہ تصدیق ہے نا, یہ تو وہ گرامر ہے جو ہم بچوں کو دو دو تین چھ چھ سال ہم نے پڑھائی ہے. تو میں نے کہا کتنا برا امیج جائے گا یار, فلا صدقہ کا ترجمہ میں کر رہا ہوں صدقہ نہیں کیا. تو میں نے فوراً وہ احمد بھائی کو فون کیا, بھائی یہ ہٹا یار, یہ تو میری ٹھیک ٹھاک بے عزتی ہو رہی ہے کہ صدقہ کا میں نے ترجمہ غلط کر دیا, تو ہٹاؤ بھائی ہے. اب ایسے موقع پہ اگر کوئی فوراً مجھے فون کر کے کہتے کہ مفتی صاحب صدقہ کا ترجمہ میں آپ سے کیا ہو گئی ہے, غلطی ہو گئی, وہ صدقہ نہیں ہے وہ صدقہ ہے, ویسے بھی صدقہ کا وہ صدقہ بنتا ہی نہیں ہے نا, تصدیق سے وہ تو واضح, تو میرے پر احسان ہوتا نا. تو یہ مسٹیک ہر آدمی سے زبان کی مسٹیک ہوتی ہے, اس کا طریقہ یہ کہ بھائی آپ اس کو تمیز سے بتا دیں, پھر بھی رجوع نہ کرے, پھر آپ بولو یار بڑا بدتمیز آدمی ہے, ڈھیٹ آدمی ہے, اس کو بتایا بھی ہے پھر بھی رجوع نہیں کر رہا, یا تو ایکسپلین کرے رجوع پھر بھی نہیں کر رہا. تو کہیں بھی ایسی بات ہو ٹو دا پوائنٹ, اختلاف کو اتنی ہوا نہیں دینی چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اچھا جو میں نے بیان لے کے چلا تھا, میں نے کہا تھا اس کو میں کمپلیٹ کروں گا, اس میں ایک اہم بات کمپلیٹ کرنے کی رہ گئی تھی. اصل جو بیان میں لے کے چلا تھا وہ تو یہ چلا تھا کہ جو اللہ کو بھولتا ہے اللہ اسے اپنا آپ بھلا دیتا ہے. اب یہ ٹاپک تو ابھی کمپلیٹ ہو نہیں سکتا, بڑا لمبا ٹاپک ہے, اس کو ہم اگلے ہفتے لے کے چلیں گے. ایک دوسرا ٹاپک میں نے بیچ میں دودھ کے علاوہ چھیڑ دیا تھا, وہ ٹاپک یہ تھا کہ آپ کو لوگ کیا کرتے ہیں, علماء سے ہٹا دیں گے. جیسے میں نے کہا نا عیسائی اعتراض کر کے ہٹا تو دیتے ہیں, خود اپنے پاس کچھ پیکج ہوتا ہی نہیں. یہودی آپ کو اسلام سے ہٹا دے گا, ہٹا کے کہاں لے کے جائے گا, بند گلی میں, یہودیت کو تو ہم فالو نہیں کریں گے. اسی طرح خوب سمجھ لیں. پھر اس پہ اہل حدیث پہ بات آئی تھی. پھر ایک اور اہم جو اصل میرا ہدف تھا, میں نے مثالوں میں بات لمبی کر دی تھی, وہ یہ تھا کہ آج بہت سے لوگ علماء پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ نظام کی تبدیلی کی بات نہیں کرتے, یہ صرف تزکیے پہ لگے ہوئے ہیں, تزکیے پہ, خانقاہیں کھولی ہوئی ہیں, لوگوں کو اللہ اللہ سکھا رہے ہیں, لوگوں کو کہہ رہے ہیں فحش فلمیں چھوڑ دو, بد نظری چھوڑ دو, زنا چھوڑ دو, نماز پہ آ جاؤ, سسٹم کی تبدیلی کی بات نہیں کر رہی ہے. تو ایسے اسکالر کا جذبہ اچھا ہے, میں جذبے پہ وہ نہیں کرتا, لیکن یہ کیا کر رہے ہیں, یہ لوگوں کو علماء سے بدگمان کر دیتے ہیں کہ علماء تو گھروں میں بند ہو کے بیٹھ گئے ہیں, سسٹم کی تو بات ہی نہیں کر رہے, لیکن خود ان کے پاس بھی سسٹم کی تبدیلی کا کوئی پیکج نہیں ہے. تو جب بھی کوئی ایسے مبہم نعرے لگائے نا, آپ اس سے یہ پوچھیں کہ ٹھیک ہے آپ سسٹم کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں, بات کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, آپ اس کے لیے کر کیا رہے ہیں؟ میں نے بیان میں مثال دی تھی نا کہ 20 سال پہلے ایک سیاسی لیڈر کی میں تقریر سن رہا تھا, ابھی یوٹیوب پہ فیس بک پہ کسی نے چلائی ہوئی تھی, وہ اسٹیبلشمنٹ کو برا کہہ رہا ہے, وہ حکومت کو برا کہہ رہا ہے, وہ وزیر اعظم کو برا کہہ رہا ہے, سب کو برا کہہ رہا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں حق پرست ہے. بعد میں پتا چلا اتنے برے وہ نہیں تھے جتنا یہ نکلا. اب میں نام تو نہیں لے سکتا, وہ تو جس کی جو, جو, جو ان کی جماعت کو فالو کرتے ہیں وہ بھر جائیں گے, کیونکہ ہم ممبر پہ ایسی باتیں نہیں کی جاتی, لیکن سبھی برا بلا کہہ رہے ہیں اس کو, اے ٹو زیڈ پورا پاکستان ہی کہہ رہا ہے. کیوں؟ اس لیڈر نے کیا کیا, یہ لیبل لگا کے نا لوگوں کے جذبات کو کیش کرا کے اپنی طرف لایا, اور اپنے پاس بھی تبدیلی کا کوئی پیکج بولو نہیں تھا. تو خوب سمجھ لو, بعض دفعہ دوسرے کو برا کہا جاتا ہے لوگوں کو دوسروں سے کاٹنے کے لیے, لیکن اپنے پاس بھی کوئی تبدیلی کا پیکج نہیں ہوتا. تو ایسے برا کہنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, یہ حق بیانی کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے کہ آپ سب کو برا بلا کہو. لوگ سمجھتے ہیں یہ ہے برحق, آپ کیا کرو گے, آپ کے پاس بھی کچھ نہیں ہے. اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ نہ آپ کے رہتے ہیں اور نہ ان کے رہتے ہیں, پھر ایتھیزم کی طرف جاتے ہیں یا بند گلی میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسی بہت سی تحریکیں ماضی میں اٹھی ہیں جنہوں نے تبدیلی کی بات کی اور نظام کی تبدیلی کی تحریکیں چلائیں, لوگوں کو علماء سے بدگمان کیا کہ یہ علماء مولوی کے پاس مت جاؤ, علماء غلط ہیں, لوگ علماء سے بھی بدگمان ہو گئے, اور پھر ان کے پاس خود بھی کوئی پیکج نہیں تھا تبدیلی کا. نتیجہ کیا نکلا, کچھ وقت کے بعد پھر لوگ ان سے بھی ٹوٹ گئے, لوگوں نے کہا ان کے پاس بھی خالی خلی کی باتیں ہیں. اب علماء سے اتنے بدگمان ہو چکے تھے اب کہ واپس علماء کے پاس نہیں گئے. تو اب آپ بتاؤ, نہ آپ اس کے لیڈر ہو نہ علماء اس کے لیڈر ہیں, تو شیطان تو پھر اکیلی بکری کو کھاتا ہے کہ نہیں, بھیڑیا اکیلی بکری کو کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا, جو جماعت سے الگ ہو گئی اس پہ تو بھیڑیا حملہ کرتا ہے. تو ہمارے تجربے ہیں ایسی تحریکوں کے بارے میں. تو یہ جو بھی نظام کی تبدیلی کی بات کریں نا, ان سے کہیں آپ کے پاس کوئی ایسا پیکج جو مؤثر ہو, گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ کرتا ہو, اسباب کی دنیا میں جس کا رزلٹ کی امید ہو, ایسا کوئی پیکج بتائیں. تو وہ جواب میں کہیں گے کہ اسباب کو مت دیکھو, ہمارے ذمے اپنا کام کرنا, ہم کام کے مکلف ہیں نتیجے کے مکلف نہیں ہیں. یہ بالکل غلط بات ہے. ہم ایسا کام جس کا نتیجہ نکلنا ہی ممکن نہ ہو اس کام کے مکلف بولو نہیں ہیں. میں اس کی مثالیں دیتا ہوں آپ کو, کیونکہ یونیورسٹیوں میں اس طرح کی تحریکیں چل رہی ہیں جو آپ کو علماء سے ہٹائیں گے, نظام کی تبدیلی کی باتیں کریں گے, مگر تبدیلی کا ان کے پاس نہ روڈ میپ ہے, نہ ان کے پاس افراد ہیں, نہ ان کے پاس کوئی ایسا پیکج ہے جو سوٹیبل پیکج ہو. ہوائی باتیں بہت ملیں گی ان کے پاس آپ کو. تو لوگ ان کی باتیں سن کے علماء سے بدگمان ہو جاتے ہیں کہ علماء کا جب بیان سنو تو یا تو چار شادیاں آ رہی ہوں گی, یا نماز کی بات آ رہی ہوگی, روزے کی بات آ رہی ہوگی, ماں باپ کی اطاعت, ماں ماں ہے, باپ باپ ہے, بیوی کی خدمت, بیوی کے جو ہے نا حقوق پورے کرو, بیوی کو چاہیے شوہر کی عزت کرے. تو لوگ کہتے ہیں یار یہ کتنی چھوٹی چھوٹی نجی چھوٹی چھوٹی گھٹیا باتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, فلاں بات کرتا ہے انقلاب کی. فلاں کیا بات کرتا ہے؟ انقلاب کی, سسٹم کی تبدیلی کی بات کرتا ہے, اور یہ چھوٹے چھوٹے ساس بہو کے جھگڑے لے کے نمٹانے کے لیے بیٹھے ہوئے. سسٹم کی تبدیلی کی بات کریں تو ان کا مینٹل لیول بڑا اوپر ہے, اور یہ مولویوں کا مینٹل لیول کیا ہے؟ یہ تو بڑا گھٹیا ہے, تو نکاح طلاق کے مسائل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں بس. نماز میں یہ کرنے سے سجدہ صاحب ہو جاتا ہے, یہ کرنے سے یہ ہوتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے ذہن کے لوگ, گھٹیا نیچ. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ تو یہ نعرے ہیں بہت اچھے, حالانکہ علماء کے پاس نظام کی تبدیلی کا پیکج بھی ہے اور اس کی کوشش بھی ہے. آپ صحیح علماء سے ملو, سارے ایک جیسے نہیں ہیں, آپ ملو گے تو پتا چلے گا. اور یہ جو تزکیہ کیا جا رہا ہے نا انفرادی طور پہ, یہ بھی تو نظام کی تبدیلی کا ایک حصہ ہے. افراد تیار نہیں ہوں گے تو کون تبدیل کرے گا نظام؟ تو افراد کی تیاری بھی اس سسٹم کی تبدیلی کا ایک پیکج ہے. اب میں بتاتا ہوں سسٹم کی تبدیلی کا علماء کے پاس کیا پیکج ہے. وہ ایسا پیکج ہے جو سوٹیبل ہے اور علماء اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں. لیکن جو اس طرح علماء سے آپ کو برگلا رہے ہیں نا, دور کر رہے ہیں, ان کے پاس کوئی پیکج نہیں ہے. باتیں ہیں تو باتیں تو کر لو بھائی بیٹھ کے. اب میں بتاتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا نتائج کے مکلف نہیں ہیں, ہم نے تو کام کرنا ہے, یہ بالکل غلط ہے. یہ اصول وہاں چلے گا جہاں گناہ اور فرائض و واجبات کی بات آئے گی. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو خود کام ہی مقصود ہے, جیسے نماز بذات خود مقصود ہے, وہ آپ کو پڑھنی ہے, نتیجہ اچھا نکلے یا برا نکلے. لیکن کچھ چیزیں مقصود نہیں ہوتی, وہ مقصود کا ذریعہ ہوتی ہیں, جیسے جہاد ہے یا سسٹم کی تبدیلی کی کوشش ہے. وہ کوشش مقصود تھوڑی ہے, وہ ذریعہ مقصود ہے. نہیں علی المنکر ہے, یہ مقصود نہیں ہے, مقصد ہے برائی کا خاتمہ. اگر آپ سمجھتے ہو کہ برائی سے روکنے سے خاتمے کے بجائے اور بڑھ جائے گی تو وہاں روکنا منع ہے پھر. نہیں یہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں. دیکھو اسلام میں دو طرح کے احکام ہیں, ایک مقصود ہیں اور ایک مقصود بولو نہیں ہے. نماز کیا ہے؟ عبادت مقصودہ ہے. نماز کیا ہے؟ اب کوئی ٹیکنیکل پوائنٹ لے کر آئے کہ ایکچولی نماز سے مجھے فائدہ ہی نہیں ہو رہا, مجھ سے گناہ ہی نہیں چھوڑے تو میں نماز ہی نہیں پڑھوں گا, اسے کہا جائے گا نماز خود مقصد ہے یار, یہ پڑھو, چاہے اس سے برائی چھوٹے یا نہ چھوٹے وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی. حج آپ کو زندگی میں ایک دفعہ کرنا پڑے گا, آپ کو داڑھی رکھنی پڑے گی, عورت کو پردہ کرنا پڑے گا. یہ ساری عبادتیں وہ ہیں جو شریعت میں مقصود ہے. پانچ ارکان ہیں نا اسلام کے, زکوٰۃ آپ کو دینی پڑے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب آپ کو ایکچولی ملک میں گورنمنٹ نے مہنگائی پہ قابو پا لیا ہے, لہذا زکوٰۃ دینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. زکوٰۃ تو مقصد ہے بھائی, مالدار کو دینی پڑے گی. یہاں نہیں ہے ملک میں مالداری آ گئی, افریقہ کے جنگلوں میں جا کے تقسیم کرو, دینی پڑے گی آپ کو. غریب تلاش کرنا پڑے گا آپ کو زکوٰۃ کے لیے, چاہے مہنگائی ختم بھی ہو جائے. ملک ناروے امریکہ میں جو جن کو زکوٰۃ نکالنے والے زکوٰۃ کے لیے لوگ نہیں ملتے, ہم ان کے کہتے ہیں پاکستان میں دو زکوٰۃ بھائی. تو زکوٰۃ عبادت مقصودہ, حج عبادت مقصودہ, نماز عبادت مقصودہ. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مقصود نہیں ہیں بلکہ وہ مقصد تک پہنچنے کا بولو ذریعہ ہیں, وہ مقصد نہیں ہوتی. تبلیغ مقصد نہیں ہے, ذریعہ مقصد ہے. جہاد مقصد نہیں ہے, ذریعہ بولو نا مقصد ہے. تبھی تبلیغ والے خود کہتے ہیں کہ بھائی علماء کو تبلیغ نہ کرو, کہتے ہیں نا تبلیغ والے جب علماء کے پاس آتے ہیں نا تو یہ نہیں کہتے آپ دین پہ چلنے کی ہمارے اندر بھی فکر پیدا ہو جائے, آپ کو چاہیے. ان کو پتا ہے مولوی کو غصہ آ گیا, رکھ کے چمار لگایا, بھائی تو میرا باپ بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. تو تبلیغ والوں کو پتا ہے بھائی علماء ہیں, وہ تو خود مبلغ ہیں. تو ان کو سمجھانے کے لیے الگ طریقہ ہے, بھائی آپ ہماری سرپرستی کے لیے تشریف لے آئے, تو ریسپیکٹ دیتے ہیں, وہ تشریف لانا اور لے آتے ہیں, نہیں لانا نہیں لاتے. تو وہاں اسٹائل کیا ہو گیا, چینج ہو گیا. اور بعض جگہ تبلیغ والے ہی منع کرتے ہیں, وہاں کرنی نہیں ہے, کیونکہ فائدے کے بجائے کیا ہوگا, نقصان ہوگا, بے موقع تبلیغ جیسے ہوتی ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ میں اس کو تبلیغ کروں گا, آگے سے رسپانس جو آئے گا الٹا آئے گا. تو ایسے موقع پہ آپ یہ بات کرو کہ ہم کام کے مکلف ہیں, نتیجے کے مکلف نہیں ہیں. یہ غلط بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ کے ابا غصے میں بیٹھے ہوئے ہیں, یا بیگم, ابا کی مثال سمجھ میں نہیں آئے گی, بیگم غصے میں بیٹھی ہوئی ہے, پہلے ہی پھڈا چل رہا ہے, آپ نان نفقہ نہیں ادا کر رہے, آپ انڈے پراٹھے ٹائم پہ نہیں لے کر آ رہے, ڈبل روٹی ٹائم پہ نہیں لے کر آ رہے, وہ بےچاری زچ ہو کے بیٹھی ہوئی ہے نا مصیبت میں, غصہ آیا ہوا ہے اس کو آپ کے اوپر یار, اور واقعی غلطی آپ کی ہے. ایسے موقع پہ آپ اس کو سمجھائیں, بیگم پردہ کیا کرو, نماز پیا کرو, پڑھا کرو. وہ غصے میں بھنائی ہوئی بیٹھی ہے, آپ اس کے بیسک حقوق ادا نہیں کر رہے, آپ انٹیوں سے آپ کے سیٹنگ بھی چل رہی ہے, اس میں آپ پکڑے گئے رنگے ہاتھوں, وہ اس پہ آپ اپنا غصہ نکال رہی ہے اور آپ اسے نماز روزے کے فضائل سنا رہے ہو, وہ مانے گی؟ وہ بولے گی تو انٹیوں کو صبح شام جا کے دیکھ رہا ہے, ابھی میں نے تیرا یہ موبائل سے نمبر نکالے ہیں اور مجھے نصیحت اس موقع پہ کر رہے, کم از کم ابھی نہیں بنتی یہ نصیحت, تو بے موقع تبلیغ ہوگی نا. ابا غصے میں بیٹھے ہوئے ہیں, اب وہ کہہ رہے تو تجھے میں نے یہ بولا تھا کہ گاڑی بائک پنچر ہو گئی بنوا کے لاؤ, غصے میں وہ بھنائے میں بیٹھے ہوئے, آپ کہہ رہے ہیں ابا آپ نماز نہیں پڑھتے, دیکھیں نماز بہت ضروری ہے اسلام میں. اب کوئی کہتا ہے یار تو باپ کو سمجھا رہا ہے, اور ایسے موقع پہ سمجھا رہا ہے جب وہ تجھے سمجھا رہا ہے, ٹھیک ہے, اور تو الٹا اس کو, اس سے تو فائدے کے بجائے نقصان ہوگا. آپ جواب میں کہتے ہیں ہم کام کے مکلف ہیں, ہم نے تبلیغ کرنی ہے, جہاں موقع ملے گا تبلیغ کریں گے, نتائج نہیں دیکھنے, نتائج کس پہ چھوڑنے ہیں, اللہ پہ. تو اگلا کہے گا تو جا اپنا علاج کسی ڈاکٹر سے کروا, تبلیغ تو بعد میں, پہلے تیرا مینٹل دماغ سیٹ نہیں ہے. تبلیغ مقصود نہیں ہے, مقصد کیا ہے؟ اب یہ نہیں کہ تبلیغ چھوڑ دیں, تبلیغ تو کرنی ہے لیکن اسٹائل کہاں کیسا ہوگا, وہاں تبلیغ ایسے کریں گے کہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے, اور خود نہ سمجھائیں, ابا کو کسی مولانا کے بیان میں لے جائیں یا اما کو بول دیں, وہ سمجھا دیں گے, ٹھیک ہے نا. اما کو سمجھا دیں, ابا خود ہی سمجھ جائیں گے, ان کو الگ سے سمجھانے کی ضرورت نہیں رہی. دیکھو فرعون چاہتا تھا حضرت موسیٰ کو قتل کر دے, ہزاروں بچے قتل کر دیے نا, فرعون کی بیوی رکاوٹ نہیں بنی, فرعون نے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچے قتل کر دیے, لیکن موسیٰ علیہ السلام جب صندوق سے نکلے, فرعون نے ارادہ کیا قتل کرتا ہوں, بیوی نے کہا نہیں کرو, فرعون نے کہا ٹھیک ہے نہیں کرتا. بیوی نے ایک دفعہ کہا لا تقتلوا, ایک دفعہ کہا فرعون کی بیوی نے, وائف نے, فرعون کی وائف نے ایک دفعہ کہا لا تقتلوہ, تمہارا ارادہ اس کو قتل کرنے کا ہے؟ فرعون نے کہا جی, کیونکہ بنی اسرائیل کا اس کا امکان ہے, بنی اسرائیل کا بچہ ہوگا, میں تو نہیں چھوڑوں گا, میں تو قتل کر دوں گا. تو بیوی نے کہا لا تقتلوہ, اس کو نہیں قتل کرو. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے ساری زندگی اللہ کا حکم سنایا فرعون کو. موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی سانپ بنا, اتنے معجزات دیکھے لاٹھی سانپ بنی. فرعون نے دیکھا کہ ہزاروں جادوگر موسیٰ کے ہاتھ پہ ایمان لے آئے اور موسیٰ بات کس کی کر رہے ہیں؟ اللہ کی. پھر بھی فرعون ایک بات بھی نہیں مانا. بیوی نے ایک دفعہ کہا کہ لا تقتلوہ, بچے کو قتل نہیں کرو. فرعون نے کہا ٹھیک ہے. فرعون نے کیا کہا؟ قبول ہے. اس سے آپ بیوی کی پاور اور طاقت کا اندازہ لگاؤ, بیوی کی طاقت کا اندازہ لگاؤ کتنی پاورفل ہوتی ہے عورت. تبھی جب طوفان آ رہا تھا نا کراچی میں, لوگ کہہ رہے تھے بیوی کو چھت پہ بھیج دو, طوفان کا مقابلہ طوفان کر سکتا ہے. خیر, خواتین غصے ہوتی ہیں بھائی, انٹرٹینمنٹ ہے یار, ہم لوگ کے ہنسنے کی اور کیا چیز ہے یار. خواتین کہتی ہمارا مذاق اڑا رہا ہے. ہم لوگ کو بھی تو ہنسنے کا بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ آدمیوں کو ہم انہی چیزوں سے خوش ہوتے ہیں, کیا خیال ہے یار؟ تو ہنسنے تو ہم کوئی سیریس تھوڑی ہیں. مجھے بہت نیچے الٹے کمنٹس کیے ہوتے ہیں خواتین نے, ہمارا مذاق اڑاتا رہتا ہے اور یوں ہے اور فلانا ہے, طوفان کا مقابلہ طوفان کر سکتا ہے اور ہر وقت ہمارے. یار ہم لوگ خوش ہو رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے, خوش ہو رہے ہیں, گھر سے باہر ہیں ہم, گھر سے باہر ہمیں خوش ہونے کے اور کوئی اس کے, یہ سیریس نہیں ہوں آپ لوگ اس میں. کوئی ہوتا ہے تو اپنی ذمہ داری پہ سیریس ہو جائے وہ. اچھا تو میں کیا بات کر رہا تھا, اب دیکھو گراؤنڈ ریئلٹی دیکھ کر حکم ہے کہ جو چیز ذریعہ مقصود ہے اس میں گراؤنڈ ریئلٹی دیکھی جائے گی کہ اس کے ریزلٹ کیا نکلے گا. اب دیکھو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے خلاف کھڑے ہوئے, بنی اسرائیل سارے حضرت موسیٰ کے ساتھ ہو گئے, موسیٰ کلیم اللہ تھے, لاٹھی سانپ بنا دیتے تھے, کیا کچھ اللہ نے معجزے دیے, مگر فرعون کے خلاف سسٹم کی تبدیلی کی بات تو کی مگر وے آف چینجنگ کیا تھا جو گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ کر رہا ہو. سب سے پہلے تو اللہ نے جب حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا کہ فرعون کے پاس جاؤ تبلیغ کرو, موسیٰ علیہ السلام نے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر ایک اشکال کیا جو بالکل بجا تھا. اے اللہ میں تو ویسے ہی موسٹ وانٹیڈ ہوں, مجھ سے غلطی سے ایک انسان قتل ہو گیا ہے, میں وہاں جاؤں گا وہ تو مجھے مار دیں گے, تو تبلیغ کہاں ہوگی؟ حضرت موسیٰ کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ اللہ کا حکم ہے جائیں گے, بلے گردن اڑا دی جائے. لیکن حضرت موسیٰ کو پتا تھا اللہ نے مجھے ایک مشن دیا ہے, وہ مشن کی میں نے تکمیل کرنی ہے, تو میں ایسے ہی فرعون کے محل میں چلا گیا تو فرعون تو مجھے قتل کر دے گا, وہ مشن کیا ہو جائے گا؟ تو اللہ مجھے اس اشکال کا جواب چاہیے نا, اللہ سے اشکال کر رہے ہیں. آج ان اسکالر سے جب کوئی اشکال کرے کہ تم سسٹم کی تبدیلی کی جو بات کر رہے ہو تو تمہارا جو تبدیلی کا جو پروسیس ہے وہ سوٹیبل نہیں ہے, تو فوراً کہتے ہیں آپ اصل میں اشکالات اس لیے کر رہے ہو جان چھڑانا چاہتے ہو. او بھائی جب تک ہمارے پاس اس اشکال کا جواب نہیں آئے گا ہم آپ کی تحریک کا حصہ نہیں بن سکتے, رزلٹ غلط نکلے گا اس کا. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ سے پہلا سوال کیا تھا, اللہ مسئلہ یہ کہ میں جاؤں گا وہ تو مجھے کیا کر دیں گے؟ قتل کر دیں گے. تو اشکال بنتا تھا نا کہ اللہ تو ایسے شخص کو پیغمبر بنا کے بھیج رہا ہے جس کو تو فرعون پہلے ہی تلاش کر رہا ہے, اور کتنا گراؤنڈ ریئلٹی سے ہٹ کے ایک بات ہے کہ میں جاؤں بھی, ایک تو پکڑا بھی جاؤں اور الٹا نصیحت کرنا شروع کر دوں. پھر اللہ نے گارنٹی لی کہ اے موسیٰ وہ تجھے قتل نہیں کریں گے. اب جب اللہ نے گارنٹی لے لی ہے, اب گراؤنڈ ریئلٹی کہہ رہی ہے جب اللہ ذمہ دار ہے تو اب میرا جانا بولو بنتا ہے. تو ہمارے سے اللہ تو ایسی گارنٹی نہیں لیتا کہ تم جاؤ اور میں گارنٹی لیتا ہوں. جب تک اللہ نے گارنٹی نہیں لی ہے موسیٰ علیہ السلام بولو نہیں گئے. ہمارے نبی نے ہمیشہ پہرے رکھے ہیں, پہرے دار, رات کو بھی آپ کے پاس پہرے دار ہوتے تھے, دن میں بھی پہرے دار ہوتے تھے, جنگوں میں بھی ہوتے تھے, امن میں بھی ہوتے تھے. اللہ نے گارنٹی لی کہ آپ پہرے دار ہٹا دیں یہ آپ کو قتل نہیں کر سکتے, اس دن سے نبی نے اپنے گارڈ کیا کر دیے؟ ہٹا دیے. جب اللہ نے کیا لے لی ہے؟ گارنٹی. جب تک نہیں لی تو گارڈ, ہم سے لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب گارڈ کیوں رکھے ہوئے, ہم کہتے ہیں بھائی اللہ نے ہم سے کوئی گارنٹی نہیں لی ہے کہ بغیر گارڈ کے گھومیں گے تو تمہیں بچاؤں گا. آج اگر کوئی فرشتہ آ جائے, اول تو وہ وہی کا اعتبار نہیں ہوگا, وہی کا دروازہ بند ہو گیا, یہ مجھے 40 دن متواتر خواب آ جائے, 40 دن آئے گا تو میں یقین کر لوں گا یہ اللہ کی طرف سے, اس سے پہلے میں رسک نہیں لے سکتا. ہو سکتا ہے کوئی پرانا دشمن خواب میں فرشتہ بن کے آیا ہو, بولو گارڈ نہ رکھو. تو اللہ اگر آج وہی کے ذریعے یہ 40 دن متواتر خواب آئے اور اللہ کے گارڈ ہٹا دو تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا, تو میں جب اللہ نے کوئی ایک صاحب مجھے کہنے لگے مفتی صاحب آپ ادھر آ جائیں ہمارے علاقے میں نا, میں نے کہا وہاں حالات بہت خراب ہیں, دھماکے شماکے ہو رہے ہیں اور وہاں کوئی سیکورٹی کا بھی انتظام نہیں ہے. کہہ رہے اللہ نے چاہا تو اللہ بچائے گا. میں نے کہا اللہ نے نہیں چاہا تو پھر بات تو صحیح, اللہ نے چاہا تو بچا لے گا, لیکن مجھے تو نہیں پتا کہ اللہ کیا چاہ رہا ہے. اللہ بچانا چاہ رہا ہے یا نہیں چاہ رہا بچانا. ایک صاحب نے رس گلے کا ڈبا رکھا ہوا ہے, شوگر ہے, کھا رہے ہیں. میں نے کہا بھائی مر جائے گا, تجھے شوگر ہے. اس نے کہا اللہ نے چاہا تو نہیں مروں گا. میں نے کہا اللہ نے نہیں چاہا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ جتنے قبرستان میں گئے ہیں اللہ نے نہیں چاہا تھا کہ یہ زندہ رہیں, تبھی یہ لڈو کھا کے کہاں چلے گئے؟ قبرستان میں چلے گئے. تو تجھے کس نے بتایا کہ اللہ چاہے گا کہ نہیں چاہے گا؟ ہمیں نہیں پتا, لہذا ہم مکلف ہیں اسباب کے. ہم گراؤنڈ ریئلٹی اور اسباب کو دیکھ کے تبلیغ بھی کریں گے, سسٹم کی تبدیلی کی بھی کوشش کریں گے. تو موسیٰ علیہ السلام کا کام کیا تھا؟ سسٹم کو تبدیل کرنا. اس کے لیے گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھا گیا. پھر موسیٰ علیہ السلام کا ایک مسئلہ, حضرت موسیٰ نے کہا میری زبان میں فصاحت نہیں ہے, میں جب بات کرتا ہوں تو زبان میں کیا ہے؟ فصاحت نہیں ہے, لکنت ہے زبان میں یا اور کوئی بیماری ہے زبان میں. تو گراؤنڈ ریئلٹی کیا کہتی ہے؟ بھائی آپ جا رہے ہیں بادشاہ کے پاس, عوام کے پاس, آپ کو اگر بولنا نہیں آتا صحیح طریقے سے تو گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہتی ہے کہ تبلیغ کا اثر نہیں ہوگا. حضرت موسیٰ کہہ سکتے تھے اللہ تو نے مجھے بنا دیا پیغمبر, اب مجھے بولنا آتا ہو کہ نہیں آتا میں تو جاؤں گا, کیونکہ میں نتائج کا مکلف نہیں, میں کس کا مکلف ہوں؟ اسباب کا. حضرت موسیٰ کو اشکال ہوا کہ اللہ کہ میری زبان میں لکنت ہے, میں بول نہیں سکتا, تو دو کام کر, یا تو مجھے نہیں بھیج, ہارون کو بھیج دے, اس کو بولنا آتا ہے. اللہ نے کہا نہیں تو جائے گا, اے موسیٰ تو کیا کرے گا, تو جائے گا. پھر اللہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے اللہ میرے بھائی ہارون کو میرا نمائندہ بنا دے, دعوت میری ہوگی, زبان کس کی ہوگی؟ میرے بھائی کی, اور میری زبان میں جو لکنت ہے اس کو دور کر دے, دونوں مل کے دعوت دیں گے. تو یہ گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کے کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اللہ نے حضرت موسیٰ کی دونوں دعائیں قبول کی. سانا شد دعا کا بھی اخی کا, کیا مزیدار آیت ہے یار, ایسا قرآن عربی میں پڑھنے کا مزہ ہے. اے موسیٰ میں تیرے بازو کو تیرے بھائی کے ذریعے مضبوط کر دوں گا. تیرا بازو مضبوط کروں گا کس کے ذریعے؟ تیرے بھائی کے ذریعے مضبوط کروں گا, تیرا بھائی بھی تیرا ساتھی بنے گا, دعوت تیری ہوگی, بلاغت کس کی ہوگی؟ جب وہ فرعون کے محل میں تقریر کرے گا نا ہارون, اس کو بولنا آتا ہے, ایسے لوگوں پہ اثر ہوگا جیسے جادو ہو گیا لوگوں پہ, ایسی تقریر کرے گا. تو یہ بولنا, اسپیکنگ پاور بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تبھی میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو بولنا سکھاؤ. تو ان دو کاموں کو اللہ نے پورا کیا. اس کے بعد اللہ نے کہا اب ایسے ہی جانا پڑے گا, اب مزید کچھ نہیں, ٹھیک ہے نا. تو جب آرڈر آ گیا اللہ کی طرف سے, اب گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھنے کی اجازت نہیں. اب تو اللہ نے آرڈر کر دیا ہے نا, اب تو آرڈر کر دیا, اب تو جانا پڑے گا. اب اگر موسیٰ علیہ السلام کہے میں نتائج کا مکلف ہوں اللہ, تو اللہ کہے گا اب میں نے ذمہ داری لی ہے تو آپ کو جانا پڑے گا. تو خوب سمجھ لیں آگے کیا ہوا ہے. پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون کو دعوت دی, موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہزاروں بنی اسرائیل اکٹھے ہو گئے, ظلم ہوتا رہا, مار کھاتے رہے. فرعون نے قتل و غارت بڑھا دی, اپنی بیوی کو بھی قتل کر دیا فرعون نے حضرت موسیٰ پہ ایمان کی وجہ سے. سب کچھ ہو گیا, موسیٰ علیہ السلام نے عالم بغاوت بلند نہیں کیا. ریاست کے خلاف ایسا نہیں ہے توپوں اور ٹینکوں کے ساتھ نکل آئے ہوں. کیوں؟ حضرت موسیٰ یہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی اب ہم ان کے خلاف جہاد کریں گے اور حکومت کا تختہ الٹیں گے. لوگ کہتے ہیں ہم تو کمزور ہیں, ہم اپنے بچوں کو قتل ہوتے نہیں بنا سکتے, اور آپ کہہ رہے ہو اسٹیٹ کے اگینسٹ ہم ٹینکوں کے ساتھ نکلیں, ہم تلواریں لے کے نکلیں. تو موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے تھے ہم اسباب کے مکلف ہیں, نتائج کے مکلف نہیں ہیں. لیکن حضرت موسیٰ نے یہ لفظ بولو نہیں کہا. یہ لفظ جب استعمال کرتے جب اللہ کی طرف سے آرڈر ہوتا کہ لڑنا ہے ہر صورت میں, جیسے قوم عمالقہ کے خلاف آرڈر آئے کہ لڑنا ہے, جب اللہ کہہ دے گا کہ لڑنا ہی لڑنا ہے, پھر ہم اسباب کے مکلف, پھر ہم نتائج کے مکلف نہیں ہیں. جب تک ایسا آرڈر اسپیسیفک کسی خاص جنگ کے بارے میں نہیں آتا تو ہم نے کس کو دیکھنا ہے؟ زمینی حقیقت کو. حضرت موسیٰ کو نہیں آیا جہاد کا حکم, تو حضرت موسیٰ نے خود اعلان نہیں کیا بلکہ زمینی حقیقت کو دیکھا کہ بھائی فرعون پاورفل ہے, ہمارے لیے بنی اسرائیل کو بچانا مشکل ہو رہا ہے اور ہم علم بغاوت بلند کریں. تو اس لیے حضرت موسیٰ اپنی قوم کو یہی کہتے رہے صبر 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 صبر. تو وہی جواب موسیٰ کی قوم نے دیا جو آج لوگ کہتے ہیں کہ کب تک صبر کریں, کب تک صبر کریں. لوگ یہ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ اچھا یہ مولوی لوگ ہمیں کہتے ہیں صبر کرو, صبر کرو کیا مطلب؟ آرام سے ہاتھ کے ہاتھ رکھ کے بیٹھے نا, مار کھاتے نا ہم. ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ مار نہ کھائیں, آپ جو جیسے موسیٰ علیہ السلام جو اپنا کام تھا وہ تو کر رہے تھے نا, تبلیغ بھی کر رہے ہیں, دعائیں بھی کر رہے ہیں اور اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں. تو آپ جو تبدیلی کے سوٹیبل ذرائع ہیں وہ اختیار کریں, وہ میں بتاتا ہوں وہ بھی کیا ذرائع ہیں. لیکن آپ یہ کہنا کہ ہم کچھ بھی نہ کریں, یہ نعرہ لگا کے وہ کچھ کرنا شروع کر دیں کہ رہے سہے بھی جائیں. اس کی مثال ایسے, دو طاقتور آدمی آئے آپ سے لڑنے کے لیے, ان کے پاس بندوقیں بھی ہیں چاقو بھی ہیں, ایک نے لگایا آپ کو کھینچ کے تھپڑ, عقل مند کہہ رہے تھپڑ کھا لے آرام سے, جتنے بھی چانٹے مارے نا ابھی کیا کر کھا لے, کیونکہ تو نے ایک بھی لگایا نا تو یہ فائر کریں گے تیرے اوپر, کیونکہ ان کے پاس پسٹل بھی ہے, ان کے پاس چاقو بھی ہے, افرادی قوت بھی ان کے پاس ہے, یہ چار ہے, تو کیا ہے اکیلا ہے. اب آپ کہو یار میں ماری کھاتا رہوں, میں تھپڑی کھاتا رہوں, میں تھپڑی کھاتا رہوں, ہم کہیں گے ہم نہیں کہہ رہے تھپڑ کھاتا رہے, تو اپنا ہاتھ سے دفاع کی بھی کوشش کر, بھاگنے کی بھی کوشش کر, یہاں کھڑے ہو کر کون کہہ رہے تو کھاتا رہے, بھاگ سکتا ہے بھاگ جا, بھاگنے کا راستہ بھی نہیں ہے, تھپڑ کھانے کا راستہ بھی نہیں ہے, یعنی تھپڑ بھی برداشت نہیں ہو, تو دعا کے علاوہ تیرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اب یہ کہ ہم اس کو یہ کہیں کہ ایسے ہی مار کھاتا رہے, لہذا اس کے نتیجے میں تو ریپلائی کرنا شروع کر دے, تھپڑ مارنا شروع کر دے, تو بھائی ابھی چانٹے کھا رہا ہے نا, تو نے ایک تھپڑ لگایا تو آگے گولیاں کھائے گا. جیسے ڈاکو نہیں آ کے بندے سے موبائل چھین رہے ہوتے, ہم کہتے ہیں تمیز سے دے دو. اب کوئی کہے میں موبائل دے دوں, جو بھی ڈاکو ہے موبائل اٹھا کے دے دوں اس کو, ہم کہتے ہیں بھائی دے دے جو بھی ڈاکو ہے موبائل اٹھا کے دے دے, یار یہ تو پھر ڈکیتی ہوتی رہے گی. بھائی ہم کہتے ہیں اس کے لیے سوٹیبل یہ ہے کہ تھانے میں رپورٹ کرا, یا اپنے پاس دفاع کے لیے اسلحہ رکھو, یا دکانوں پہ اسلحہ لائسنس بنواؤ تاکہ ایک دکان لٹ رہی ہو تو دوسرا فائر کرے. لیکن جب تک یہ چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ یہ سوچ کے کہ ڈاکو تو موبائل لیتے رہیں گے, آپ نے ذرا سا آپ کے پاس ہے کچھ نہیں, تو آپ اگر نہیں دو گے تو وہ فائر مار کے آپ کو مار دے گا, اس کا کچھ بھی نہیں جا رہا. تو یہاں بھی یہی ہے میرے بھائی کہ ایسا پیکج انقلاب کا دے رہے ہیں کہ اس پیکج پر عمل کرنے سے جو رہا سہا اسلام اور رہی سہی خیر ہے اس سے بھی آپ کو ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو ایسے لوگ جو ایسے اسکالر آپ کو علماء سے ہٹا رہے ہیں کہ انقلاب 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 اور سسٹم کی تبدیلی, لیکن سسٹم کی تبدیلی کا کوئی سوٹیبل پیکج نہیں ہے, جو ہے وہ بڑا ڈینجرس ہے, اس سے فائدے کے بجائے کیا ہوگا نقصان ہوگا, تو وہ پھر اور آپ کو دلدل میں لے جائے گا. تو سوٹیبل طریقہ جو علماء کہتے ہیں وہ سب اختیار کر سکتے ہیں. نمبر ایک, ہمارے ہاں بیوروکریٹس ہیں جو اصل میں, دیکھو اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریٹس ان کے ہاتھ میں حکومت کی لگام ہوتی ہے, غلط تو نہیں کہہ رہا میں, تین شعبے ہیں, عدلیہ, جج اگر آپ کی مرضی کا نہیں ہے کسی کا باپ بھی اس سے صحیح فیصلہ نہیں کروا سکتا. دیکھو پیپلز پارٹی کا جج ہوگا تو پیپلز پارٹی میں جتنے کیس ہوں گے وہ سارے کیا اتریں گے, وہ بڑے بڑے خون معاف ہو جائیں گے. جج اگر مسلم لیگ کا ہوگا تو مسلم لیگوں کے سارے خون کیا ہو جائیں گے, حلال ہو جائیں گے. اگر وہ جس بھی سیاسی تنظیم, میں دو تنظیموں کا نام صرف ایک مثال کے طور, سب تنظیموں کا یہی حال ہے, اس میں کوئی بھی بچاوا نہیں ہے. ملک چلانے والی تین طاقتیں ہوتی ہیں, ایک عدلیہ ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے اور بیوروکریٹس ہیں, جو اسٹیبلشمنٹ میں ہی جاتے ہیں لیکن ہم اس کو ایک الگ, جو سی ایس ایس کرتے ہیں نا, اور ملک کی لگام جن کے ہاتھ میں, جو حکمرانوں کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں. چوتھا طبقہ ہوتا ہے حکمران, وہ آتے ہیں الیکشن کے ذریعے. حکمران کس کے ذریعے آتے ہیں؟ اس کو تبدیل کرنا ممکن نہیں ہے آپ کے لیے, کیونکہ قوم میں میجورٹی ان پڑھ ہے. تو جب تک یہ سسٹم تبدیل نہیں ہوگا نا جمہوریت کا, تو ان پڑھ لوگ ہی آئیں گے عام طور پہ, سمجھتے ہو؟ اب ہے تو ووٹ کی, تو ایک جاہل کے ووٹ کی ویلیو بھی وہی ہے پاکستان میں جو ایجوکیٹڈ آدمی کی ہے, ایک ماسٹر کی ہوا آدمی کا بھی وہی ووٹ ہے جو ایک عامی آدمی کا ہے. تو ماسٹر کی ہوئے زیادہ ہی عامی لوگ زیادہ ہیں, تو ان پڑھ لوگ کسی اچھے آدمی کو سلیکٹ کریں گے کیا؟ تو جو آ رہا ہے اس کو تو آپ چینج نہیں کر سکتے. اب جمہوری سسٹم کو بھی چینج اوپر سے کرنا پڑے گا, یہاں سے نہیں ہوتا چینج وہ. اب اس میں کیا ہے, آپ کے پاس تین سیٹیں ابھی خالی پڑی ہوئی ہیں جس میں آپ اچھے لوگوں کو لا سکتے ہو. ایک فوج ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, دوسرا کیا ہے؟ عدلیہ ہے, تیسرا بیوروکریٹس ہیں. اس کے لیے دروازے سب کے کھلے ہوئے ہیں. اس میں یہ کہنا کہ چند لوگوں کا قبضہ ہے یہ بالکل غلط ہے, یہ مشاہدے کے خلاف ہے. ہوتا یہ کہ کچھ باطل لوگ ان تینوں اداروں کو انہوں نے فوکس کیا ہے, وہ اپنے بچوں کو پڑھا پڑھا کے بڑی بڑی پوسٹوں پر ان تینوں اداروں میں بھیج رہے ہیں, پھر وہ اقلیت میں ہوتے ہیں لیکن ملک کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے. ان اقلیتوں کا ایک بندہ مر جائے हंगामा देखो पूरे मुल्क में कितना होता है, और अक्सरियत के 100 मर जाएं कुछ भी नहीं होता, ना पुलिस आती है ना कोई पूछने वाला होता है। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? उसका तरीका यह है कि आप ऐसे इदारे खोलो, बहुत हाई लेवल की उनमें एजुकेशन हो, वो इदारे हों जिनमें फौज के अफसरान भर्ती होते हैं, जिन स्कूलों से फारिग होके, जिन कॉलेजेस से फारिग होके, जो CSS करवाते हैं। तो ऐसे इदारे बातिल के हाथ में होने के बजाय किसके हाथ में होने चाहिए? बोलो ना, आपके हाथ में होने चाहिए। इस पर अगर आप मेहनत करते हो, हम आपके साथ हैं। उसमें CSS, अब CSS तो अभी से करवा रहे हैं, पॉकेट वेलफेयर ट्रस्ट का काम किया है कि भाई जो देखता है कि जो लड़के अच्छे हैं, जो दो नंबर लोग नहीं है, उनको स्कॉलरशिप दी जाए, उनको CSS अपने खर्चे पे कराया जाए, फिर जब वो फारिग हो जाएंगे, उनको जॉब मिलेगी, तो वो कर्जा उनसे वापस लिया जाए। तो मैं ऐसे लड़कों से मिला हूं, तो मैं सिर्फ जामियत रशीद की बात नहीं कर रहा, और भी बहुत से इदारे ये काम कर रहे हैं। तो जो भी ये काम कर रहा है, तो ये सूटेबल भी है, इसका पायदार नतीजे भी निकलेंगे, थोड़ा लॉन्ग टर्म है ये, आज नहीं 50 साल बाद निकलेंगे। अगर ये काम हमने 50 साल पहले कर लिया होता तो आज इसके नताइज बोलो सामने आ, जैसे तुर्की ने किया, आज उसके नताइज सामने। तैयब उर्दुगान एक पैदा हुआ, तैयब उर्दुगान मर जाएगा तो ऐसा नहीं है कि तुर्की में तहरीक खत्म हो जाएगी, 100 तैयब उर्दुगान पीछे खड़े हुए। हमारे यहां कोई एक लीडर आता है, लोग कहते हैं बड़ा ईमानदार और यूं, वो गया तो मार्केट से लीडरशिप क्या हो गई, शॉर्ट खत्म, कोई पीछे कुछ बचा ही नहीं है। तो सिस्टम की तब्दीली तालीमी इदारों से होगी, समझते हो या नहीं समझते हो, ब्यूरोक्रेट्स हो। मैंने एक साहब को कहा कि वो कहते हैं लाहौर के एक जज ने गैर शरी फैसला दिया, मैंने कहा आप अपने बच्चे को जज बना दो यार, आप हदफ बनाओ कि मेरे चार बच्चे हैं, मैं चारों को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाऊंगा, तो एक आध हाई कोर्ट का तो बनी जाएगा ना। तो इस तरह जब आप एजुकेशन के मैदान में आगे बढ़ोगे और तालीमी इदारे आपके कंट्रोल में होंगे, अभी तालीमी इदारे आपके कंट्रोल में नहीं है, जिसके नतीजे में आपका अपना बच्चा आपके कंट्रोल में नहीं है, वो दूसरों के विजन का हिस्सा बनके वहां एजुकेशन हासिल करता है, जिसके नतीजे में वो दूसरों के लिए काम करता है, वो बच्चा आपका नहीं रहता, आपसे तमीज से बात करना भूल जाता है। तो तालीम तो सब जगह सेम है मेरे भाई, माहौल का फर्क है। तो तालीम आपने वो देनी है जो स्टैंडर्ड की तालीम हो, माहौल आपने वो देना है जो आपको इस्लाम कह रहा है, समझता है कि नहीं समझता है। तो ये निजाम की तब्दीली का अगर कोई ये बात करता है तो हम उसके शाना बचाना, और इस सिस्टम की तब्दीली की हम खुद भी बात कर रहे हैं, तभी तो हमने अलगजाली यूनिवर्सिटी बनाई है, तभी तो हमने जो है वो ऐसे स्कूल बहुत सारे बना लिए हमारे इदारे ने, जो ओ लेवल ए लेवल करा रहे हैं इस्लामी माहौल में। और सिर्फ हमने नहीं बनाए, बहुत से लोगों ने बनाए, लोग मुझे आके बताते हैं कि आप हमारे स्कूल का इफ्तिताह करें, मैं जाके इफ्तिताह करता हूं उनके स्कूल का, मैं उसको प्रमोट करता हूं। तो ये एक सूटेबल तरीका है निजाम की तब्दीली का। तो जब इस्टेब्लिशमेंट में अच्छे लोग जाएंगे, क्योंकि हमने ये जुर्म किया, हमने ये काम किया ही नहीं है, जिसका आज हम नतीजा भुगत रहे हैं कि बातिल लोग इस फील्ड में ज्यादा घुस गए हैं। जब हम पॉजिटिव वे में काम करेंगे तो आज से 40-50 साल के बाद उसके नताइज सामने आना शुरू होंगे। और ये बातें जब मैं करता हूं लोगों से, लोग कहते हैं अच्छे लोगों को कोई ऊपर आने नहीं देता, ये बिल्कुल बकवास है। ये कहना कि अच्छे लोगों को कोई ऊपर आने नहीं देता, ये इतना निजाम खराब अभी नहीं हुआ है, ये आपकी नेगेटिव सोच है। मैं मिला हूं हर तबके में, जजेस में भी, फौज में भी, इस्टेब्लिशमेंट में भी, और अल्लाह आपका भला करे गवर्नमेंट लेवल पे जो भी यानी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना, बहुत हाई लेवल के, ऐसे ऐसे ईमानदार लोगों से मैं मिला हूं, मुझे शर्म आई है उनके तकवे के सामने। मैंने कहा यार ये हमसे आगे हैं, ठीक है ना, तकवा में भी और दीनदारी में भी। तो ये जो आप फर्ज करके बैठ गए हो ना कि ऊपर किसी अच्छे को आने ही नहीं दिया जाता, ये बिल्कुल गलत है। हम नीचे से मार्केट में माल भेज ही नहीं रहे हैं, जो अच्छा जा रहा है अपनी जिम्मेदारी पे जा रहा है, हमारे भेजने से नहीं जा रहा। तो बातिल पूरी मेहनत कर रहा है यूनिवर्सिटियों पे, कॉलेजेस पे, वो सारी मेहनत करके ऐसा छटा हुआ माल ऊपर लेके जा रहा है जो आगे फसाद फैलाएगा। तो आपको इस तरह से निजाम की तब्दीली की बात करनी पड़ेगी, ये सूटेबल पैकेज है, इसका रिजल्ट भी अच्छा निकलेगा, वरना बातें फेंकने से मेरे भाई कोई फायदा नहीं होता। तो जो भी निजाम की तब्दीली की बात कर रहे हैं, आप उसको बोलो भाई आपने कोई स्कूलों का जाल बिछाया, कोई कॉलेजेस यूनिवर्सिटियां बनाई आपने, आप मेहनत करें, कोशिश करें, हम आपका साथ देंगे, लेकिन कोशिश करें आप, खाली फीली के दावे ना हो। काफी लंबी बात हो गई है, मेरा ख्याल है आप लोग भी थक गए होंगे, मैं भी थक गया हूं। तमाम दाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें, आज से बने दादा की विरासत तक नहीं, दादा के इंतकाल से इंतकाल हो गया, लेकिन बहुत पुरानी विरासत अब तक तकसीम नहीं हुई है, तो अब वाजिब है सारे आप एक इस्तिफा जमा करा दें, एक ऐलान भी सुन लें। जिन लोगों को रिटर्न में फतवा चाहिए होता है ना, रिटर्न में मुझसे रिटर्न में फतवा चाहिए होता है, तो हम यहां बॉक्स लगा रहे हैं मस्जिद के बाहर, ठीक है। उस बॉक्स में आपने क्या करना है, اچھے کاغذ پہ سوال لکھنا ہے, سگریٹ کے ڈبوں پہ نہیں لکھنا. بعض لوگ ایسے ہمارے پاس سوال لے کر آتے ہیں, آدمی کہتا ہے بھائی یہ اس میں بیڑی ڈال کے نا یوں کر کے پی لو, یہ زیادہ بہتر ہے. جب شرعی سوال پوچھو اس کو, اپنے سوال کو تو خود عزت دے دو نا تھوڑی سی. نیچے کچھ بھی ملا اٹھا کے کیڑے مکوڑے بنا کے ہمیں لا کے پکڑا دیا. پراپر پیج پہ آپ ایک سوال لکھیں, چاہے وہ انگلش میں بھی لکھ سکتے ہیں اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں, انگلش کا مطلب انگلش لینگویج میں. اردو سوال ہے تو رومن میں نہ لکھیں اس کو, اور اگر رومن میں لکھنا ہے تو پراپر انگلش میں سوال لکھیں آپ. تو سوال انگلش میں ہو یا اردو میں ہو یا عربی میں ہو, تین زبانوں میں اجازت ہے. باقی چینکیاں چنگ پونگ ہماری بالکل سمجھ میں نہیں آتا ہے, وہ ہم پھر کنفیوز ہو جاتے ہیں, چاں چی پوں اس کو ترجمہ کروا لیں انگلش یا اردو میں. ٹھیک ہے نا, عربی میں انگلش میں یا اردو میں تین زبانوں میں سوال لکھنے کی اجازت ہے. وہ آپ باہر باکس میں سوال بھی ڈالیں اور اس پہ اپنا ایڈریس بھی ڈالیں اور فون نمبر لازمی ڈالیں. جس سوال پہ فون نمبر نہیں ہوگا وہ ہم ڈسٹ بن میں ڈال دیں گے, کیونکہ وہ سائل کو تلاش کرنا وہ رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. سمجھتے ہو بات کو؟ تو آپ نے باہر باکس میں ڈال دیا, ٹھیک ہے نا. جب اس کا جواب ہو جائے گا نا تو خود ہماری ٹیم آپ سے رابطہ کر لے گی فون کر کے, بھائی آپ کے سوال کا جواب ہو گیا ہے, آپ وہاں سے ریسیو کر لیں. کہاں سے وہ خود بتا دے گا آپ. اچھا میں اپنے بارے میں آپ کو ایک بات بتا دوں, 2011 میں ہمارے بڑوں کی طرف سے مجھے فتویٰ دینے کی اجازت ملی ہے. کب؟ میں نے فتوے کا بڑوں کی نگرانی میں 20 سال کام کیا ہے, بلکہ 20 نہیں 24 سال. مفتی جو بنتا ہے نا انسان ایسے نہیں بن جاتا اٹھ کے بس بخاری کے فلانی حدیث دیکھ لی فلانی, باقاعدہ پراپر بڑے علماء کی نگرانی میں پریکٹس کرنی پڑتی ہے, تحقیقی کام کرنا پڑتا ہے. تو جب میں نے یہ 11 سال جب کام کیا ہے پراپر, تو مجھے میرے بڑوں کی طرف سے اجازت مل گئی کہ آپ اپنا دارالافتا کھول سکتے ہیں. دارالافتا اس ادارے کو کہتے ہیں جو فتویٰ دینے کا مجاز ہوتا ہے, یعنی اپنی اسٹیمپ کے ساتھ آپ فتویٰ دے سکتے ہیں. میں نے پھر بھی اپنا ادارہ نہیں کھولا. اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے ڈر لگتا تھا فتویٰ دیتے ہوئے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, آج کے اسکالر جتنے بھی آ رہے ہیں جو مسئلہ پوچھو ٹھک سے جواب دے دیں گے. ہم تو نہیں دے پاتے تھے یار, ہمیں تو رجوع کرنا پڑتا کتابوں, قرآن سے حدیث سے کتابوں سے کنگھالنا پڑتا, پھر بھی ڈر لگتا تھا کہ یار ایسا نہ ہو کہ سائل ہماری گردن پہ رکھ کے ہمیں جہنم میں خود چلا جائے اور ہمیں جہنم میں پھکوا دے. تو میرے بڑوں کی طرف سے اجازت مل گئی مجھے کہ آپ اپنی اسٹیمپ کے ساتھ فتویٰ اپنے ادارے میں دے سکتے ہو, یہاں آپ دارالافتا کھول. میں نے پھر بھی نہیں کھولا, اسٹیمپ بھی بنوا لی لیکن مجھ سے ٹھپا نہیں لگتا تھا. میں کیا کرتا تھا, جب بھی سوال آتا جواب لکھ کے جامعۃ الرشید بھیجتا میں, وہاں بڑوں کو دکھاتا. اگر ان کی طرف سے اوکے ہو جاتا تو آگے دے دیتا, نہیں ہوتا تو نہیں دیتا آگے, کیونکہ میں ڈرتا تھا یار مجھ سے مسٹیک نہ ہو جائے. حالانکہ میں نے 8 سال پہلے درس نظامی پڑھا, درس نظامی میں قرآن بھی پڑھا جاتا ہے, حدیث بھی پڑھی جاتی ہے اور فقہ بھی پڑھا, اور چاروں فقہ پڑھے جاتے ہیں. اہل حدیث کے فقہ کو, جو اہل ظاہر کا فقہ وہ بھی پڑھا جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ صرف ایک ہی چیز پڑھ رہے ہوں بیٹھ کے, ہر طرح کے دلائل قرآن و سنت کے اختلاف, ایک ان کی دلیل کیا ہے ان کی دلیل کیا ہے, سب کچھ پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد 1 سال مفتی کا کورس کیا, پھر بڑوں کی نگرانی میں کئی سال فتوے کا کام کیا. اس کے بعد بھی مجھے اجازت ملی مگر میں نے اپنی اسٹیمپ کے ساتھ فتویٰ نہیں دیا. یہ میں شو مارنے کے لیے نہیں, میں دوسرے جو اسکالرز آج کل آ رہے ہیں نا, جو پتھر اٹھاؤ مفتی نکلتا ہے, حالانکہ اس نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہوتا, بس چند اردو کتابیں پڑھ لی ہوتی ہیں اور جو پوچھو ان کے پاس اس کا جواب ہے, جو پوچھو ان کے پاس اس کا. میں نے بتایا تھا نا حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اتنے بڑے مفتی ہیں, ایک دن میں نے ان سے فون پہ مسئلہ پوچھا, انہوں نے کہا مجھے اس کا جواب معلوم نہیں. یہ ان کے علم کی اور فضیلت ہے, اتنا بڑا مفتی بھائی وہ کہہ رہے ہیں. لیکن آپ آج کے اسکالرز کو دیکھ لو, جو پوچھو ٹھک سے ان کے پاس جواب موجود ہے. اس کا مطلب جس کو سب کچھ آتا ہے نا, سمجھ لو اس کو کچھ بھی نہیں آتا. سمجھ رہے ہو؟ تو اب 2011 میں مجھے اجازت مل گئی, پھر بھی میں نے نہیں دیا فتویٰ. لوگ آتے تھے جو ریٹرن میں فتویٰ, بھائی میں ادھر بھیج دیتا تھا. اب چونکہ پھر میں نے, مجھے پچھلے سال کہا گیا کہ بھائی آپ سے لوگ اتنے مسائل پوچھتے ہیں اتنے پوچھتے ہیں, آپ خود فتویٰ دے دیں دارالافتا کھول لیں آپ. میں نے کہا یار میرے میں ہمت نہیں ہے اس کی, میں ریٹرن فتویٰ اسٹیمپ کے ساتھ. تو میں نے کیا کیا, جامعۃ الرشید کا نمبر اناؤنس کر دیا اپنی ویب سائٹ پہ اور بنوری ٹاؤن کا. دونوں ادارے بڑے ادارے ہیں, ہمارے لیے قابل اعتماد ہیں, نمبر میں نے اناؤنس کر دیا. اب لوگوں کو پتا تھا میں جامعۃ الرشید میں ہوتا ہوں, تو دھڑا دھڑ وہاں پہ فون آئے اور ہر آدمی کہہ رہا ہے مفتی صاحب کا نمبر چاہیے, مفتی صاحب کا نمبر چاہیے. تو میں نے تو جامعۃ الرشید جو ہمارا ہی مدرسہ ہے اس کی خدمت کی نیت سے کہ بڑوں کے کو ریفر کیا, تو وہ بڑوں نے مجھے ڈانٹ لگائی کہ تم نے اپنا ہمارا نمبر ڈالا کیوں. تو جو کیونکہ مشہور میں ہو گیا نا یوٹیوب کی وجہ سے, لوگ تو شہرت دیکھتے ہیں علم تھوڑی دیکھتے ہیں, تو بڑوں نے مجھے ڈانٹ لگائی کہ یار ہر آدمی فون کر کے پوچھ رہا ہے مفتی صاحب کا نمبر آئیے, مفتی صاحب سے بات کرا دیں, مفتی صاحب سے بات کرا دیں, مفتی صاحب سے فتوا لینا ہے, مفتی صاحب سے فتوا لینا ہے. تو یہ کیا کیا؟ پھر میں نے وہ نمبر ہٹوایا. تو پھر ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ بھائی ہم تمیز سے نا ایک دارالافتاء کھول لیتے ہیں. اس میں پھر یہ میں نے کیا کہ یار جب میرے پاس کوئی فتوا آئے گا ذرا سبھی مجھے شک اور شبہ ہوگا تو میں اس کو بھیج دوں گا جامعۃ الرشید. ذرا سبھی مجھے کوئی پیچیدہ مسئلہ آیا نا, مجھے لگا کہ یار میں نے جو جواب لکھا ہے مجھے اس پہ پورا اطمینان نہیں ہے, تو میں وہ کہاں بھیج دوں گا؟ وہ میں پھر جامعۃ الرشید بھیج دوں گا. وہاں دو مفتیوں, تین مفتیوں کے دستخط ہوتے ہیں اس پہ, تین سینئر مفتیوں کے جو مجھ سے زیادہ سینئر ہیں. تو ان تین مفتیوں کے دستخط جب تک نہیں ہوں گے تو وہ میں آگے بھیجوں گا نہیں. تو اس لیے ہم نے پھر مجبوراً یہیں پہ ادارہ دارالافتاء کھول لیا ہے کہ چونکہ لوگ بہت زیادہ رابطہ کر رہے ہیں تو لوگوں کو بھگانا بھی غلط ہے نا, وہ کہاں جائیں گے پھر مسائل پوچھنے کے لیے. تو اس لیے پھر ہم نے دارالافتاء کھول لیا ہے. پھر اس کا ایک پراپر طریقہ ہے, تو وہ جو ہے فتوا میں ہی لکھوں گا, اس ٹائم بھی میری ہوگی. لیکن جہاں مجھے لگا کہ یار یہ مسئلے میں تھوڑا سا کنفیوژن ہو رہی ہے, یہ بہت اہم مسئلہ ہے, تو پھر میں اس کو بھیج دوں گا جامعۃ الرشید. تو وہاں سے میں تین مفتیوں جو بھی ہمارے بڑے حضرات ہیں ان سے جب تک وہ مل نہیں جاتا اس کو آگے میں بھیجوں گا نہیں. تو یہ احتیاط میں کر رہا ہوں. تو اس لیے اگر کسی نے اب مسئلہ پوچھنا ہے باہر ڈبے میں وہ سوال ڈال دے, نیچے اپنا فون نمبر ڈال دے, اس کو ریٹرن میں فتوا مل جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دوسری بات جو پھر بعد میں کبھی کریں گے ہم انشاءاللہ, صلوا علی الحبیب, تو وہ ریٹرن میں آپ اس کو اس طرح سے کر سکتے ہیں. اور اس کا جو بھی پروسیس ہوگا وہ آپ کو بتا دیا. اس کے کوئی پیسے ویسے نہیں ہیں, جتنے بھی علماء مسائل بتاتے ہیں ایک روپیہ بھی نہیں لیتے. بلکہ جو میں نے دارالافتاء میں اپنا شاگرد رکھا ہے نا جو مسائل کمپو, وہ بھی مفتی ہیں ماشاءاللہ, کورس کیا ہوا انہوں نے, لیکن پورا اعتماد تو ابھی ان پہ نہیں کیا جا سکتا, جونیئر ہیں. تو وہ لکھ کے پھر میں اس کو چیک کرتا ہوں, پورا اس کے نوک پلک درست کرتا ہوں. میں نے بتایا نہیں تھا, انہوں نے فتوا لکھ دیا تھا کہ جبری طلاق اگر ریٹرن میں ہو تو, اگر بہت زیادہ دباؤ ہے تو نہیں ہوگی. تو میں نے کہا بھائی دباؤ بہت زیادہ کا کیا ہے, کتنے کلو دباؤ ہے بھائی, اس کو ایکسپلین کرو. تو جو جونیئر مفتی ہوتے ہیں وہ اس طرح کی مسٹیک بہت زیادہ, اب ہم بھی کرتے ہیں مسٹیک, تو اس کے لیے ہمارے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں سیدھا کرنے کے لیے, بڑوں کے اوپر بڑے ہیں. یہ جو آج کل ایک نئی چیز مارکیٹ میں آ رہی, ہم نے اپنے بڑوں کو بھی دیکھا ہے, جب اور زیادہ پیچیدہ مسئلہ ہوتا ہے تو اور بڑے بڑے اپنے بڑوں سے رجوع کرتے ہیں. ایسے نہیں اٹھ کے کچھ بھی مارکیٹ میں چلا دو ایک عوام میں. جب یہ ویڈیو سی ڈی کا مسئلہ آیا ہے نا کہ ویڈیو کی تصویر جائز ہے یا ناجائز, تو کتنے اسکالر ایسے تھے جو یوٹیوب پہ آئے حرام ہے, دوسرے نے کہا حلال ہے. ہم نے ایسے فتوا نہیں دیا. یہ جو ویڈیو کی تصویر ہے اس پہ دارالعلوم کرنگی میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے سینئر مفتیان کرام کی نگرانی میں بڑے بڑے ملک کے علماء بیٹھے, دو مہینے اس پہ ڈیبیٹ ہوئی ہے, اس کے بعد فتوا شایا ہوا ہے. تو علماء کا جو معیار ہے نا فتوا دینے کا, آپ کی سوچ سے بہت اونچا ہے, لیکن لوگ ان پہ اعتماد نہیں کر رہے. لوگ اعتماد کر رہے ہیں یوٹیوبرز پہ, اٹھاؤ پھینکو, اٹھاؤ کیا کرو, پھینکتے رہو بس بیٹھ کے, کچھ پوچھو ٹھک کر کے جواب آ جاتا ہے. ایک اسکالر سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو آج کل یہ جو سسٹم چل رہا ہے نا, خواتین کیا کرتی ہیں کہ وہ بے اولاد ہوتے ہیں نا جو جوڑے, وہ کیا کرتے ہیں جا کے, وہ ایک کیا کہتے ہیں اس کا ایک انگلش میں نام ہے, ٹیسٹ بیبی کے ذریعے اولاد پیدا ہوتی ہے, اس کا ایک مخصوص نام ہے, آئی بی ایس کہتے ہیں میرے خیال ہے, ایک مخصوص نام ہے, میرے ذہن سے نکل گیا, آئی بی ایس. اس پہ ہم نے بہت تحقیق کر کے جواب لکھا, بہت تحقیق کی اس پہ, ڈیڑھ دو مہینہ لگ گیا ہوگا میرا خیال ہے, کہ اس کی جائز صورتیں کیا ہے ناجائز. میں نے خود کیونکہ اس کا جواب لکھا تھا چار پانچ سال پہلے, اس میں عرب علماء کے بھی اسکالرز کے بھی ہم نے تحقیقات پڑھی, دوسرے علماء کی بھی, ہر ایک کے دلائل کو تنقید کی, بڑی ڈیبیٹ ہونے کے بعد ایک رائے قائم کی. بعض اسکالر یوٹیوب پہ ایسے ہیں, ان سے پوچھو ٹھک کر کے جواب. حالانکہ اتنا پیچیدہ مسئلہ ہے یہ, اتنا آسان تھوڑی ہے اس کا جواب, آپ ٹھک کر کے کیا کر دیں, جواب دے دیں. نہ انہوں نے کوئی ریسرچ کی, نہ کوئی ڈیبیٹ ہوئی ہے. اب بعض اسکالر کیا کہتے ہیں, یہ جائز ہے. بھائی کن شرطوں کے ساتھ جائز ہے؟ الحد طلاق جائز ہے. تو آگے اس سے جو کیونکہ اس میں آپ کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ لڑکا پیدا کریں یا لڑکی, اگر الحد طلاق اس کی اجازت دے دی جائے تو اس کے سائڈ افیکٹ کیا آئیں گے؟ لڑکیوں کا گروتھ ریشو ختم ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ کیونکہ ہر ایک کو لڑکے کی خواہش, چھ چھ لڑکے ہوں گے, ایک آدھ لڑکی لوگ کہیں گے چلو یار ایک لڑکی بھی ہو جائے. تو آپ نے اسکالروں سے آپ پوچھو کیا اس میں حرج کیا, جائز ہے. آپ نے نہ اس کے سائڈ افیکٹ دیکھے, نہ اس کے پازیٹو اور نہ نیگیٹو, بس ایک ٹھک کر کے کیا کر دیا, جائز ہے تاکہ لوگ خوش ہو جائیں آپ سے. تو ایسا نہیں ہوتا بھائی, اس کے بہت سارے پہلوؤں سے. تو اس لیے علماء کا جو اس بارے میں فتویٰ ہے وہ یہ کہ انتہائی شدید ضرورت کے وقت اس کی گنجائش ہے, کیونکہ یہ قدرت کا وضع کردہ نظام کے خلاف ہے یہ, جو اللہ نے ایک نظام بنایا میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے. یہ بولی میں یہ شاہ اناسا, جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں, کسی کو اللہ بیٹے زیادہ دے دیتا ہے, کسی کو بیٹیاں, تو گروتھ ریشو صحیح رہتا ہے. تو اس لیے علماء نے جو فتویٰ دیا نا کئی مہینے غور و فکر کر کے, کہ یہ صرف ان شادی شدہ جوڑوں کے لیے جائز ہے جن کی اولاد کی امید ختم ہو گئی ہو, کوئی اولاد کی امید ہی نہ ہو, ان کے لیے گنجائش ہے کہ یہ سہارا وہ ایک علاج کے طور پہ اختیار کریں. جس کو امید ہو اولاد ہونے کی, اس کے لیے یہ طریقہ جائز نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو لوگ کہتے ہیں کیا کرے, تھک گئے تو پڑھنا پڑتا ہے. بہت لمبا سوال ہے جس میں اپنے قول ذکر کیا, اس پر صرف حد لاگو ہوگی. حدیث نمبر 37301 حضرت براء سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس آدمی کی طرف بھیجا جس نے اپنے والد کی بیوی سے نکاح کیا تھا, تو نبی نے حکم دیا کہ اس کا سر آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو, یعنی اس شخص کو قتل کر دو جس نے اپنی والد کی بیوی سے نکاح کیا. جبکہ امام حنیفہ کا قول یہ ذکر کیا گیا کہ اس پر صرف حد لاگو ہوگی. مجھے نہیں پتا اس بارے میں امام حنیفہ کا قول کیا ہے. تو حدیث میں جو قتل کرنے کا حکم ہے نا, یہ تعزیری حکم ہے, تعزیری. اگر حاکم یہ سمجھتا ہے کہ یہ جرم سوسائٹی میں پھیل رہا ہے تو تعزیری طور پر حاکم قتل کر سکتا ہے, چور کو بھی قتل کر سکتا ہے. حاکم کو یہ بھی اجازت ہے کہ ایک آدمی بار 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 چوریاں کر رہے ہیں, لوگوں کے لیے عذاب جان بن گیا ہے, تو فساد فی الارض کا جو بھی مرتکب ہوگا تو حاکم کو یہ اجازت ہے اس کو قتل کر دیا جائے. تو امام ابو حنیفہ تعزیری قتل کے مخالف نہیں ہے, ایک لا کے طور پہ قتل نہیں ہے, یعنی قانون کا مطلب ہوتا ہے کہ لازمی نہیں ہے یہ, کیونکہ قتل جن چیزوں پر ہے وہ حدیث میں آتا ہے جو یقینی قتل ہے. ایک قصاصاً کہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہو, یا شادی شدہ نے زنا کیا ہو, یا کوئی مرتد ہو گیا ہو, تو چار چیزیں ہیں, چوتھی میرے ذہن سے اس وقت نکل گئی ہے. یا فساد فی الارض ہے, ہاں زمین میں فساد مچا رہا ہو, تو فساد مچا رہا ہے کہ نہیں مچا رہا, اس میں بادشاہ کی رائے کا اعتبار ہوگا, حاکم کی رائے کا اعتبار ہوگا. تو جو بھی فساد مچا رہا ہے, تو اگر کوئی حاکم یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح محرم سے نکاح کرنا یہ فساد ہے, تو وہ کر دے قتل. اس کی مثال ایسے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین جن لوگوں نے نبی کے دور میں کی, ان کو قتل بھی کیا گیا, ان کو معاف بھی کیا گیا. تو اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ کا قول غامدی صاحب اکثر یہ پیش کرتے ہیں کہ جو نبی کا گستاخ ہوگا ابو حنیفہ کہتے ہیں اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. یہ غامدی صاحب قول پیش کرتے ہیں, اور بھی لوگ پیش کرتے ہیں. دیکھو ابو حنیفہ تو کہہ رہے ہیں اس کو قتل نہیں کیا جائے گا, اور پاکستان میں قانون کیا ہے, توہین رسالت کے مرتکب کی سزا قتل ہے. تو یہ تو خود ابو حنیفہ جو جس کو یہ لوگ فالو کرتے ہیں اس کے خلاف ہے. تو ہم غامدی صاحب سے یہ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو آج آپ کو ابو حنیفہ یاد کیوں آ رہے ہیں, آپ تو فقہ کو لفٹ ہی نہیں کراتے بالکل بھی. تو وہ جواب میں کہتے ہیں میں ویسے ہی تائید کے لیے پیش کر رہا ہوں, تو تائید کے لیے بھی پیش نہ کریں آپ, آپ پہ بالکل بھی اچھا لگتا نہیں. دوسری بات یہ کہ امام ابو حنیفہ نے جو یہ جو کہا ہے نا کہ توہین رسالت کے مرتکب کی سزا قتل نہیں ہے, مطلب ہی بطور حد کے قتل نہیں ہے, حکومت پر لازم نہیں ہے کہ قتل کرے وہ, بلکہ کیا ہے کہ وہ بھی مجرموں کی طرح ایک مجرم ہے, اس کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے, چھوڑا بھی جا سکتا ہے. اب یہ حاکم فیصلہ کرے گا, یہ علماء فیصلہ کریں گے کہ اس زمانے کے لحاظ سے سوٹیبل کیا ہے اس کے لیے. تو اگر آپ اس پہ آتے ہو تو ابو حنیفہ بھی ہوتے, وہ کہتے ہیں اس زمانے کے لحاظ سے یہی ہے کہ اس کو قتل کیا جائے, کیونکہ نہیں کیا جائے گا تو اتنا زیادہ توہین کے مرتکب, کیونکہ اس زمانے میں نہ میڈیا اتنا آزاد تھا اور نہ اتنی زیادہ بڑے لیول پہ اسلام دشمنی تھی, تو ہم تو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کر ہی نہیں سکیں گے. تو سیاستاً اس کو قتل کرنے کے امام ابو حنیفہ خلاف نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ سیاستاً قتل کرنے کے خلاف نہیں ہے, جبکہ ہم نے جو قانون بنایا وہ کیا سیاستاً اس کو قتل کیا جائے گا, اس کو تو امام حنیفہ بھی قائل ہیں. ایک قتل ہوتا ہے نا یقینی, جیسے شادی شدہ آدمی زنا کرتا ہے تو چار گواہوں سے ثابت ہو جائے تو گورنمنٹ کے پاس آپشن نہیں ہے اس کو چھوڑنے کا. تو اسی طرح جو توہین رسالت کا مرتکب ہوگا تو گورنمنٹ کے پاس آپشن ہے, چھوڑ بھی سکتی ہے قتل بھی کر سکتی ہے, لیکن گورنمنٹ کو چاہیے ایک آپشن اختیار کرے, وہ قانون کا حصہ بنائے. تو قانون کا حصہ جب بنائے گی تو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر بنایا جائے گا. تو اس میں امام حنیفہ بھی اگر ہوتے وہ یہی کہتے کہ قتل کیا جائے اس کو, کیونکہ نبی سے قتل بھی تو ثابت ہے نا. آپ چھوڑنے والی حدیثیں لے رہے ہو, قتل والی حدیثیں چھوڑ رہے ہو, تو نبی نے جہاں گراؤنڈ ریئلٹی یا جہاں سوٹیبل یہ تھا چھوڑ دیا جائے تو وہاں چھوڑ دیا آپ نے, جہاں سوٹیبل یہ تھا کہ قتل کیا جائے وہاں آپ نے کیا کیا ہے قتل. تو جب قانون سازی ہوگی تو وہ تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کے ہوگی. تو وہ یہی ہے کہ توہین رسالت کے مرتکب کو اس زمانے میں اگر قانون یہ بن دیا کہ چھوڑ دیا جائے تو وہ تو آپ دیکھو ہر گلی محلے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنیں گے, اتنا بائیکاٹ کر کے بن رہے ہوتے ہیں. تو جب ان کو چھوڑ دیا جائے گا پھر کیا ہوگا, پھر آپ دیکھو کیا ہوگا. تو وہ ابو حنیفہ کی بات کو لوگ غلط لے کے جاتے ہیں. گھوڑے کا گوشت, اسماء بنت ابی بکر سے گھوڑے کے گوشت کے جائز ہونے کی بہت سارے دلائل ہیں, تو ہم حرام نہیں کہتے گھوڑے کے گوشت کو, مکرو اور ناپسندیدہ کہتے ہیں کیونکہ حدیث میں جواز بھی ثابت ہے. اس پہ ایک تفصیلی فتویٰ ہم نے لکھا ہے پورا مدلل کر کے, وہ کسی وقت میں سنا دوں گا پڑھ کے. تو مکرو کہتے ہیں, مکرو اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے دیکھو ایک صرف حدیثوں کو نہیں دیکھا جاتا, دوسری طرف حدیثوں کو بھی دیکھا جاتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ نے سورہ نحل میں نا وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کو نعمت کے طور پہ اللہ نے بیان کیا, جو چوپائے ہیں گائے بکرے وغیرہ. پھر آگے اللہ نے فرمایا والخیلا والبغالا والحمیرا لترکبوہا, گھوڑا خچر اور گدھا اللہ نے پیدا کیا تاکہ تم ان پر سوار ہو. تو کھانے والے جانوروں کا اللہ نے سورہ نحل میں الگ ذکر کیا, اس میں گھوڑے کا ذکر نہیں ہے, اور سوار ہونے والے جانوروں کا اللہ نے الگ ذکر کیا کہ اللہ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے سواری بنایا ہے. تو یہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے گھوڑا اصل وضع کے اعتبار سے کھانے والا جانور نہیں ہے. تبھی نہ بقرعید میں گھوڑا کاٹنے کا حکم ہے, نہ ولیموں میں گھوڑا کاٹنے کا حکم ہے, نہ مسلم سوسائٹی میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ جیسے گائے بکرے کا گوشت قصائیوں کی دکانوں پہ لٹکا ہوتا ہے تو گھوڑے کا گوشت لٹکا ہو. لیکن دوسری طرف چونکہ حدیث میں جائز بھی ہے یعنی کھانا ثابت بھی ہے, تو اس لیے بیچ کا قول کیا ہے, اعتدال والا قول کیا ہے کہ ناپسندیدہ ہے, کوئی کھا لے تو اس کو یہ نہیں کہیں گے اس نے کتا کھا لیا. صحیح ہے نا, کتے کی طرح کوئی چیز کھا لی. سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے احتیاط اسی میں کہ نہ کھائیں, اگر کوئی کھا رہا ہے تو ہم اس پہ بھی رد نہیں کرتے. اچھا میرے بھائی گھوڑے گدے کی وہاں اور چیزیں کم ہو گئی ہیں یار. تم دوسرا گھوڑے کو کراہت اس لیے بھی ہے کھانا کہ وہ آلائے جہاد ہے. وہ کیا ہے؟ آلائے جہاد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بس یہ بہت ہو گئے آج, گھر بھی جانا ہے, یہ بےچارے گارڈ بھی کب سے کھڑے ہوئے وہ اشارے کر رہے ہوتے ہیں کیا ہو گیا, تو باقی پھر اگلے بلٹن میں انشاءاللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخیل معقود فی نواسی الخیر الى یوم القیامہ, گھوڑے کی پیشانی میں اللہ نے قیامت تک کے لیے خیر رکھ دی ہے. تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ اس خیر سے مراد ہے مال غنیمت اور اجر اور ثواب. آج بھی گھوڑا ہر دنیا کی فوج استعمال کرتی ہے, اسے یہ بھی معجزات میں شامل کیا گیا اس حدیث کو. نبی نے فرمایا گھوڑے سے قیامت تک جہاد ہوتا رہے گا, حالانکہ آج ٹینکوں کا دور ہے لیکن دنیا کی ہر آرمی کے پاس گھوڑے آج بھی ہوتے ہیں, کیونکہ بہت ساری جگہ ایسی ہوتی ہیں زمین پہ جہاں نہ ٹینک جا سکتا ہے نہ بکتر بند گاڑیاں جا سکتی ہیں, وہاں گھوڑے کے علاوہ کوئی بھی نہیں جا سکتا. تو اس لیے نبی نے فرمایا گھوڑے میں اللہ نے قیامت تک کے لیے جہاد رکھ دیا ہے. تو جو جہاد کا آلہ ہے اگر آپ اس کو کاٹ کاٹ کے کھانا شروع کر دو گے تو جہاد تمہارا باپ کرے گا پھر. مطلب یہ جہاد تمہارا باپ کرے گا, اس لیے وہ زینت ہے سواری کے لیے. تو اس کو گائے پہ سوار ہوتا ہوا آدمی اچھا نہیں لگتا, بکرے پہ تو ہو ہی نہیں سکتے, گدھے پہ بھی سوار ضرورت کے وقت انسان ہو جاتا ہے, لیکن جو گھوڑے پہ جب پشت پہ انسان سوار ہوتا ہے تو متنبی کا شعر یاد آتا ہے اعز مقام فی الدنیا سرج سابح وخیر جلیس فی الزمان کتاب. متنبی 1200 سال پہلے شاعر گزرا ہے, اس نے کہا مرد کے لیے سب سے بہترین ہم نشین کتاب ہے. لوگ گرل فرینڈ کو لے کے گھوم رہے ہیں نا آج, فخر کرتے ہیں قائد اعظم کے مزار پہ پکڑا گیا, ادھر برساتی نالے میں گھساوا, انٹرنیٹ کیفے میں گھساوا ہے. یہ گھٹیا پن ہے, بھنگی چماروں والی زندگی ہے جس کو تم نے اپنا دوست بنایا, جس سے تم دل کی باتیں شیئر کر رہے ہو. بیوی تو صحیح ہے, یہ تو گھٹیا لوگوں کا کام ہے, بھنگیوں. گدے گھوڑے نکاح نہیں کرتے, وہ فزیکل ریلیشن قائم کرتے ہیں. تو گرل فرینڈ کا کوئی رشتہ ایکسیپٹیبل ہے ہی نہیں, وہ رشتہ ہی نہیں ہے, وہ بھنگیوں چماروں والا کام ہے جس پہ تو فخر کر رہے ہیں میری گرل فرینڈ ایسے ملے. بھائی تیری گرل فرینڈ ہے, کوئی لیگل تو رشتہ ہے نہیں ہے, کسی بھی وقت جا سکتی ہے. اس کا مطلب تیری گرل فرینڈ کبھی وسیم کی گرل فرینڈ بن سکتی ہے, کبھی ستار کی بن سکتی ہے. تف ہے تیرے منہ پہ یار, تو ایسی کو لے کے گھوم رہا ہے کہ جو کوئی بھی کسی بھی وقت کسی. بیوی اپنی ہوتی ہے, جب تک آپ طلاق نہیں دیں گے کسی اور کے نکاح میں نہیں جا سکتے. اس میں انسان فخر کرتا ہے میری ہے میری ہے. گرل فرینڈ میں جو کہہ رہے ہیں میری ہے, چماٹ لگایا کرے, میرا بکواس کر رہا ہے, تیری کہاں سے ہے, ابھی تیری جیب میں پیسے ختم ہوئے اس کی ہو جائے گی. پھر پھر اس کے پاس پیسے ختم ہوئے اس کی، یا تجھے فالج ہو گیا اس کی، بیوی تھوڑی آسانی سے چھوڑتی ہے، وہ تو عدالتوں نے بیوی اور گرل فرینڈ کا فرق ختم کر دیا، ان کو بھی طلاق اختیار دے دیا، ورنہ اسلام میں ایسا نہیں ہے. بیوی میری ہے بھائی، جب تک میں طلاق نہیں دوں گا یہ میری رہے گی، اس پہ فخر کر سکتا ہے انسان. تو متنبی نے اس بات کو ایکسپلین کیا کہ بہترین ہم نشین جس کے ساتھ آپ ٹائم پاس کرتے ہوئے اچھے لگتے ہو وہ کیا ہے؟ کتاب. اچھا لگتا ہے آدمی بیٹھا ہوا ہو، اسٹڈی کر رہا ہو، مطالعہ کر رہا ہو، چشمہ یوں کر کے دیکھ رہا ہو، پھر یوں کر کے دیکھ رہا ہو، پڑھا لکھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ میں غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ بہت اچھا. کبھی بیٹھیں کتاب لے کے نا، اس مطالعہ کریں، ایسا لگتا ہے آدمی کو اپنے آپ سے محبت ہو جاتی ہے، لگتا ہے کوئی پڑھا لکھا آدمی ہے. دوسرا اس نے کہا کہ مرد کے لیے بہترین ہم نشیں کتاب ہے، اور بہترین مقام کون سا ہے مرد کے لیے جس پہ مرد بہت ہی اچھا لگتا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہو بھائی مرد کے لیے سب سے بہترین مقام یہ ہے کہ وہ قائد اعظم کے مزار پہ ایک بینچ پہ بیٹھا ہوا ہے، اسٹول پہ نہیں، پتھر پہ نہیں، پراپر بینچ پہ. ہم نشین کون ہے؟ گرل فرینڈ ہے. اور خود کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ بینچ پہ بیٹھا ہوا ہے. ورنہ ہر آدمی کو آج کل قائد اعظم کے مزار پہ جگہ ملتی نہیں ہے، اتنی ڈیٹیں لگ رہی ہیں کہ وہاں اتنا نہیں ہے، یونیورسٹیوں میں بھی اب ہر جگہ. متنبی کہتا ہے بہترین ہم نشین کیا ہے؟ کتاب ہے. اور بہترین مقام مرد کے لیے وہ بینچ نہیں ہے، یا درخت کا چھپڑ نہیں ہے، یا یونیورسٹی کے کوئی ایسی لوکیشن نہیں ہے جہاں چھچوری حرکتیں کر رہا ہے بیٹھ کے. سب سے بہترین مقام مرد کے لیے خیر و مقام فی الدنیا سرج السابحین. اس نے یہ نہیں کہا دوڑتے ہوئے گھوڑے کی پشت، نہ اس نے کہا تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت، ایسے بھاگ رہا ہو جیسے تیر رہا ہے. تیرنے کا مطلب جھٹکے نہ آ رہے ہوں گھوڑے کو. بعض گھوڑے ایسے ہوتے ہیں بھاگتے ہوئے ان کو موت آتی ہے، اچھلتے رہتے ہیں، پھتکتے رہتے ہیں. ایسے اسموتھلی بھاگ رہا ہو نا، تکڑ تکڑ کر کے دوڑ رہا ہو اور آپ اس کی پشت پہ لگام دے کے بیٹھے ہوئے ہو. کہا مرد کے لیے سب سے عزت والا مقام یہ، اور سب سے بہترین ہم نشین کیا ہے؟ کتاب ہے. یہ ونس اپون اے ٹائم ہوا کرتا تھا. گھوڑے کی جگہ ویلیوں والی بائکوں نے لے لیے، جو تھوڑی دیر کی ویلی ہوتی ہے اس کے بعد سلپ ہوتا ہے اور سر کے سڑک پہ دو حصے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ابھی کل میں نے ایک بچے کو دیکھا سائیکل پہ ویلی لگا رہا ہے، میں نے کہا بڑا ہو کر یہ دو یا چار حصوں میں ڈیوائیڈ ہونے والا ہے، اللہ بچائے. کیونکہ ابھی چھوٹے، ابھی سائیکل ہے نا، کل بائک پہ اس کو کچھ نہ کچھ ہوگا ضرور. جب یہ بائک پہ بیٹھے گا نا تمیز سے نہیں چلائے گا، اس کو لگے گا کہ یار تھوڑا سا اٹھاؤ، تو چند دفعہ یہ ایسے بائک اٹھائے گا، لوگ کہیں گے واہ 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 واہ، اس کے بعد زیادہ فری ہوگا، پھر ایک دن کہاں ہوگا سر اس کا کھلا ہوا ہوگا. تو اس کے ابا اما کو سمجھاؤ کہ ابھی سائیکلوں پہ ویلیاں لگانے سے لوگوں روک لو تاکہ آگے نہ لگائے یہ ویلیاں. خیر، سب سے بہترین مقام گھوڑے کی پشت ہے. تو گھوڑا سواری کے لیے ہے، ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں. گھوڑا کس کے لیے؟ فخر کے لیے، سواری کے لیے. اس کی پشت پہ بیٹھ کے دوڑ لگائیں، کراچی میں جگہ نہیں ملتی. ہم گئے تھے ساحل سمندر پہ، ہم نے گھوڑا کرائے پہ لیا، تھوڑا سا بھگایا اس کو، اس نے کہا بھائی اتر جاؤ، یہ مر جائے گا گھوڑا. اس نے کہا یہ کیا ہو جائے گا؟ مر جائے گا یا رہنے دو. ہم نے کہا پھر چھوڑو، ہم ویسے خود ہی بھاگ لیتے ہیں ہم، ٹھیک ہے نا. تو جگہ نہیں ہے یہاں پہ، سڑکیں ایسی ہیں، روڈ ایسے ہیں، تو گھڑ سواری سیکھ ہی نہیں سکتے آپ یہاں پہ. لیکن نبی نے جو فرمایا نا اس میں جہاد ہے، تو نبی نے بھی اس کو کھانے کا آلہ قرار نہیں دیا. تو ضرورت کے وقت کھا لیا جائے، حرام نہیں ہے، لیکن نارملی جو چیزیں کھا رہے ہیں نا کائنڈلی وہی کھاتے رہیں. بکرا کھایا کریں، گائے کھایا کریں، بھینس کا گوشت کھایا کریں، مرغی کھایا کریں، اور بھی باقی دال روٹی کھا لیا کریں. گھوڑوں پہ فی الحال نہ آئیں آپ، ٹھیک ہے نا، کیونکہ گھوڑے سے آگے پھر گدھا ہے. ایک اسٹیپ کے بعد کیا ہے؟ تو میں حرام ہونے کا فتویٰ نہیں دے رہا، یہ پہلے بتا دوں، لیکن اس کو شریعت نے پروموٹ نہیں کیا ہے، پروموٹ نہیں کیا ہے. اور اسلامی کلچر میں اسی وجہ سے اس کا رواج نہیں ہے کھانے کا، اسی وجہ سے. اگر اتنا شریعت نے اس کو پروموٹ کیا ہوتا تو رواج ہوتا نا کھانے کا، ہمیشہ سے لوگ کھاتے آ رہے ہوتے، تو نہیں کھاتے آ رہے. اس لیے کہ آلہ جہاد ہے، سواری کا آلہ ہے، اس پہ بیٹھیں. اس کو ویسے بھی کاٹتے ہوئے انسان کو شرم آتی ہے، ایسی چیز تھی جو بیٹھ کے آپ اس پہ فخر کرتے، اس کو ہی کاٹ کے کھا گئے آپ. تو کائنڈلی یہ کام آپ کائنڈلی نہ کریں. آپ تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، مجھے بھی چھٹی دیں، میری جان آپ لوگ چھوڑیں، میں آپ کی جان چھوڑ رہا ہوں. بہت ٹائم ہو گیا، یہ ہمارے گارڈ یہیں دھڑ 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 فائرنگ میں شروع کر دیں.